اٹینس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عائشہ ترابی، کرن اوان، عائشہ خالد، ماہ اظہر، سادیہ صلاح الدین، یاسمین بانو، رضوانہ قمر، فریدہ خان، فوزیہ عزیز، رئیس مصور، عالیہ قریشی، فاطمہ محمدی، نگت سوال، عالیہ اختر، نشاد کوسر، نالیہ کیانی، نازیہ خانم، فرا ناز، ثنا افین، فرزانہ سلود، شاہینہ، ثریا، اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، اسما فاطمہ، نمیرہ کی دویائی، نیرج فاطمہ، غزالہ رشید، ارشیا گلناز خان، ثانیہ شہباز، عبیرہ شراز، شہناز سلطانہ، ماریا شگفتہ، عائشہ تسلیم، صوبیہ کوسر، شہداب صبا، امبر عمر، واسیہ حسین، ام تفشیش، نازمہ پروین، رانی شہین، سائمہ اظہر، سنوبر مسعود، صوفیہ خان. جی اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسے زیادہ سے زیادہ کرنے والا ہے. جو اٹینڈنس آپ کی کال کی جاتی ہے اس میں بہت زیادہ برکت دے انشاءاللہ. نہیں جیسے کلاسز ابھی 2016 ماشاء اللہ بہت زیادہ اسٹوڈینٹس ہے ابھی اللہ خیر کرے. جیسے دورہ قرآن سٹارٹ ہو رہا ہے، پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی، ابھی دوبارہ سے آپ کو ریمائنڈ کروا رہی ہوں کہ دورہ قرآن جو ہے ہر کوئی کوشش کرے، ان کو انوائٹ کرے اپنے دور پہ. آپ لوگ جن کو نہیں کوئی پیٹرن آتا ہوں ہم سارا آپ کو پیٹرن سمجھا دیں گے. ابھی سے آپ لوگ اپنا ہوم ورک ریڈی رکھیں. آپ کو ہمارے جو لنک ہے نور القرآن وہاں سے آپ کو ہر سال کا جو ہے دورہ قرآن ڈفرینٹ ٹاپک پہ مل جائے گا. تو کوشش کریں ضرور جو ہے اس کو سٹارٹ کریں. ایک مہینے کا ہوتا ہے، آپ ضروری نہیں کہ بالکل رمضان کے فرسٹ مطلب رمضان سے سٹارٹ کریں، ایک ویک پہلے سٹارٹ کر سکیں. تو اس طرح تھوڑا سا کر کے لازمن کیجئے گا. یہ بار بار اس لیے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ہم نے اپنا ہوم ورک ابھی سے ریڈی رکھا ہوگا تو ہمیں اس وقت پرابلم نہیں ہوگی کرنے میں. وہ جیسے ایک طرح سازر نے بتایا تھا کہ ایک سسٹر نے اسی طرح کلاس سٹارٹ کی تو اس نے سب کو انوائٹ کیا تو نہیں آئے. جب دیکھا کوئی نہیں کرتی کہ میرے ساتھ درد وارت، کیونکہ ابھی آپ سورہ یاسین سن رہے ہیں اس میں تفسیر وغیرہ، اس میں آپ کو دیکھ پتا ہے کہ ہر چیز گواہی دے گی نا. تو انہوں نے سٹارٹ کیا تو آہستہ آہستہ سب نے آنا شروع ہو گئے تھے. تو اللہ پاک سے دعا کریں اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے سب کو، ہم سب کو بھی اس قرآن کا صحیح طور پہ حق ادا کر توفیق ادا فرمائے. جی ان شاء اللہ تعالیٰ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن سورہ یاسین لیسن نمبر 224 سے 44 تک پہلے چلے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر جو سیکنڈ ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ 45 سے 83 تک ہوگا. سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ پاک ہمیں کیا کہتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. سبق نمبر 220 آیت نمبر 22 سے 44 سورۃ یاسین. لیسن نمبر 220 آیت نمبر 22 to 44 سورۃ یاسین. اور 23 پارے کا یہ پہلا لیسن ہے، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما لیا، اور کیا ہے مجھ کو، لا اعبد، کہ نہ میں عبادت کروں، الذی، اس کی جس نے، فطرنی، پیدا کیا مجھ کو، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. أَأَتَّخِذُ، کیا میں بنا لوں، مِن دُونِهِ آلِهَةً، اس کے سوا کوئی معبود، اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ، اگر ارادہ کرے رحمان، بِدُرٍ، نقصان پہنچانے کا، لا تُغْنِيَنِّي، نہیں فائدہ دے گی مجھ کو،
شفاعتہم
ان کی سفارش، شیئن کچھ بھی، ولا ينقذون اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکیں گے، انی اذن بے شک میں تب لفی دلال مبین البتہ کھلی گمراہی میں ہوں گا، انی آمنت بربکم بے شک میں ایمان لایا تمہارے رب پر، فاسمعونی پس میری بات کو سنو، قیل ادخل الجنہ کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں، قال یا لیت قومی یعلمون اس نے کہا کاش میری قوم جانتی، بما غفر لی ربی اس بات کو کہ بخش دیا مجھ کو میرے رب نے، وجعلنی من المکرمین اور اس نے بنا دیا مجھ کو عزت والوں میں سے، وما انزلنا علی قومه اور نہیں اتارا ہم نے اس کی قوم پر، من بعده اس کے بعد، من جند کوئی لشکر، من السماء آسمان سے، وما كنا منزلين اور نہ تھے ہم اتارنے والے، ان کانت نہیں تھی وہ الا صیحت واحدہ مگر ایک چنگھاڑ، فاذا هم خامدون بس اچانک وہ بجھ کر رہ گئے، یا حسرتن علی بات اے افسوس بندوں پر، ما یاتیہم من رسول نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا به یستہزئون مگر ہیں اس کے ساتھ وہ مذاق کرتے، الم یرو کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کم اہلکنا کتنی ہی ہلاکی ہم نے، قبلہم من القرونی ان سے پہلے بستیوں کو، انہم بے شک وہ، الیہم لا یرجیون ان کی طرف نہیں لوٹ کر آئیں گے، وَإِن كُلُّ لَمَّا اور نہیں سب مگر، جیون سب جمع کر کے، لدینا ہمارے پاس، محضرون حاضر کیے جائیں گے، وایت لہم الارض المیتہ اور نشانی ہے ان کے لیے مردہ زمین، احییناہا زندہ کیا ہم نے اس کو، واخرجنا منہا اور ہم نے نکالا اس میں سے، حبن فمنہ یاکلون پس وہ اس میں سے کھاتے ہیں، وجعلنا اور بنائے ہم نے، فیہا جنات اس میں باغات، من نخیل و آناب خجوروں اور انگوروں کے،
وفجرنا فیہا
اور جاری کیے ہم نے اس میں، من العیون چشمے، لیاکلوا تاکہ وہ کھائیں، من ثمرہ اس کے پھل میں سے، وما عملتہ اور نہیں بنایا اس کو، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، افلا یشکرون کیا پس نہیں وہ شکر کرتے، سبحان الذی پاک ہے وہ جس نے، خلق الازواج کلہا پیدا کیے جوڑے سب کے سب، مما تنبت الارض اس میں سے جو گاتی ہے زمین، ومن انفسہم اور ان کے نفسوں میں سے، ومما لا یعلمون اور اس میں سے جو نہیں وہ جانتے، وآیت لہم اللیل اور نشانی ان کے لیے رات ہے، نسلخ منہ النہار ہم کھینچ لیتے ہیں اس میں سے دن کو، فإذا هم مظلمون بس اس وقت وہ اندھیرے میں ہوتے ہیں، والشمس تجری اور سورج چلتا ہے، لمستقر لها مقرر راستے پر اپنے، ذالک تقدیر العزیز یہ اندازہ ہے غالب، العلیم جاننے والے کا، والقمر اور چاند، قدرناہ مقرر کی ہم نے اس کی، منازل منزلیں، حتی یہاں تک کہ، عادہ دوبارہ ہو جاتا، کل ارجون القدیم مانند کھجور کی شاخ کے پرانی، لشمس یم بغی لہا نہیں سورج ہو سکتا اس کے لیے، انتدری کل قمر کے پکڑ لے چاند کو، ولن لیل سابق النہار اور نہ آگے بڑھنے والی ہے دن سے، وَكُلٌّ فِي فَلَقٍ يَسْبَحُونَ اور سب اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، وَآيَةٌ لَّهُمْ اور ایک نشانی ان کے لیے، أَنَّا حَمَلْنَا یہ کہ سوار کیا ہم نے، ذریتہم ان کی اولاد کو، فی الفلک کی کشتی میں، المشحون بھری ہوئی، وخلقنا لہم اور پیدا کی ہم نے ان کے لیے، مم مثلہ ان کے لیے اس جیسی، ما یرکبون جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ اور اگر ہم چاہیں تو ہم غرق کر دیں ان کو، فَلَوْ صَرِيحَ لَهُمْ بس نہ فریاد رسی کر سکیں ان کے لیے، یعنی مطلب یہ کہ ان کی مدد نہ کر سکے، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ اور نہ وہ رہا کیے جنگے، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا مگر رحمت ہماری طرف سے، وَمَا عن الہین
اور
فائدے ایک مدت تک
اور فائدے ایک مدت تک
بس جی یہاں تک کہ تلاوت سنیں گے.
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 220 آیت نمبر 22 سے 44 سورۃ یاسین لیسن نمبر 220 آیت نمبر 22-44 سورۃ یاسین اور 23 پارے کا یہ پہلا لیسن ہے. تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 22 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. اور مجھے کیا پہنچتا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا فرمایا، اور اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے. کیا میرے لیے یہ جائز ہے کہ میں بنا لوں اسے چھوڑ کر کوئی اور خدا؟ ہرگز نہیں. اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے ذرا فائدہ نہ پہنچا سکے گی اور نہ وہ مجھے چھوڑا سکیں گے. یہاں سے سبق کا آغاز ہے اور اس کا تعلق پیچھے والے واقعے کے ساتھ ہے. ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح جب ایک بستی میں دو رسول بھیجے گئے اور دونوں نے اس کو نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے کو بھی بھیجا، انہوں نے اس کی بھی بات نہ مانی، تو اس کے بعد اللہ نے ایک مرد مومن کو ان کے پاس بھیجا جس نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو تم اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہو اور تمہارے لیے یہ طریقہ درست نہیں ہے، لہذا رسولوں کی دعوت مانو. پچھلے سبق میں جو ہم دیکھ چکے تھے کہ اس نے دو وجوہات بتائی تھیں کہ ان رسولوں کو مانو، نمبر ایک کہ یہ رسول تم سے کوئی دنیاوی مالی فائدہ نہیں چاہتے، اور دوسری بات ہے کہ یہ ہدایت میں ہیں، تمہیں اور کیا چاہیے؟ اگر ایک بندہ بے ضرر ہو کر تم سے بے نیاز ہو کر کوئی چیز تمہیں دینا چاہتا ہے، اور دوسری بات ہے کہ اس کو اس کام کا طریقہ بھی پتا ہے، ہدایت بھی موجود ہے، تو تم اس کو لے لو. اب یہاں تیسری بات ہے کہ وما لی لا اعبد الذی فطرنی. یہ انداز اس شخص کا بہت خوبصورت ہے کہ اس نے لوگوں کے شعور کو جھنجھوڑنے کے لیے بات اپنے اوپر لی. یہ نہیں کہا کہ تم کیوں عبادت نہیں کرتے اس کی جس نے تم کو پیدا کیا، بلکہ کہا وما لیا. بڑا پیارا انداز ہے. کیا مجھے یہ سوٹ کرتا ہے؟ کیا یہ مجھے حق پہنچتا ہے؟ شعور کو بیدار کرنے والا انداز ہے. یعنی فطرت کا تقاضا ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو پوچھے جس نے اس کو پیدا کیا. جو بندہ آج اللہ کو نہیں مان رہا یا اللہ کی بات کو نہیں مان رہا، وہ فطرت سے ہٹی ہوئی بات کرتا ہے. کہنے لگا مجھے یہ سوٹ بھی نہیں کرتا، بجائے اس کے یہ کہنا کہ تمہیں سوٹ نہیں کرتا، تمہیں یہ درست نہیں، تم ایسے، تم نہ شکرے، تم نہ فرمان، بلکہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو کہ مجھے تو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کروں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہا تھا؟ نہیں کر رہا تھا. لیکن تبلیغ کا اس میں ایک بڑا پیارا نقطہ ملا کہ کبھی بھی کسی کے اندر کوئی برائی دکھے تو یہ کہنے کے بجائے کہ تم یہ کرتے، آپ لوگ یہ کرتے، اپنے اوپر لے لیں. کم از کم اپنے اوپر نہ لے تو ہم کہہ لیں. میں اس میں جو اپنے عمل کے لیے سوچتی ہوں کہ میں نہیں کہنا چاہیے، ورنہ دائی دین کی اپنی ذات پہ نقصاتے لوگ کہتے ہیں اچھا یہ بھی یہ گناہ کرتی ہیں. مثلا مثال ہے کہ یہ کہا جائے کہ کل لوگ ایسی غلط چیزیں سنتے ہیں جو شیطان کی ہیں. اب یہ کہا جائے کہ آپ سارے ایسی چیزیں سنتے ہیں، سننے والے کو اگریسو کر دے گا. اور اگر میں بات کرتے میں کہوں شیطان کو خوش کرنے والی چیزیں سنتی ہوں، تو فوراً آپ سوچیں گے نا اچھا جی یہ بھی سنتی ہیں. تو میں کی بجائے آپ غائب کسی کے لیں کہ آج کل عموماً لوگ ایسا کرتے ہیں. تو یہاں اس نے سراسر بات اپنے اوپر لی، کیونکہ فطرت ہر بندے کی ایک ہوتی ہے، اور فطرتاً ہر بندہ ایک اللہ کا بندہ بن کے جینا چاہتا ہے. تو اس نے ان کے شعور کو بیدار کیا کہ دیکھو مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی دوسرا کرے. ایسا انداز کس شخص کا ہوتا ہے؟ ایسا انداز سچے خیر خواہ کا ہوتا ہے، جو گھر سے تڑپ لے کر نکلتا ہے کہ میں نے دوسروں تک بات پہنچانی ہے، لیکن اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ان کو بات پہنچ جائے. وہ فرض پورا کرنے کے لیے نہیں بتاتا، صرف رسمی رواجی تبلیغ نہیں کر رہا ہوتا، عادتاً نہیں کر رہا ہوتا، دیکھا دیکھی سے نہیں کر رہا ہوتا، اور لوگوں کو مزید گناہگار کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ میں نے تجھے ان کو سمجھا بھی دیا پھر بھی انہوں نے نہ مانا، بلکہ وہ اس درد کے ساتھ بات کرتا ہے کہ میں نے ان لوگوں تک بات پہنچانی ہے. شاید ان کی فطرت کے اوپر پڑے ہوئے پردے ہٹیں اور یہ جان لیں کہ جس رب نے پیدا کیا وہی لے ہی تر جاؤں. دو باتیں، اللہ سی فطرانی سے توحید سکھا رہے ہیں یہ ان کو کہ دیکھو اللہ نے پیدا کیا، اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر خالق کی طرف توجہ دلائی، کیونکہ ایسے لوگ جو کسی جگہ بھی شرک کا کام کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کو جا کے یہ بات کہہ کے تو دیکھیں لوگ آپ کے پیچھے پڑیں گے. مثلاً آپ آج امیجن کریں کوئی بڑی معروف درگاہ ہو، وہاں لوگ بیٹھے ہیں اور بزرگ سے مدد مانگ رہے ہیں، اور کوئی شخص وہاں جا کے یہ کہہ دے کہ لوگوں ان سے کیوں مانگ رہے ہو، اللہ سے مانگو، تو یقین کریں یہ بھیڑوں کے چجے میں ہاتھ ڈالنا ہے. ایسے موقع پہ لوگ جو ہیں وہ اس شخص کے دشمن ہونے لگتے ہیں، لیکن اس شخص نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پیغام دیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. دوسرا نقطہ، موت یاد دلا دو. دیکھو جب تم مرنے لگو گے تو کوئی تمہیں بچائے گا؟ کیا یہ بزرگ جو قبر میں جا چکے ہیں یہ تمہاری موت کو تم سے دور کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے بتا دیا کہ جو بندہ
اللہ کی طرف جڑے گا اس کو ضرور یقین ہو جائے گا کہ موت کے وقت اللہ تعالی کام آئے گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے تبلیغ کا یہ انداز کیوں اختیار کیا؟ ایک روایتی اور ایک رسمی طریقہ چھوڑ کر انہوں نے لوگوں کو اللہ سے کیوں جوڑا؟ کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ گندا ہوا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے پیٹ سے نکلتے جو کلام کیا تھا وہ کیا تھا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. عبودیت سکھا دی. یہ ہے اصل میں وہ رنگ جو پیدا کرنے کے لیے دن میں 5 دفعہ قیام، رکوع اور سجود کرائے جاتے ہیں. اللہ کا بندہ بن جاؤ، دیکھو تمہیں بہت مزہ آئے گا اللہ کا بندہ بن کے. ایک دفعہ عبودیت کا رنگ اپنے اوپر رنگا کے تو دیکھو، چڑھا کے تو دیکھو، تمہیں تو اپنا آپ پیارا لگنے لگے گا. تم تو خود کو اتنے حسین لگو گے اس رنگ میں کہ شاید اس سے زیادہ کوئی رنگ تمہیں سوٹ نہ کرتا ہو. تم اپنے رب کے رنگ میں رنگ جاؤ، تم اس کا کھا ہو، تم اس کے آگے غلام بن جاؤ، تم اس کے بندے بن جاؤ، تم اس کے آگے جھکنے والے عاجز ہو جاؤ، اطاعت گزار ہو جاؤ. وہ سارے معنی لے لیں عبادت کے. ایسی دعوت دوسروں کو کون دے سکتا ہے؟ ایسی دعوت وہی دے سکتا ہے جس کا خود رب سے تعلق جڑا ہوتا ہے، جس کو شعور ہے، جس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے لوگوں کو رب سے جوڑنا. اور ایسی دعوت وہ دے سکتا ہے جس کی ذات اسی مقصد زندگی کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. جو خود رب سے جڑا ہوتا ہے وہ دوسروں کو جوڑتا ہے. اس کی ہر بات کا آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگوں رب کے بندے بن جاؤ، عاجز بن جاؤ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شعور ملتا کیسے؟ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بنے لیکن یہ شعور ملتا نہیں ہے. قرآن تو مل گیا، ترجمہ تو مل گیا، تفسیر مل گئی، واقعات مل گئے، خدا کا شعور کیسے ملتا ہے؟ اس کے 3 مختلف مرحلے ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنے رب کا شعور کب اور کیسے حاصل ہو. نمبر 1، جب انسان کی فطرت خالق کی طرف توجہ کرتی ہے. انسان اگر خالق کی طرف توجہ نہیں کرتا نا، تو سمجھ لیجئے کہ اس کو خالق سے تعلق وہ نہیں پیدا ہوتا جو پیدا ہونا چاہیے. مثلا آپ دیکھیے کہ اگر ہم اس قرآن کو اس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں انٹلیکچوئل بیس پہ، ہم بات کرتے ہیں وہ کس بستی میں آیا، انتاقیہ تھی، پھر اس کا میپ ڈھونڈتے، پھر اس کی ہسٹری کی باتیں کرتے کراتے، پھر دوسرا ہمارے ذہن میں کوشچن ہوتا ہے یہ آنے والے رسول کون تھے، پھر ہم اس کی تحقیق کرتے اور نام موجود ہیں تفسیروں میں، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے ناموں کے ساتھ بتایا گیا یہ کیا نام ہے، لیکن ہمیں شعور نہ ملتا. شعور کب ملتا ہے؟ جب بندہ قرآن کو خالق تک جانے کی نیت سے پڑھے. جیسے آپ دیکھیے کہ کسی کے گھر آپ جاتے ہیں نا، آپ کیوں جاتے ہیں؟ کیا آپ اس سے ملیں، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، حال چال پوچھیں گے؟ ہاں، پھر وہاں بیٹھیں گے، کچھ کھا بھی لیں گے، تھوڑا آرام بھی کر لیں گے، کچھ اور موقع ہوا کرنے کا وہ بھی کر لیں گے. اصل مقصد آپ کا کیا ہوتا ہے کہ جس کے پاس جا رہی ہوں اس سے ملاقات. بس آپ سمجھ لیں کہ قرآن کی بھی تو ایک اپنی دنیا ہے نا، یہ ایک ڈرائنگ روم ہے، یہ ایک ایسی جگہ ہے جو ہماری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کراتی ہے. تو اگر قرآن پڑھ کے اللہ سے ملاقات نہیں ہوتی نا، تو سمجھ لیجئے کہ پھر آپ نے اس قرآن کا صحیح حق نہیں ادا کیا. اس کے ساتھ پھر دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان خالق کا شعور سچے علم سے اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور اللہ کے نبی کی حدیث سے لے سکتا ہے. اللہ کی صفات کے علم کے بغیر اس کا سچا شعور نصیب نہیں ہو سکتا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ خالق سے تعلق جوڑنا ہے تو اس کے صفات کو ڈھونڈیے، اسماء الحسنی. تیسری چیز یہ ہے کہ جب سچا ایمان اندر آئے گا نا، تو خالق کے راستے بتائے گا. میں نے لوگوں کو دوسروں کے گھروں کے راستے ڈھونڈتے ہوئے دیکھا. پیچھے گاڑی میں بیٹھا شو سکتے ہیں آپ کو بے وقوف سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ جو ڈرائیور ہوتا ہے نا، وہ پہنچ ہی جاتا ہے اس گلی میں، ادھر ادھر ادھر. میں اکثر کبھی ایسی جگہ پہ بیٹھی ہوں کہ جہاں لوگ راستے ڈھونڈ رہے ہیں، اور کبھی جی پی ایس سے ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی نیٹ سے ڈھونڈ رہے ہیں، تو میں پیچھے سوچتی ہوں کہ یہ اس ایک گھر تک جانے کا راستہ کتنی کوفت سے ڈھونڈ رہے ہیں. تو کیا اللہ کا راستہ ایسے ہی آ جائے گا؟ اللہ سے شعور پیدا کرنا یہ شعور کے ساتھ آتا ہے، قرآن پڑھنے سے نہیں آتا. بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، لیکن یہ شعور اس وقت اور گہرا ہو جاتا ہے جب وہ الیہ ترجعون، جب اس کی طرف پلٹتا ہے. جب انسان اپنی یا کسی کی موت کی بات سنے یا خبر محسوس کرے، تو فوراً چیک کرے کہ جہاں جا رہی ہوں وہاں والوں سے کوئی دوستی ہے، تعلق ہے. دیکھیے، آپ کو کہیں بھی جانا پڑے، بالفرض آپ سب اس شہر میں ہیں، آپ کے پلانس یہی ہے کہ آپ ادھر ہی رہیں گے، کوئی حالات ایسے آ سکتے ہیں نا کہ آپ میں سے کسی کو سویڈن موو ہونا پڑے. مجھے بتائیے کہ سویڈن موو ہونے کے لیے ایک آپ میں سے وہ ہے جس کو موو ہونا پڑا اور وہاں اس کے رشتے دار بھی موجود ہیں، ماں باپ ہے مثال ہے، قریبی رشتے دار ہیں، ایک شخص وہ ہے. دوسری فیملی ایسی ہے کہ جس کو اچانک سویڈن موو ہونا پڑا، بالکل اچانک، جیسے ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ کسی کو نکال دیا جاتا ہے کسی جگہ سے، اور سویڈن میں نہ آپ کسی کو جانتے، نہ نام جانتے، نہ ایڈریس جانتے، نہ وہاں کا کچھ نہیں پتا. بتائیے دونوں میں سے کس کا یہاں سے سویڈن موو ہونا خوشگوار تجربہ ہوگا اور کس کا نہ خوشگوار؟ پہلے کے لیے خوشگوار ہوگا، خوش ہوگا، چلو اچھا ہے. ہو سکتا ہے بہت دیر سے آرزو تھی، تمنا تھی، لیکن کہہ نہیں سکے، بولے نہیں، اللہ نے حالات بنا دیے، وہ چلے گئے. وہ لڑکی دل سے خوش ہوگی کہ چلو یہاں ماں بہنیں موجود ہیں، فیملی موجود ہے. لیکن جس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اس کے لیے تو موت ہوگی. تو یہ ہے وہ الیہ ترجعون. ہم سب نے موت کے بعد یہاں سے کوچ کر جانا ہے. وہاں کیا تعلق آتا ہے؟ جس کو اللہ کا شعور ہوتا ہے وہ اپنی موت کو انجوائے کرتا ہے، وہ بیٹھا بیٹھا تصور میں کھو جاتا ہے، کہاں جا رہا ہوں. میں سوچتی ہوں کہ جب ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ جی اب اس کے اتنے دن رہ گئے، اب اس کو مرنا ہے، کہہ تو ویسے سب کو ہی چکے ہیں ڈاکٹرز، ہم سنتے نہیں ہیں. ورنہ ڈاکٹرز نے تو کوئی 5-6 مہینے کی خبر دی ہوتی ہے، ہم میں سے تو کسی کو ایک دن کی بھی خبر نہیں. اپنے اللہ سے تعلق کو محسوس کیا کریں، تصور میں سوچیں. آپ اکیلے میں جب بیٹھے نا گھر میں، سوچیں میری زندگی کے اب ایک ہفتہ رہ گیا، بس مجھے ایک ہفتے کے بعد مرنا ہے. مثال ہے، کسی کو نہیں پتا، نہ ڈاکٹروں کو پتا ہے، نہ مریضوں کو پتا ہے، لیکن بل فرض محال اگر ایسا ہو، کیا فیلنگ آتی؟ سوچتے کیا؟ دوستی، اجنبیت، خوف، امید کیا؟ حدیث میں سب سے دنیا کی میٹھی اور لذیذ چیز مومن کی موت ہے. مومن منتظر ہوتا ہے اپنی موت، وہ پہلے سے تیاریاں کر کرا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کب میری گاڑی آئے اور میں اس میں بیٹھ جاؤں. تو وہ الیہ ترجعون کا احساس بندے کو دنیا کی ہر چیز سے دور کر دیتا ہے، اور پھر انسان کو واقعی محسوس ہوتا ہے. یہ قرآن ہمیں یہی سوچ دیتا ہے. پھر اس کے بعد دلائل کیا؟ اتخذ من ہی آلہتا، کیا میں بنا لوں اللہ کے سوا دوسرے معبود؟ یردن الرحمن بدر، اگر رحمان میرے ساتھ ضرر کا ارادہ کر لے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، مجھے تو ان کی سفارش کچھ فائدہ ہی نہ دے گی، ولا ينقذون، اور نہ یہ مجھے چھڑا سکیں گے. یعنی میں ان جھوٹے سہاروں پہ کیوں توقع کروں کہ اگر اللہ پکڑنا چاہے تو یہ مجھے نہیں بچائیں گے. یہاں دیکھیے کہ اس مرد مومن نے باطل معبودوں کی بے بسی کا احساس دلایا ہے. یہ ہوتے ہیں وہ دلائل جو لوگوں کے شعور کو جھنجھوڑتے ہیں، کہ لوگوں سر میں درد ہو جائے تو کوئی ٹھیک کر سکتا ہے، بخار ہو جائے تو کوئی دوا دے سکتا ہے تمہیں، اگر اللہ تعالیٰ صحت نہ دینا چاہے تو. پھر جب کوئی مجھے دے نہیں سکتا تو پھر میں اس سے مانگوں کیوں؟ اور اگر میں نے کبھی کسی سے مانگ لیا تو انی اذا لفی ضلال مبین، پھر تو بالکل میں کھلی گمراہی میں ہو گیا. یعنی پھر تو میں مان گیا کہ میں نے بے بس معبودوں پہ امید لگا کر سب کچھ کرنے والے رب کا ساتھ چھوڑ کر خود کو بھٹکا لیا. یہ ہے فطرت کا راستہ. آپ دیکھیے کہ غیر اللہ کو پوجنا جو ہے نا، یہ غیر فطری عمل ہے، بالکل غیر فطری عمل ہے. جیسے بچے کو پیدا کرنا ایک عورت کے لیے فطری عمل ہے نا، اور مرد بچے کو پیدا کرے گا تو یہ غیر فطری عمل ہوگا. اس سے بھی بڑی حقیقت ہے، جب کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے در پہ جاتا ہے، چاہے وہ قبر ہے، چاہے بت ہے، چاہے پیر ہے، چاہے دوسرے انسان ہے، ہم انسانوں پہ بھی توکل کرنے لگتے ہیں، سمجھے اس نے فطرت کو مسخ کر دیا. جو ہاتھ انسانوں کے آگے پھیل جاتا ہے نا، وہ ہاتھ بندہ مومن کا ہاتھ نہیں رہتا، وہ ایک غیر فطری عمل کرنے والے کا ہاتھ ہو جاتا ہے. ادھر یہ بات آ کر کے دیکھو، اگر میں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں پہ امیدیں لگائی تو سمجھو میں بھٹک گیا. ہم ذرا خود سے تو پوچھیں، ہم غیروں پہ امیدیں لگا کر کیا واقعی خود کو بھٹکے ہوئے محسوس کرتے؟ کہا اگر ایسا ہوا تو میں تو گیا، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کیا، انی آمنت بربکم، میں اپنے رب پر ایمان لا چکا، لہٰذا فاسمعون، بس تم کان کھول کر سن لو، تمہارا دل مانتا ہے آ جاؤ، نہیں آتے تو نہ مانو. دیکھیں یہ ہے حق کی چوٹ. اتنا جرری، اتنا بہادر ہوتا ہے کہ کبھی کسی سے نہیں ڈرتا. حق کا لمبردار کتنا نڈر اور بے باک ہوتا ہے. آپ اس آیت میں اس مرد مومن کے جملوں سے سوچیں، سارا شہر ایک طرف ہے، قوم کے رئیس ایک طرف، سردار ایک طرف، مذہبی پیشوا ایک طرف، سیاسی حکامات بگولا ہو رہے ہیں، سارا ماحول غم اور غصے سے بکھرا ہوا ہے، اور حالات کے بھڑکتے ہوئے ساتش کدے میں کھڑا ہوا ایک مرد مومن یہ اعلان کرتا ہے، انی آمنتو بکم فاسمعون، لوگو میں نے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیے کہ میرا رب یہ کہتا ہے، تم سنتے ہو تو سن لو، میرا کچھ بگاڑنا تو بگاڑ لو، آؤ مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ یہ ہے سچا ایمان جو بولتا ہے۔ دیکھیں ایمان کوئی گونگی بہری چیز نہیں ہے، محبت دل میں آتی ہے نا کسی کی تو دکھتی ہے، صاف پتہ چلتا ہے۔ کوئی ہم سے کتنا پیار کرتا ہے ہمیں اس کے کہنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے، کون ہماری کتنی رسپیکٹ کرتا ہے اس کے کہنے سے پتہ چل جاتی ہے، کون ہم سے کتنا ڈرتا ہے اور کون ہم سے کتنا نہیں ڈر، ایک ایک جملہ، ایک ایک چیز، ایک انسان کھول کے بیان کر لیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ نے اندر ایسے سینسرز لگائے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے بولنے سے پہلے ہی وہ ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں ان کے جذبات کو، ان کی چیزوں کو۔ لیکن کیا سچا ایمان اتنا خاموش ہو کہ پتہ ہی نہ چلے، سب پتہ چل جاتا ہے بربی کو۔ یہاں ایک بڑا خوبصورت نقطہ دیکھیے کہ آمنتو بربی کہنے کی بجائے بربکم، کہ دیکھو لوگوں یہ میرا ہی نہیں تمہارا بھی رب ہے، جس خدا کا میں بندہ ہوں اسی کا بندے تم بھی ہو، میں تمہارے بھی رب پہ ایمان لایا ہوں، مت سوچو کہ یہ میرا اور میرے رب کا کوئی معاملہ ہے، ایک ہی رب ہے، لہذا فاسمعونی، یہ ہے حق کا اعلان، سن لو لوگوں، استقامت جو کرنا کر لو۔ اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جس وقت پھر بندے پہ اللہ کی مدد آتی ہے، یقین کریں انسان جب حق کے راستے میں تنہا ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ انہوں نے مار دیا، اب اس شخص کی کچھ کہانی اگر ہم سنیں کہ اتنی جرات سے یہ بات کر رہا ہے، یہ تھا کون اور کہاں سے آیا، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کو صرف اس سوچ سے کہ آپ اس واقعے کو سمجھ سکیں کہ کس طرح کا تھا، ایک روایت پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ وہاں بھی منبع کی روایت ہے کہ یہ شخص جزامی تھا، یعنی کوڑ کا مریض تھا، اس کا مکان شہر کے سب سے آخری دروازے پر تھا، اپنے مفروضہ معبودوں سے دعا کرتا تھا کہ مجھے تندرست کر دیں، جس پر 70 سال گزر گئے۔ یہ رسول شہر انطاکیہ میں اتفاقاً اسی دروازے میں داخل ہوئے تو اس شخص سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اس کو بت پرستی سے باز آنے اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ آپ کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل ہے کہ ایک اللہ؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا کیا؟ کہنے لگا کہ اگر آپ اپنے رب سے کہیں کہ میرا یہ کوڑ کا مرض دور ہو جائے تو میں مان جاؤں گا کہ آپ کا رب ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ہم اپنے رب سے دعا کریں گے، وہ تمہاری یہ بیماری دور کر دے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ انہوں نے دعا کی، اس کا کوڑ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے کہا میں 70 سال سے ان بتوں کے پاس بیٹھا ہوا دعائیں مانگ رہا تھا اور میری بیماری دور نہیں ہوئی، تمہاری بات سے پوری ہوئی، اس کہاں تک کہ تمہارا رب سچا ہے۔ اس وقت یہ شخص مومن ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کہ اس نے نیت کی کہ میں جو کماؤں گا سارا دن آدھی کمائی اس کی اللہ کے راستے میں دے دوں گا۔ اب ہوا کہ جب رسول لوگوں کے پاس گئے، لوگوں نے ان کو بہت ہی زیادہ ستایا، تو یہ شخص پھر دوڑتا ہوا وہاں گیا اور اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ اس کے نتیجے میں قوم اس پر ٹوٹ پڑی، اس کی دشمن ہو گئی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لاتوں اور ٹھوکروں سے سب نے مل کر اس کو شہید کر دیا۔ انی آمنتو بربکم، یہ کہنے کا تحفہ کیا ملتا ہے؟ ٹھوکریں، لاتیں پڑتی ہیں، شہید کر دیا۔ بعض روایتوں میں آتے اس پر پتھر برسائے۔ اس وقت بھی ان سب کی بے تحاشا مار پڑنے کے وقت وہ کہتا جا رہا تھا رب اہدی قومی، رب اہدی قومی، اے رب میری قوم کو ہدایت دے، اے رب میری قوم کو ہدایت دے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ لوگوں نے تینوں رسولوں کو بھی شہید کر دیا اور بعد میں اس کو بھی یہ کہا۔ اب وہ حالات سامنے رکھیے کہ جب لوگوں نے اس کو مار دیا، اتنی بے باک دعوت لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ دیکھیے لوگوں کو ڈھیلا ڈھالا دین بہت قبول ہوتا ہے، کسی کی نظر نہیں اٹھتی۔ شہر میں کتنے لوگ دین کی بات کر رہے ہیں، نہ کفر اس پہ چونکتا ہے نہ نفاق والے اس پہ چونکتے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کرتے نا جو کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں مرد حق بولتا ہے نا، وہاں ساری مشنری اور ساری مشین ایکشن میں آ جاتی ہے۔ لوگوں نے اس کو مار دیا، مر گیا۔ آگے کیا ہوا؟ قیل ادخل الجنہ، حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مار دیا، ناکام ہو گیا دنیا کی نظروں میں۔ ہائے بیچارہ، اپنوں نے قدر نہ کی، غیروں نے نہ کی، لوگوں نے اس کو مار دیا، لیکن اس کا حال کیا تھا؟ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی۔ کیا؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ بخش دیا مجھے میرے رب نے پر شامل کر دیا مجھے باعزت لوگوں میں، کون ظلم کی حد کر دی، پتھروں کی بارش کی، چند لمحوں میں اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جسم کا تو یہ حشر تھا اور ادھر سے آوازیں آ رہی تھی کہ آؤ لوگو، آ جاؤ دیکھو، دنیا والے پتھر ماریں اور آسمان سے آوازیں آئیں قیل ادخل الجنہ، جنت کی بہاریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، جنت کے پھول منتظر ہیں کہ آؤ اور تم ان کو پکڑو اور دیکھو جنت کی نعمتوں کو پاؤ. لیکن مرد مومن کا حال کیا ہے کہ قوم کے ظلم و ستم نے اس کے جذبات کو ٹھنڈا نہیں کیا، لوگوں نے اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، لیکن اس کے دھڑکتے ہوئے دل میں جو انسانیت کا درد تھا اور ہمدردی کا جذبہ تھا وہ سرد نہیں ہوا. اس کا جسم ٹھنڈا ہوا، اس کا دل ٹھنڈا ہوا، لیکن اس کے جذبے ٹھنڈے نہیں ہوئے. تڑپتے تڑپتے کہہ رہے یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتا چل جائے، اسے جا کر کوئی تو بتا دے کہ سرفروشی اور جان بازی کی راہ میں چل کر تمہارے اس دوست نے کیا پایا. کچھ نہیں کھویا، تمہاری نظروں سے گیا ہے لیکن ایک دوسرے بڑے خوبصورت جہان میں بس گیا. یا تم نے اس کو ذلیل کیا اور وہاں وجہ علنی من المکرمین، بڑی عزتیں پا گیا، اتنا کچھ مل گیا اس کو. مرد مومن اپنی قیمتی زندگی خطرے میں ڈال کر پیغمبروں کی دعوت کی تائید کرتا ہوا دکھتا ہے اور اللہ نے اس کو جنت دی، اور جنت میں جا کر بھی تمنا کہ کاش لوگ میرا انجام دیکھ کر جنت میں آ جائیں. بڑا قابل غور نقطہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جس کا نام بھی روایات میں حبیب آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے نسختو، جس نے خیر خواہی کی اپنی قوم کی جیتے جیتے اور جس نے خیر خواہی کی مرنے کے بعد، یعنی زندگی میں بھی قوم کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے خاندان، اپنے برادری انسانوں کا اتنا خیر خواہ ہوا کہ ان کو بلاتا ہی رہا بلاتا رہا، اور مرنے کے بعد بھی اس نے لوگوں کی خیر خواہی کی. کہنے لگا کہ لوگ میرا اچھا انجام دیکھ کے مان جائیں کہ میں حق پہ تھا. انتہائی زیادہ بے لوس انسان کے یہ جذبات ہو سکتے ہیں. آپ اس کو ذرا آج کے سنیریوں میں لیں، اور دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ جتنا یہاں نصیحت کا اور تبلیغ کا خوبصورت طریقہ ہمیں انبیاء کرام اور اس مرد مومن کے ناطے سے دکھ رہا ہے، آج کے اکثر دینداروں نے اس طریقے کو چھوڑ دیا. اگر اس کو معروف طریقے کی تبلیغ میں کہیں نا، بالفرض لوگ مار دیں اور اس کے بعد جنت مل جائے تو انہوں نے کہنا تھا اللہ دکھا ان کو، ذرا جلا ان کو، کڑا ان کو. دیکھیے ایک یہ ہوتا ہے کسی کو آپ اچھا انجام دکھاتے ہیں اپنا. مثلا میں آپ کو مثال دیتی ہوں، تھوڑی سی پریکٹیکل چیزوں پہ آ جائیے. ہماری پہچان اب دین ہے، مانتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس چیز کو دل سے تسلیم کر لیا ہے کہ اب ہماری پہچان یہ دین ہے؟ الحمدللہ، یہ اچھی بات ہے. اس لیے مجھے تو کم از کم یہ پہچان نہیں ختم کرنی، مرتے دم تک اللہ تو یہی پہچان رکھنا کہ لوگ ہمیں تیرے نام سے پکارے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ والا وہ ہے کہ جس کو لوگ دیکھے تو ان کو رب یاد آ جائے. اللہ والے بننے کا طریقہ یہ کہ لوگوں کو آپ سے امیدیں ختم ہو جائیں. چلیے اب ہم لوگ ہیں اللہ کے نام کی پہچان کے ساتھ، آپ دین ابھی سیکھ رہے ہیں، ہم سکھا رہے ہیں، کچھ مدد کر رہے ہیں. اب ہم سب کے جو حالات ہیں زندگی کے، مثلا آپ کے گھر کے حالات، آپ کے شوہر کا آپ سے تعلق، آپ کے بچوں کا، آپ کی فیملی کا، اسی طرح دینی معاملات میں دیکھیں تو ہماری ساری ذمہ داریاں، ہماری اس جگہ کا اہتمام، ہماری ساری چیزوں کو ہم اللہ سے دو طرح سے بات کر سکتے ہیں. مثلا آپ اپنی ذات پہ لیتے ہیں، آپ دین کی طرف آئے، شروع میں لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھا ہے، بعد میں لگا کہ ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، ذمہ داری ہے، تو تھوڑی تھوڑی گھر میں باتیں شروع ہو گئیں کہ یہ کیسا کورس ہے اور یہ چھٹ گیا اور وہ چھٹ گیا. آپ اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ اس قرآن کے ساتھ جڑنے یا تیری نسبت سے جڑنے کے ساتھ اب میری نجی زندگی اتنی خوبصورت کر دے، میرا شوہر مجھ سے اتنا خوش ہو کہ وہ جہاں دوستوں میں بیٹھے وہ بات کرے کہ میری بیوی میں اس سے بہت خوش ہوں. اللہ ایسا کیوں کر تاکہ دوسرے لوگ جو ابھی تک اس قرآن سے نہیں جڑے وہ کہہ سکیں کہ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. بات بڑی پیچیدہ اس لیے شاید سمجھ آئیے کہ نہیں آئی. اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ میں اب تیری ہوں، میرا ہر روپ تیرے اینگل سے دیکھا جائے گا، جیسے لڑکی سسرال میں آتی ہے نا تو اچھی کرے تو شاید کم ہی لوگ دیکھیں، بری کرے تو فوراً میکے پہ بچ جاتی ہے. اب ہماری پہچان ہمارا میکا نہیں ہے اور نہ ہمارا سسرال ہے، نہ ہم کسی خاندان کی بہو بیٹی ہیں، ہماری پہچان ہے اللہ کی ذات. دعا کیا کریں، اللہ میرا وہ حال نہ بنانا کہ لوگ میری وجہ سے تجھے برا کہیں اور لوگ میری وجہ سے دین سے پیچھے ہٹ جائیں کہ ہائے دین والوں کا یہ حال ہو جاتا ہے، ہائے دین والوں کے گھر اتنے دکھی ہوتے ہیں، گھر دین والوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں. نہیں اللہ، مجھے ایسا نہیں کرنا. اور اگر آپ میں سے کسی کو یہ ملتا ہے نا، میں اس کی مثال دیتی ہوں، دیکھیں ذاتی مثال نہیں دینی چاہیے، میں کہتی ہوں کہ جتنا دین نے مجھے میری ذاتی زندگی میں فائدے دیے ہیں، اللہ آپ سب کو بھی دے. ایسے لگتا ہے کہ حالات آپ کے ٹیلر میڈ ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ تو کہتا جا اور رب کرتا جائے. مجھے کئی دفعہ اپنی زندگی پہ خود رشک آتا ہے، اللہ نظر سے بھی بچائے اور مجھے شیطان سے بھی بچائے. میں سوچتی ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ اللہ کے وعدے ہیں، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اور میں کہتی ہوں اللہ کوئی کمی نہ چھوڑنا ہماری زندگیوں میں کہ جس سے لوگوں کو یہ خیال ہے کہ ہاں بیچاروں میں کمی تھی اس لیے دین پہ لگ گئے. مکمل کامیاب زندگی گزارے، بیوی بن کے رہے، ماں بن کے رہے، بچوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ اتنا خوبصورت اپنا روح سے مانگے کہ کوئی آپ پہ رحم نہ کھائے. ہاں بیچاری متعلقہ تھی اس لیے اس کو دین مل گیا، طلاق ہوئی، اچھا بیوہ تھی پھر کیا کرتی بیچاری، چلی جاتی ہے کلاس لینے. کبھی نہ مانگے، اللہ روتا دوتا دین نہیں چاہیے، مجھے تو بہترین زندگی گزارنی ہے کہ لوگ کہیں واہ دین اس طرح بھی ہوتا ہے. ہر ایک میں کمیاں ہوتی ہیں زندگی میں، یہ تو نہیں کہ بے دینوں میں کمیاں نہیں ہیں، گناہگاروں میں نہیں ہیں، لیکن لوگوں کو دین بڑا دکھتا ہے. تو لہٰذا مانگے دنیا کی عزت، اللہ میرے خاندان والوں پہ میری عزت آ جائے کہ اللہ دین پہ بھی ہیں پھر بھی کوئی کمی نہیں، دین پہ بھی ہیں پھر بھی ان کے شوہر خوش، دین پہ بھی ہیں پھر بھی ان کے بچے ان سے خوش، دین پہ بھی ہیں ان کے سسرال ان سے خوش، اللہ مجھے یہ عزت دے. دیکھیے آپ کا یہ عزت مانگنا اپنی ذات کے لیے نہیں ہوگا، آپ اسی کا اینگل اپوزٹ کر لیں. اب میں آپ کو یہ وہ باریک نقطہ جو بڑی مشکل ہو رہی ہے مجھے سمجھانے میں، وہ بتانا چاہ رہی ہوں، کیونکہ بہت ہی باریک نقطہ، یہی چیز ریاکاری بن جائے گی اگر آپ یوں کریں. مثال ہے کہ آپ قرآن سیکھنے آئی ہیں اور جو بھی ہم بات ڈسکس کر رہے ہیں، آپ کی فیملی کے کچھ لوگ خوش نہیں تھے، آپ یہ کام کریں. اب آپ دعا کیا کریں، اللہ مجھے دے دین کی عزت. یہ آپ اپنی عزت کراتے ہیں. اور اگر آپ پہلی سوچ جو ڈسکس کی نا، وہ آپ دین کی عزت کراتے ہیں. بس دیکھیں میں نے کپڑے پہنے، آپ نے بھی پہنے. میں کپڑے کیوں پہنوں؟ کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ میرے پاس کتنے کپڑے اور میں کتنے اچھے کپڑے پہنتی ہوں. یہ میری ذات ہے، یہ ریاکاری، یہ دکھاوا بھی ہوگا، شہرت بھی ہوگی. اور میں کہوں اللہ میں دین کا کام کرتی ہوں نا، تو میں نے یہ کپڑے اس لیے پہننے ہیں کہ لوگ دیکھیں کہ دین والوں کے پاس بھی اچھے کپڑے ہوتے ہیں. یقین کریں یہ آپ کا پہننا بھی عبادت ہے. دین کی عزت مانگیں. یہ تو میں نے ڈسکس کی آپ سے ذاتی پہلو، ہماری زندگیاں مانگیں. اگر آپ کی زندگی میں کوئی کمی ہے نا، تو مانگیں کہ اللہ وہ کمی دور کر، تاکہ ایک دفعہ لوگوں کو پتا چلے کہ دیندار جو ہوتے ہیں وہ ایک مکمل زندگی بھی بسر کر سکتے ہیں. یہ کوئی سارے ہینڈی کیپڈ اور کوئی دندن معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کا ہی فورم نہیں ہے کہ جو جس دنیا میں نہ پنپا وہ دین پہ آ گیا. ایک تو ہے. دوسرا آپ اینگل لیجیے جو بالکل اس سے اپوزٹ ہے، دین کی عزت. اے اللہ دے دین والوں کو ٹوٹی ہوئی کرسیوں کی جگہ کمفرٹیبل صوفے. اللہ دے دین والوں کو پھٹے ہوئے قالینوں کی جگہ خوبصورت موٹے قالین دے. اللہ دے تو دین والوں کو ایسے پیارے آلات، ایسے پیارے ویز آف کمیونیکیشن کہ وہ لوگ وہاں بیٹھ کے ایسے سیکھیں کہ جیسے ہم کسی یونیورسٹی میں بیٹھے سیکھ رہے ہیں. مجھے ایسا دین کا گیٹ اپ کرنے والا بنا دے کہ لوگ کے واہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا لوگوں کی حمایت کے باب بغیر. حمایت نہیں ابھی، سپورٹر نہیں ابھی، ساتھی نہیں. اللہ تو اپنی شان اور اپنے جلال سے دے. اس طرح مانگے اللہ سے کہ لوگ کہیں کہ واہ یہ کیسے ہو گیا، پتہ لگ جائے سچے اور کھڑے دین کا فرق. مانگی، یہ دین کی عزت ہے. اور آپ اگر دوسرا اینگل لے لیں، یہی سب کچھ مانگے کہ اللہ مجھے ایک بہترین بڑا ادارہ مل جائے، بڑی جگہ مل جائے، سارے اسٹوڈینٹ بہت اچھی جگہ میں ہوں، بہت بڑی ہال ہوں، بڑے بڑی لائبریریز ہوں، اس لیے کہ میرا ٹہکا ہو جائے، لوگ مجھے کہیں کہ واہ دیکھیں ان کی بڑی روب ہے یا ان کی بڑی. تو یہ شرک ہوگا. یعنی اتنی باریک وہ جدا دن والی بات پڑی ہے نا سورہ فاطر میں، وہ مجھے لو ذہن میں بار بار آ رہا ہے. اتنی باریک لائن ہوتی ہے ریاکاری میں اور دین کا گیٹ اپ دکھانے میں. مانگے اللہ سے کہ اللہ کے لیے مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو غیب کے کام کرنے والا ہے. مانگے کہ اللہ تو ہمیں دوسروں کا راضی نہ کرنا. وجعلنی من المکرمین, تو مکرم کر. مکرم کیا بن رہا ہے؟ مفعل, کرامت, عزت دیا گیا. ایک ہے مکرم, اللہ کی ذات مکرم ہے, وہ عزت دیتی ہے. ہم بندے کے مکرم, اگر اللہ ہمیں عزت دے, ہم پہ کرم کر دے. اور یہاں کرم کا لفظ ہے سافٹنس. اور یقین کریں جس پہ اللہ کا کرم ہو جاتا ہے نا, اللہ کو بندوں سے کچھ بھی کہنے سننے کی ضرورت نہیں پڑتی, اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے کام کراتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں, جس دن مکہ سے نکالے گئے تھے, کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ صرف 8 سال کے اندر یہاں فاتح بن کے آئیں گے؟ یہ ہے مکرمین. اللہ کے نبی مکہ میں جان بچا رہے تھے, اور مدینہ میں آتے جسٹ ایٹ ون سائڈ آپ ایک لیڈر بن گئے. آپ کہتے ہیں کہ 8 سال میں مکہ فتح ہوا, مدینہ تو فتح ہو گیا آپ کی ہجرت کے ساتھ. کتنی عزتیں ملی. ادھر لوگ گھروں سے نکال رہے تھے, اور ادھر لوگ گھروں کے دروازے کھول کے بیٹھے تھے کہ ہمارے گھر کو یہ شرف حاصل ہو جائے کہ اللہ کے نبی وہاں اپنے قدم جما لے. یہ ہے مکرمین. اور اسلام سچی عزت دلاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ سے کہا کرتے تھے, کہتے تھے عمر تو کیا تھا, کیا تھا تو, تیری کیا عزت تھی؟ کفر کا دل دادا, باپ دادا کی رسموں کے پیچھے مرنے مارنے والا, اور اسلام نے تجھے اتنی عزت دی کہ لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں. تو بکریوں کو چراتا تھا عمر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, جو آپ کے جیسے علم کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کرنے والے تھے, اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جب عروج ملا گورنر بن گئے. امیر المومنین فی الحدیث کا لقب ان کو ملا. تو اپنے آپ کو کہا کرتے تھے ابو ہریرہ تو کیا تھا, قبیلہ دوس کا ایک ادنا غلام. تیری اوقات یہی تھی نا کہ قافلوں کے پیچھے پیچھے چلتا تھا یا ان کے آگے چلتا تھا. جہاں پڑاؤ ڈالنا ہوتا تو ان کی جگہ صاف کرتا, ان کے لیے جگہ بناتا, لوگ بیٹھتے تو ان کی خدمت کرتا, پھر جب لوگ وہاں سے اٹھ کے جاتے تو ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں جمع کرتا. تیری یہ اوقات تھی. اور آج اسلام نے تجھے کتنی عزت دی کہ لوگ تجھے امیر المومنین فی الحدیث کہتے. یقین کریں یہ عقیدے کا امتحان ہوتا ہے. میں کہتی ہوں 4-6 لوگ ایسے عقیدے والے آ جائیں نا, نہ آپ کو کسی کے آگے دنیا کے لیے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے نہ دین کے لیے. اور ہمتیں توڑنے والے آ جائیں گے تو وہ آپ کو ساری زندگی غیروں کا محتاج کرتے رہیں گے. لوگوں سے پوچھتے ہیں, لوگوں کو دیکھتے ہیں, حالات نہیں, آپ نہیں ہیں. اللہ کیسے حبیب کو اس طرح خوبصورت باتیں سجھا رہا ہے کہ لوگ مار رہے ہیں, دیکھا جائے تو ناکام ہو گیا, فلوپ, اس کا مشن ختم, لیکن وہ کہہ رہا ہے وجعلنی من المکرمین. کیا عزت تھی کہ اللہ کے راستے میں جیا, شہادت حق کی گواہی دیتے دیتے شہادت نصیب ہو گئی. میں تو کہتی ہوں ہمیں یہ نصیب ہو جائے, ہماری بلا سے دنیا میں دین آتا کہ نہیں آتا, ہم بچ گئے. تڑپ لے کے مرے, بے چین ہو کے مرے کہ اللہ مجھ سے تو کرا لے, ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, میری بلا سے بس میں بچ جاؤں. یہ کہتا ہوا کہ اللہ میں نے آخری دن تک خیر خواہی کی, میں نے اپنی جان, اپنا مال, اپنا وقت, اپنی صحت, اپنے جذبات, اپنا سب کچھ تیرے آگے پیش کر دیا, اب تو اس میں سے جو جو قبول کر لے. پھر بندہ مومن چھپا کے نہیں رکھتا کہ ہائے مجھ سے نہ کوئی مانگ لے اللہ کوئی چیز. پھر وہ بندہ اس خدشے میں جیتا ہے, میں پیش تو کر رہا ہوں, پتہ نہیں اللہ لیتا ہے کہ نہیں, میں قربان ہونا چاہتا ہوں, اللہ میری قربانی لیتا ہے کہ نہیں, میں اپنا مال پیش کر رہا ہوں, اللہ پتہ نہیں لیتا ہے کہ نہیں. پھر انسان بچا کے نہیں رکھتا, وہ چھپا کے نہیں رکھتا. دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ بیوی اور شوہر کا رشتہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے, قریب ترین بھی ہے اور ایک لمحے میں دور ترین بھی ہو جاتا ہے. اتنے ہم راز بھی ہیں, لیکن بعض دفعہ انسان بہت بڑی بڑی باتیں چھپاتا ہے. کبھی آپ دیکھیے کہ عورتیں, جو بیوی شوہر کا سب سے بڑا جھگڑا ہوتا ہے مال کا, عموماً جہاں بیویاں کماتی نہیں یا مرد بھی صرف دیتے لیتے ہیں, عموماً جھگڑے پیسوں کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور بیویاں نے کچھ نہ کچھ چھپا کے رکھا ہوتا ہے, ادھر ادھر رکھ کے کہ چلو بھائی کبھی کوئی چیز ہوگی تو اپنا لے لوں گی. آپ دیکھیے خدا نہ خاصتا شوہر کو کوئی ضرورت پڑ جائے, کاروبار کا لاس ہو گیا, کچھ بھی, تو سب سے پہلے کون وہ پیسہ نکال کے دیتی ہے؟ بیوی. اس کو پتا کہ شوہر کو نہیں پتا چلے گا, لیکن اس کے دل میں اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت میری ضرورت میرے شوہر کو ہے اس طرح, اور اس وقت وہ ساری پچھلی لڑائیوں کو اپنے کریڈٹ سے نکلوا کے ایک اچھی بیوی بن کے اس کے سامنے رکھتی ہے کہ آپ جائیں یہ میرا زیور لے لیں, بیچ لیں, آپ پریشان نہ ہو, آپ کی صحت کو ایسا نہ ہو ویسا نہ ہو, فرق پڑتا ہے نا. اب آپ اسی کو لیں ایک بندے اور رب کے تعلق کے ساتھ. مثال کوئی نہیں ہے, اللہ کے ساتھ تعلق بندوں والا ہو ہی نہیں سکتا, لیکن صرف بات سمجھنے کی ہے کہ ایک سچا مومن اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو ہمیشہ اس حد پہ رکھتا ہے کہ اللہ جہاں میری ضرورت پڑتی ہے تو مجھے کھپا لے، میری ذات سے، میری زندگی سے، میری موت اگر دوسروں کی ہدایت کا سبب بنتی ہے تو تم مجھے مار اور میرے اچھے انجام کو دیکھ کر لوگ عزت بخشے. آپ کو تو یہ تڑپتی بھی روح برزخ کے معاملے میں یہ دعائیں مانگ رہی ہے نا. اللہ کے نبی نے بتایا کہ حبیب کی اس تڑپ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کروا دی کہ اب تمہاری خبر کیسے دی جائے، لوگوں کو غائب تو نہیں ہوگا. یہ آیتیں قیامت تک لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ بن گئی کہ جو اخلاص کے ساتھ تڑپے گا اللہ اس کو عزت دے گا. آپ تاریخ کے باب ورق کے ورق کھول کے دیکھیں، اخلاص کے ساتھ تڑپنے والوں نے تبدیلیاں پیدا کی. آج برے صغیر پاک و ہند اگر آزاد ہے تو آپ کا خیال ہے یہ سیاسی غلبہ ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے مخلصین کی قربانیاں تھیں. یہ تبلیغ کے ذریعے آزاد ہوا. آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تلوار چلی، میں آپ کو ثابت کر سکتی ہوں کہ ادھر قلم چلے تھے، قلم اور دوات چلے تھے. محمد بن قاسم کو سیاسی شخص نہیں تھا، کوئی لیڈر نہیں تھا، طالب علم تھا، دین والا تھا. آج بھی آپ جب برصغیر پاک ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں کہ یہاں اسلام فلاں فلاں بزرگوں کی کوششوں سے پھیلا. کسی کو مجدد الف ثانی کے نام سے آپ جانتے ہیں، کسی کو شاہ ولی اللہ کے نام سے جانتے ہیں، کسی کو آپ کچھ اور ناموں سے جانتے ہیں. تو یہ بہت بڑی طاقت ہے. اور اخلاص کے ساتھ بے لوس ہو کے اللہ کی طرف بلانا، یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ تیر اور تلوار اس کے آگے ٹوٹ جاتے ہیں. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. ہم اپنے آپ کو پوچھیں تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ، کبھی ہمارے دل میں لوگوں کے لیے اتنی تڑپ آئی؟ لوگ ہمیں منحوس کہیں، تطیرنا بکم، لوگ ہمیں ماریں، لوگ پتھر ڈالیں اور ہم آگے سے کہ اللہ تو ان کو ہدایت دے. آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی کی اپنی زندگی میں ایسے کئی مثالیں ملتی ہیں. مکی دور کے مڈل میں جب سزاؤں کا دور شروع ہو گیا تھا، ٹارچر شروع ہو گئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جاتی تھی اور آپ اس وقت ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. طائف کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ لوگوں نے آپ کے اوپر راستے روکے اور آپ نے کیا کہا کہ اللہ ان کو ہدایت دے. غزوہ احد میں لوگوں نے آپ کا دان توڑا اور اللہ کا نبی کہہ رہا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، ان کو علم ہی نہیں ہے، یہ ہے ہی جاہل، ان کو میری قدر ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے اپنا نبی ان کے پاس بھیجا. تڑپ محسوس کرے ساری رات اللہ کے نبی اگر ایک آیت سورۃ النساء کی پڑھتے جا رہے ہیں کہ اللہ اگر تو ان کو پکڑنا چاہتا ہے تو دیکھ لے، تیرے ہی بندے ہیں، معاف کرے تو تیرا کیا بگڑے گا. یہ درد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ درد آتا ہے نا تو یہ چھپتا نہیں ہے، یہ دل دماغ زبان سے بول بول کے آتا ہے. اور ایسا بندہ اگر دنیا میں مارا بھی جائے تو اس کی پھٹکتی ہوئی روح جو ہے وہ تڑپ تڑپ کے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دے دی، کامیاب کر دیا. آپ انبیاء کرام کی ہسٹری کو پڑھیں، لوگوں نے اتنی تکلیفوں کے ساتھ ان کو مارا لیکن اطمینان، سکون. مارنے والوں نے مار کے سمجھا کہ ہم بچ گئے، بچتے نہیں ہیں لوگ. یاد رکھیے، جہاں سے دین کا کوئی نمائندہ، علماء بالقسط یا کل کے دور میں رسول نکل جاتے ہیں یا مار دیے جاتے ہیں، اس قوم کا انجام کیا ہے؟ اگلی آیت ہمیں بتاتی ہے وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کنا منزلین. اور نہ اتارا ہم نے اس کی قوم پر اس کی شہادت کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، یعنی کوئی مدد والا لشکر نہیں آیا، کوئی فرق نہیں آئے، اور نہ ہمیں اس کی ضرورت تھی. ہاں مگر کیا ترا ان کانت اللہ صیحتا واحدۃ، ہاں تھی مگر وہ ایک گرج زور کی یکبارگی. فاذا ہم خامدون، پس وہ بجھے ہوئے کوئلے بن کر رہ گئے. یہ ہوتا ہے انجام اللہ والوں کو ستانے کا، رسولوں کے مقابلے میں ڈٹ جانے والوں کا انجام. اللہ کو کوئی لشکر کشی کرنے کی ضرورت نہ پڑی، کوئی فوجیں تیار کرنے کی ضرورت نہ پڑی، سب ایک دھماکے سے بجھ کے رہ گئے. اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا، ان کے ذریعے ان کو ہلاک کرتا. اللہ تعالیٰ کہتے ضرورت ہی نہیں تھی، فرشتوں کی کیا ضرورت تھی، ان کو تو بس ایک چیخ سے مروا دیا جائے گا. اور یہ چیخ جبرائیل علیہ السلام کی تھی. کہتے ہیں ایسی زور کی چیخ انہوں نے ماری کہ ان کی روحیں ان کے جسموں سے نکل گئیں اور وہ بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے. ہاں میں دون کا جو لفظ ہے یہ خمود سے ہے. خمود کہتے ہیں کوئلوں کے بجھنے کے بعد جو راکھ بنتی ہے نا، اس کو. راکھ بن کے رہ گئے، کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہ رہا. ٹھنڈی ہو گئی ان کی روح، ان کے جسم بالکل ٹھنڈے ہو گئے، اور اسی کا نام تو موت ہے. اس قوم پر عذاب نازل کیا. اللہ والوں کے ساتھ ٹکر لینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو اگر تم اس کا مقابلہ نہ کرتے، مان جاتے تو اس ہلاکت سے بچتے. اور اب اس واقعے پہ اللہ تعالیٰ کا کمنٹ اتنا خوبصورت ہے، اور میں کہتی ہوں کہ سر جھک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا حسرت علی العباد، ہائے افسوس بندوں کے حال پر، جس کو کہتے ہیں نا زد افسوس ہے بندوں پہ. اور اگر آپ عباد کے نیچے دال کی زیر دیکھ رہے ہیں تو یہ عبادی تھا، میرے بندے، لیکن میرے کا لفظ ہی نہیں بولا. ہائے بندوں کے حال پہ افسوس، ایسے لگتا ہے جیسے ماں اپنے کسی بڑے سرکش بچے کا دکھ کرتی بھی محسوس ہوتی ہے. ہائے افسوس ان بندوں کے حال پہ کہ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کرنے لگ جاتے ہیں. کتنے بدبخت ہیں، کتنے نہ سمجھ ہیں کہ جو حقیقت بتانے آتے ہیں یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ان کو دکھ دیتے ہیں، یہ ان کے ٹھٹھے اڑاتے ہیں. ایسے لوگ قابل حسرت ہیں، اور حسرت کہتے ہیں ایسی کیفیت کو کہ جب انسان اپنی حالت بدل نہ سکے تو کڑھے، اذیت برداشت کرے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسرت تو انسانی کیفیت ہے، تو اللہ تعالیٰ تو صاحب اختیار ہے، اقتدار ہے اس کے ہاتھ میں، پھر وہ حسرت کا اظہار ادھر کیوں کرتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے ایمان نہ لانے پہ کوئی حسرت نہیں ہے، بلکہ لوگ قابل حسرت ہیں جو اپنی گمراہیوں سے نکلنا نہیں چاہتے اور مصیبتوں میں رہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود حسرت نہیں کی، بلکہ لوگوں کو دعوت دی ہے کہ تم اپنے حال پہ حسرت کرو اور رسولوں کے ساتھ اپنے معاملے کو دیکھو. جب بھی کوئی رسول آتا ہے نا تو لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، کچھ لوگ حال سے اور کچھ کال سے مذاق اڑانے لگتے ہیں. یستہزئون، ایسے لوگ پھر اللہ کی پکڑ کا شکار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا ان کو علم نہیں کہ کتنی امتوں کو ہم نے پہلے ہلاک کر دیا؟ اور انہم الیہم لا یرجعون، بس وہ آج تک واپس لوٹ کر نہیں آئے اور نہ آئیں گے. بلا لو روحوں کو، بلا لو جو بھی جمعراتوں میں، یہ روحیں واپس نہیں آئیں گی. اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی کہ جو گیا وہ گیا، یہ واپس نہیں آئیں گے، بلکہ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُخْدَرُونَ، بس ان سب کو تو ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا. مرنے کے بعد روحوں کا سفر واپسی کا نہیں ہے، آگے کا، کوئی یو ٹرن نہیں ہے روحوں کی زندگی میں، کوئی ریورس گیئر نہیں لگتا روحوں کے لیے، اب تو آگے 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 ایک ایسی ٹنل میں داخل ہو چکے ہیں جس میں کوئی یو ٹرن نہیں ہے، پلٹ ہی نہیں سکتے. یہ تو اب زندگی سے موت، اور موت کے بعد برزخ، اور برزخ کے بعد حاضری کا سبب ہے. اب تو سب کو آگے لے کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مکہ والوں کو کہ دیکھ لو، تم نے آج اس نبی کی قدر نہ کی تو یاد رکھو پچھلے نبیوں کو جھٹلانے والی قومیں تباہ ہو گئیں، وہ کبھی واپس نہیں آئیں. تم ان کے ہلاکت سے سمجھو، ایک جانور دوسرے جانور کی موت سے کانپ اٹھتا ہے، طاقت کے مطابق کوشش کرتا ہے کہ وہ اس سے بچ جائے، لیکن انسان کے اندر اتنا کبر اور اتنا تکبر اور اتنی لاپرواہی ہے کہ وہ دوسروں کی موت سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور چل پڑتا ہے اس راستے میں جس پہ اس کو نہیں چڑھنا تھا. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسا بندہ کسی کی ہلاکت سے سبق نہیں لیتا. اور آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے اس میں کتنے بڑے سبق ہیں. اس واقعے کو تصور میں رکھیں اور ذہن میں لائیے کہ کیا ہمارے اندر یہ تڑپ پیدا ہو. اپنا محاسبہ کریں، کیا واقعی ہم اللہ کے دین کے ساتھ اتنے ڈیڈیکیٹڈ ہو گئے، ڈیووشن آ گیا، قربانیاں دینے کے لیے تیار، پیٹ پہ پتھر باندھنے کے لیے تیار، اپنے آپ کو رات دن اس کام میں کھپانے کے لیے تیار، مخالفتوں کے لیے تیار. آپ دیکھیں تو جتنی اس شخص کے ساتھ لوگوں کی طرف سے مخالفت ہوئی، اتنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی. چار دن ہوتے ہیں صرف اپنے آپ کو نیچا کرنے کے، اس کے بعد ہمیشہ کی خیر مل جاتی ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے ہی بنائے. اب یہاں سے آگے جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے کہ بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ جینا. جس دور میں یہ سورت نازل ہو رہی تھی لوگ اس چیز کو بالکل اپنے ذہنوں سے نکال چکے تھے، اور یہ خیال ان کے ذہنوں سے ایسا نکلا کہ انہوں نے اس کا یقین کر لیا کہ مرنے کے بعد ہم نہیں دوبارہ جیئیں گے. تو ہم دیکھیں گے کہ ایک ایک کر کے یہاں ہمیں مختلف نشانیاں کائنات سے دکھائی جائیں گی کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد مردوں کو زندہ کریں گے. جس طرح مردہ زمین اور اسی طرح سورج اور چاند کا آنا جانا, اگر ہم دیکھیں تو کائنات کی ہر چیز ہمیں یہی سبق دے رہی ہے کہ کل من علیہا فان, اور ہر چیز فانی ہے اور ہر چیز اس دنیا سے نکلنے کے بعد ایک دوسرے جہان کی طرف بھی اٹھنے والی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآیَتُ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ, اور ایک نشانی ان کے لیے یہ مردہ زمین ہے. لفظ مردہ سے بھی ذہن میں آپ کے یقیناً آ گیا ہوگا کہ مردوں کی باتیں ہو رہی ہیں, اور ویسے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر صاحب عقل دن رات دیکھتا ہے, لیکن بعض دفعہ کچھ لوگ سوچتے کم ہیں, غور نہیں کرتے, تو ان کو پھر احساس دلایا جاتا ہے کہ آؤ تم نشانیاں مانگتے ہو, معجزے مانگتے ہو نبی سے, تو پھر دیکھ لو کہ ایک بہت بڑا معجزہ جو دن رات تم دیکھتے ہو وہ کیا ہے کہ زمین مردہ ہوتی ہے. کون سی مردہ زمین؟ جس کے اندر فصل نہیں ہوتی. جن کا بھی زمینوں سے تعلق ہے وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ فصل جب کٹ جاتی ہے تو اس کے بعد بالکل مردگی کا ایک تصور دیتی ہے. کٹی ہوئی فصلیں اگر آپ نے ناروے میں دیکھنا ہے, دن دیکھ لیجئے کہ جب برف ڈھلتی ہے تو نیچے سے کیسی بنجر اور ویران قسم کی زمینیں نکلتی ہیں, لیکن کچھ ہی مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سرسبز و شاداب ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو زندہ کیا. لفظ ہم نے پہ غور کیجئے گا, کوئی کسان, کوئی فارمر, کوئی بھی مالی کتنی ہی محنت کیوں نہ کر لے, جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے اس زمین کو زندگی نہیں مل سکتی, ہم زندہ کرتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ الحی جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ انسانوں کی زندگیوں کا مالک ہے, بلکہ کائنات کے اندر ہر چیز کو زندگی دینے والا, عطا کرنے والا وہی ہے. پھر کیا ہوا؟ جو ہی اس میں زندگی آ گئی احییناها واخرجنا منها حبا, ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے نکال دیا اس میں سے دانا. حبا دانا حب, یعنی شروع میں دانا نکلتا ہے. فمنه یاکلون, پھر اس میں سے وہ کھاتے ہیں, یعنی کسان جو بیج ڈالتا ہے اس کی بالیاں زمین کے جگر کو چیرتی ہوئی اندر چلی جاتی ہیں, اور چند مہینوں میں کئی دانوں کی صورت میں وہ پلٹا دیا جاتا ہے. اس ایک انسان کی محنت کو اللہ تعالیٰ اس طرح رنگ لگاتا ہے کہ دیکھو تم نے جو بھی محنت کی, جو کوشش کی, اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس دیا. کس بات کی دلیل ہے کہ آج دنیا میں ایک دانہ ڈال کر جب ہزاروں لاکھوں دانے مل جاتے ہیں تو کیا اس رب کے لیے قیامت کے دن تمہارے ایک نیک عمل کو بڑھا کر ان گنت نیکیوں میں بدلنا مشکل ہے؟ بالکل ممکن ہے. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کیسے ہوگا, کیوں ہوگا, ہم کیسے ہوں گے, ہم تو اتنے ہیں, یہ ہے, تو وہ جا کے باہر فصلوں کو دیکھ لے کہ کس طریقے سے کائنات کے اندر یہ پھیلا ہوا نظام بول بول کے بتا رہا ہے کہ لوگوں تم جو کرتے ہو اللہ ضائع نہیں کرتا, تمہاری ایک ایک کوشش اللہ کے نام پر قرض ہے. تم ایک نماز پڑھتے ہو, تمہیں تو یاد بھی نہیں ہوگا کب سے پڑھنی شروع کی, کتنی چھٹی پچھلی زندگی میں, اللہ نے تمہاری ایک ایک چیز امانت کے طور پر رکھی ہوئی ہے, اور کل قیامت کے دن اسی کے پھل تم کھاؤ گے. فمن ہو یا کلون, اگر اس اینگل میں دیکھیں تو جنت کی نعمتیں انسان کو محنتوں کے بدلے تو ملنی ہے. ایک اور نشانی وجعلنا فیہا جنات من نخیل, اور ہم نے اگائے اس میں باغات کھجوروں کے, وہ عناب اور انگوروں کے, یعنی یہ دو فصلیں جو تھی وہاں اگتی تھی, اسی لیے قرآن پاک میں ان کا کثرت سے ذکر ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ جنت اسلامی پھل ہے اور انگور اسلامی پھل ہے, سارے پھل مسلم ہوتے ہیں, اسلامک ہوتے ہیں, صرف جس علاقے میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا وہاں جو چیزیں اگتی تھیں, جو لوگوں کو عادت تھی دیکھنے سننے کی, اسی کا یہاں تذکرہ کیا گیا. پھر فرمایا وفجرنا فیہا من العیون, اور جاری کر دیے ہم نے اس کے بیچ میں چشمے. مکہ کی زمین بالکل خشک تھی, کوئی پانی کا نام نہیں تھا, لیکن کہیں کہیں پانی کا کوئی چشمہ اگر پھوٹ پڑتا تو لوگوں کے لیے وہ زندگی کا پیغام ہوتا تھا. لوگ کرتے تھے جہاں پانی ہو. اگر مکہ کی تاریخ آپ لوگوں نے سنی ہو تو اس میں حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ جب وہاں بسائے گئے تو زمزم کا چشمہ تھا جس کی وجہ سے وہاں آبادی شروع ہوئی. اور اس دور میں لوگ چشموں کے مالک ہوتے تھے، جس کی زمین میں نکل آتا اس کی تو گویا کہ لاٹری نکل آئی ہماری زبان میں، تو اس میں پھر لوگ اس سے فائدہ لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی تم نے ان چشموں کا غور کیا کہاں سے آتے ہیں؟ یہ زمین کے آنسو ہیں یا پہاڑوں کے آنسو ہیں؟ کہاں ایک خشک بنجر زمین کے اندر اوپر سے ایسا کھرین بندھا ہوا ہے جس کی پپڑی جو ہے وہ کھردری ہو کے جھڑ جھڑ جا رہی ہے لیکن اسی کے اندر سے پانی نکلتا ہے؟ کبھی غور کیا تم نے؟ عیون عین کی جمع ہے، اور عین کہتے ہیں وہ سوراخ جس کا سورس نہ دکھے، یعنی چشمہ ایسا سوراخ ہوتا ہے کہ جہاں سے سورس نہیں دکھ رہا ہوتا، پتہ نہیں کہاں سے پانی آ رہا ہے. عموماً دیکھیں نا کہ ہمارے پاس جو بھی پانی کے انتظامات ہیں تو ہمیں پورا سیوریج سسٹم بتاؤ، یہاں سے پائپ میں جا رہی ہیں، وہاں جا رہی ہیں، پوری ٹیکنیک ہے کہ جب بھی گھر بنتے ہیں تو اس وقت لوگ یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہیں، لیکن چشموں کا کوئی سیوریج نہیں. اگر آپ کسی پہاڑ کے اندر چشمے کو دیکھیں تو اس کے بعد آپ پھر وہاں سے اندر سے دیکھیں گے کہ چشمہ جہاں ہے اس کے تھوڑی بھی دور، بالکل ایک دو فٹ دور آپ اگر کھدائی کریں کوئی پانی نہیں دکھے گا. اللہ جانے یہ کہاں سے آتا ہے. اور اسی سے یہ لفظ ہمارا آنکھ بھی ہے، کبھی روتی ہوئی آنکھ کو دیکھا کریں کہاں سے پانی آتا ہے؟ کوئی ہمارے اندر پانی کی بوریاں رکھی ہوئی ہیں، کوئی بوٹلز رکھی ہوئی ہیں، کوئی کنٹینرز رکھے ہوئے ہیں، لیکن ذرا کوئی دل دکھا کے دیکھے یوں ٹپ ٹپ آنسو گرتے ہیں، پیاز کاٹتے ہوئے تو ویسے بڑے آنے لگتے ہیں آنسو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی تم غور نہیں کرتے یہ سب کہاں سے ہوتا ہے. تم ذرائع پہ الجھے رہتے ہو، تم سورسز کو ڈھونڈتے رہتے ہو، تم کہتے ہو نہیں ایک چین پوری بنے گی سورسز کی، پھر وہ کام کریں گے، وہ ہوگا، پھر ہم یہ کام کریں گے، اچھا ذرا میرے حالات موافق ہو جائیں پھر پڑھنا شروع کروں گی، ابھی یہ نہیں، ابھی تو مجھے اپنے ارد گرد کچھ نہیں دکھتا. تو آئین کو دیکھ لو، اس کا سورس بھی کچھ نہیں ہوتا، اس کے اندر تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ اصل بات یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو یہ سب کچھ کرتی ہے. اب دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ چونکہ نشانیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں نا، تو ہمیں ضرور فیل کرنا چاہیے کہ مردہ زمین میں کس چیز کی نشانی ہے. پہلی بات تو یہ کہ مردہ زمین میں زندگی کے آثار ہونا، یعنی اس کا زرخیز ہونا، مٹی کا جمع ہونا، یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے. لوگوں اللہ کی رحمت کو پہچانو. پھر اسی طرح مردہ زمین میں دیکھیں پانی کا اور دھوپ کا، ہوا کا انتظام، یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے. پھر بیج کے اندر اگنے کی صلاحیت کا پیدا ہو جانا، یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے. تم کیوں پریشان ہو؟ اگر تمہیں اللہ نے اولاد نہیں دی، اگر تمہارا رشتہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو ہرا کر دے، جب چاہے جس کو ملا دے، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ پھر سبزیاں اور پھل دیکھیے کتنی نشانی ہے. سبزیوں کے رنگ دیکھیں، کبھی آپ جو کیپسیکم ہوتی ہے، شملہ مرچ بولتے ہیں جس کو، پاکستان میں تو آپ صرف گرین کلر کی کھاتے اور لیتے ہیں نا، لیکن آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ ریڈ بھی ہے، یلو بھی ہے، گرین بھی ہے، اور پرپل، اور کئی رنگ ہوتے ہیں اس میں. اور آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک کا ٹیسٹ الگ ہے. گرین جو ہوتی ہے نا وہ تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے، کڑاہٹ پہ ہوتی ہے، لیکن اس کی خوشبو بہت ہوتی ہے. گرین آپ چلی ڈال لیں کھانے میں اور پھر آپ دیکھیں پورے گھر والوں کو کیسے بھوک لگتی ہے. جتنی وہ اس کو گھیٹ پہنچتی ہے اتنی اس کی خوشبو پھیلتی ہے. کسی دن آپ کو کسی کھانے کا ٹیسٹ نہ آ رہا ہونا کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی، آپ اس میں اینڈ پہ ایک ہری مرچ مٹی کاٹ کے ڈال دیں، بس ہلکا دم دے دیں، آپ دیکھیے گا اس کا ٹیسٹ بھی بدل جائے گا، اس کی خوشبو بدلے گی. سرخ جو ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہوتا ہے، آپ کھا کے دیکھیں، بالکل کھٹی اور میٹھی کا تصور، کڑوی نہیں ہوتی لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے. اور پیلی دیکھیں تو اس میں تو مجھے لگتا ہے صرف حسن ہے. یعنی اللہ کی شان، کبھی غور کرو، زمین میں کوئی سرخ رنگ ڈالا، کسی نے پیلا رنگ ڈالا، کسی نے سبز رنگ ڈالا، زمین میں کیا ڈالتے ہو اور نکالتے کیا ہو؟ کبھی عقل سے کام لیا؟ تم کیوں الجھے رہتے ہو اسی طرح، کیا ڈالیں، کیا کریں، محنت کیا کریں، کیسے کیا کریں؟ اللہ کی ذات تمہارے کاموں کو کس طرح کر سکتے، یہ اس کی رحمت کی نشانی ہے. سارے نظام جو انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہے، وما عملت ہوئی دیہم، لوگوں یہ تمہارے ہاتھوں نے نہیں کیا، یہ اللہ کی رحمتیں. تو مانگو اللہ سے، اس کی رحمت مانگو کہ اللہ جیسے تو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، تو میری مردہ زندگی کو زندہ کر دے. اے اللہ میرے مردہ دل کو زندہ کر دے، میرے مردہ جذبوں کو زندہ کر دے، میری مردہ جو خواہشات ہیں، کوششیں، ان کو زندہ کر دے. میرے اسباب مردہ ہیں، تو ان کو وسائل والا بنا دے. اصل چیزیں آپ دیکھیں سیکھنے کی یہ ہوتی ہیں، ورنہ تو پانچ منٹ میں اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر ہو سکتی ہے. لیکن غور کریں یہ کائنات ہمیں کیا کیا سبق دے رہی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کو زندہ کرنے کے لیے کیا کچھ کیا. اس نے اس میں سے کھجورے اور انگور پیدا کر دیے، پانی کے چشمے ڈال دیے، اور سب کچھ بنا کے یہ نہیں کہا کہ خبردار اگر ہاتھ لگایا ہاتھ توڑ دوں گا اگر تم نے کچھ کھایا یا پیا، کیونکہ تم مومن ہو، تم متقی ہو، تم مسلمان ہو، اور مسلمان کا کیا تعلق ہے اچھے کھانوں سے؟ انگور کھائے اور کھجوریں کھائے، کھانے لیا کھلو من سمری ہی، تاکہ کھائیں وہ اس کے پھلوں سے. یہاں نوٹ کیجئے گا، لی جو ہے نا یہ وجہ بتا رہا ہے، علت کے لیے ہے، ریزن بتائی جا رہی ہے کہ یہ سب کیوں ہوا. صرف حسن کے لیے نہیں، حسن کے لیے نہیں، یہ کھانے کے لیے بھی ہے. اب دیکھیے کہ دو چیزیں ہم ذہن میں رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اس میں جلال ہے، بہت جوش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جلال کے ذریعے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کے اندر ہر چیز اس کی جگہ پہ لگا دی. ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھتے ہیں نا، تو وہ خوبصورتی آ جاتی ہے، اس میں جمال آ جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں اگر جلال ہے نا، حدیث یا سنت میں جمال ہے، اس انسان کی زندگی جلال اور جمال سے بھر جائے گی جس نے قرآن اور سنت سے اپنا دامن جوڑ لیا. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، سنت نے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ نے بتایا کہ کھاؤ، کھانا بھی عبادت ہے. روزہ رکھ کے صبر کرنے والا کھا کر شکر کرنے والے کے برابر ہو جاتا ہے. کھاؤ، کھانا کیا ہے؟ من ثمری ہی. من بیانیہ اگر کر لیں تو مطلب یہ ہے کہ ثمر سارا جو ہے تم کھاتے ہو انسانوں. اللہ نے ایک پودے کے اندر کتنی چیزیں ڈالی، مطلب اس کے اندر ڈالیاں ہیں، کہیں جڑیں ہیں، کہیں پتے ہیں، کہیں کانٹے ہیں. بکری تو کھائے کانٹوں کے بیچ میں سے پتے، اور انسان پیے اسی بکری کا دودھ اور کھائے اسی کا گوشت. بہترین حصہ، ثمر کہتے ہیں کسی چیز کا بہترین حصہ، ایٹیبل، کھانے کے ایٹیبل چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو ثمر کہتے ہیں. اور اگر من ثمری ہی کو من باز ملے تو کہا اس کا کچھ پھل تم کھاؤ، کیونکہ جو پھل لگتا ہے اس میں کچھ انسان کھاتا ہے، پھل کچھ نہ کچھ ضائع بھی ہو جاتا ہے، کچھ دوبارہ زمین میں مل جاتا ہے. فرمایا کہ تمہیں اللہ نے پھل دیے. کبھی ذرا سوچئے انسان کی کیا عزت اور اوقات رہ جاتی اگر اللہ تعالیٰ اس کو کہتے کہ ہم نے یہ بیری کا درخت لگایا ہے، اے انسان کھاؤ، لیا کلو من شوقی ہی، کھاؤ اس کے کانٹے. انسان جو کانٹے تم کھاؤ، اور بکریوں ادھر آؤ تم بیٹھ کے بیر کھاؤ. کبھی سوچئے تو صحیح، کیا ہم نے بھی اتنا کچھ کیا؟ کیا ہمارے بھی عمل اتنے خوبصورت ہیں کہ جیسے اللہ نے درخت کا بہترین حصہ ہمیں کھلایا، ہمارے بھی عمل سب سے خوبصورت ہوں؟ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو ہمارے عمل تو جانوروں سے بھی واضح گئے گزرے ہو جاتے ہیں، جب ہم شرک کر کے اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں، یا فسق میں مبتلا ہو کے کبائر کا شکار ہو کر اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں پہ نہ رک کر ہم خود کو اسفل افلین میں کر دیتے ہیں. اور ساری نعمتیں دے کے کہا وما عملت ایدیہم، اور نہیں بنائے اس کو ان کے ہاتھوں نے. اس کو ہم دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، وما کو نہیں کے معنوں میں، یعنی کہ نہیں انہوں نے بنایا اس کو، ماں نافیہ ہوتا ہے یہ والا، نفی والا، تو مطلب کیا ہے کہ تم کبھی غور کرو کہ اس باغ میں جو بہار آئی ہوئی ہے، جو اس میں اتنا کچھ ہے، یہ کیا تم نے کیا؟ یہ کھجوروں کے لمبے لمبے درخت جو آسمانوں کو چھو رہے ہیں، یہ انگوروں کی نازک بیلیں جو زمین پر بچھی پڑی ہیں، کیا ان کو تم نے بنایا؟ تم کرتے ہو یہ سارے کام، یہ تمہاری مرضی سے ہو رہے ہیں، تمہارا کوئی اس میں کام ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی ذات کے لیے، یہ اس کی ذات ہے، یہ اس نے یہ کیا. اور دوسرا مفہوم ماں کا یہاں اسم موصول کی صورت میں اللذی کے معنوں میں آتا ہے، یا اللذینا، کہ جن کو تم نے بنایا. یعنی اگر اللذی کے معنوں میں لیں گے تو مطلب کیا ہوگا کہ پھل تو ہم نے بنائے، لیکن اس سے بھی جو چیزیں تم بنا لیتے ہو، مثلا آم تو اللہ نے پیدا کیا اور اس سے مربع تم بنا لیتے ہو، اس سے اچار تم بنا لیتے ہو، اس سے ملک شیک تم بنا لیتے ہو، تو چلو جو تم بنا لیتے ہو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے، بتاؤ کہ کیا اگر اللہ یہ پھل نہ بناتا تو تم اس قابل تھے کہ اس سے کچھ بناتے؟ اچار، چٹنیاں، مربے اور کیا کچھ تم بناتے ہو، کیا اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر تم یہ سب کر سکتے تھے؟ اس نے نہ صرف بنایا بلکہ تمہارے لیے انتظام کیا. کس طریقے سے وہ اس کائنات کو سجاتا ہے تمہارے لیے، کبھی غور کیا کرو. اللہ کی ذات بندے کو اس کی بے بسی کا سبق دلاتے ہیں کہ تم ان چیزوں کو دیکھو اور غور کرو، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تمہاری ساری کوششیں بیکار ہو جاتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی، اور تمہاری معمولی سی کوششوں میں اتنی برکت آ جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، کرو کیا کھا پی کے؟ افلا یشکرون، کیا شکر نہیں کرتے؟ نہ شکرے بن کے جیو گے، نہ فرمان بن کے جیو گے. تم بتاؤ یہ سارا کائنات کا نظام جو چل رہا ہے تم نے بنایا، یہ پانی، یہ فصلیں، یہ پھل تم نے بنائے، سورت واقعہ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھتے ہیں اَفَرَائِتُم مَا تَحْرُثُونَ أَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ جو کھیتی تم بوتے ہو بتاؤ کیا تم نے اس کو کیا ہے یا ہم ہیں اس کو بونے والے؟ پھر اسی میں آتا ہے یہ جو بارشیں ہوتی ہیں کیا تم ان بادلوں کو، من المزنی کا لفظ آتا ہے وہاں، کہ ان بدلیوں میں سے بادل تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ پھر اس میں ایک جگہ آتا ہے کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو بتاؤ اسے بچہ ہم بناتے ہیں کہ تم بناتے ہو؟ یہ سب کچھ اس ذات کے ہاتھ میں، اس کی باتیں ہیں، کہاں سے کس کو کس رنگ میں بدل دے، کسی کو یوں چھوڑ دے، کسی پھل کو ہواؤں کے ذریعے اڑا کے پھینک دے، تم سوچو کہ تمہارا ان نعمتوں پر کتنا شکر ہے؟ اللہ چاہتا ہے کھاؤ پیو لیکن شکر گزار بن کے جیو، اس کی مرضی سے جیو، کس کے لیے؟ سبح الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا ہر چیز کو جوڑوں میں، جن کو گاتی ہے زمین اور خود ان کے اپنے نفسوں میں بھی، اور ان چیزوں کو بھی جنہیں وہ ابھی نہیں جانتے۔ یہاں لفظ آ گیا سبحان کا، پاک ہے وہ ذات، وہ ہے ہر شرک سے پاک، ہر طرح کی پیش بندیوں سے پاک، کسی طرح کی نسبتوں سے پاک، اس کی ذات عیب سے پاک ہے۔ اتنی پیاری ذات ہے کہ جو مختلف مراحل سے گزارتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہم کوئی چیز بنائیں، مثلاً چلے میں مثال نہاری کس لیے دیتی ہوں کہ کچی نہاری کو کھا لے تو انتہائی بدمزہ ہوتی ہے، ٹیسٹ ہی نہیں آتا۔ کوئی نہاری سے کب فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ جب وہ پوری پک جاتی ہے۔ بچے اگر بیچ میں مانگے یا کوئی کھا کے چکھے کہ کوئی ٹیسٹ نہیں، تو آپ کہتے ہیں صبر تو کرو، ابھی تو رکھی ہے، ابھی اینڈ دیکھنا کیسی پکتی ہے۔ ہمارے کھانے پکانے کا تو یہی حال، کیک بنا رہے ہیں آپ، ان بٹوین کیک کوئی چکھے کہ گائے کچا، روٹی کچی پکی منہ میں ڈالے آٹا، لیکن ذرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاک ہونے اور سبحان ہونے کے معیار دیکھیے۔ کہ آم کو مثال لے لیجیے، آم ہے ابھی ابتدائی حالت میں گر گیا، کچی امیاں گر گئیں، ضائع، بنا کے دیکھے چٹنی، پھر کچھ ذرا سا بڑا ہوا اس میں ہلکا سا سوف آ گیا گودا، پھر گر گئے، آپ اس کا اچار بنا لیتے ہیں، تھوڑا سا اور پک کے ذرا گل کے ذرا نرم ہونے لگا، گرا، آپ کہتے ہیں اب اس کا مربع بنا لو، چینی اور شکر ملا کے اس میں خوبصورت مرتبہ ڈال دو، اور جو بالکل پکے ہوئے ہیں تو کہا تم کھا لو، کسی کا اسکواش بنا لو، کسی کو کچھ بنا لو، یعنی ایک آم کے ہر دور میں مختلف ذائقے، کچی کا اور مزہ، پکی کا اور مزہ۔ ہمارے تو پکے کا بھی ہو جائے تو اللہ کی رحمت ہے، ورنہ تو صبر ہی کر کے کھائیں گے گھر والے۔ اللہ کی ذات کتنی پاک ہے، کبھی ہم سوچتے نہیں اس کے بارے میں، کم ہی سوچتے ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، اللہ نے سورہ سبا میں یہ شکوہ کیا تھا کہ میرے بندوں میں بہت تھوڑے شکر والے ہیں، بہت تھوڑے ان چیزوں کو اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کی اس کائنات میں تدریج ملتی ہے۔ ایک اور سبق جو آپ کو مجھے مل رہا ہے اس کائنات کی چیزوں پہ غور کرتے ہوئے، وہ ہے تدریج، کاموں کو تدریجن کیا کرو، گریجولی کیا کرو، سمپل ٹو کمپلیکس پہ چلو، سمپل سمپل کرتے کرتے آخر پھر کمپلیکس پہ آ جاؤ، اور جو بندہ فطرت کے ساتھ میچ ہو جاتا ہے انشاءاللہ اس کا ریزلٹ وہی ہوگا جو فطرت میں اور کائنات کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من انفسہم، اور ان کی اپنی چیزیں، ان کے اپنے نفسوں میں بھی ہیں۔ ہمارے اپنے نفسوں میں کیا نشانیاں ہیں؟ کبھی آپ سوچے ہمارے اپنے نفسوں کے اندر ایک سے کیا ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ کبھی آپ غور کر کے دیکھیں تو انسان کا اندر ایک بہت زیادہ کمپلیکس قسم کی فیکٹری ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جسم کے اندر جو کام ہو رہے ہیں، اگر ان سب کو دنیا میں پلانٹ لگائے جائیں، مثال ہے ڈائجیشن پلانٹ، نروس سسٹم اور ریسپریٹری اور ایکسکریٹری سسٹم لگائے جائیں، تو کئی مربع میل جگہ درکار ہے جہاں یہ سارے پلانٹ لگیں، اور جو اس چھوٹے سے پانچ چھ فٹ میں ہر وقت ہو رہا ہے، اور ہر چھ سات گھنٹے کے بعد ریپیٹ ہو رہا ہے ہر چیز، کھانا کھانے سے لے کے اس کے ڈائجسٹ ہو کے ایکسکریٹ ہونے تک تقریباً چھ سے آٹھ گھنٹے لگتے ہیں۔ اس آٹھ گھنٹے میں آپ کی ساری مشینیں کام کرتی ہیں، آپ کھا کے سو جاتے ہیں، آپ کا کام ودا کرتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کبھی تم نے غور کیا؟ دیکھیے اگر کھاتے ہی ہمیں سٹارٹ کرنا پڑتا، میدے کو اندر جا کے بٹن دبانا پڑتا، پھر کہتے چلو اب کھانا آ گیا، اب تم شروع کرو کام، تو ہم تو بھول ہی گئے ہوتے۔ کھانا ڈالتے میدے کے اندر، ابھی نالی میں پھنسا ہوتا، پتا چلا میدے کا ڈھکن ہی کھولنا بھول گئے۔ کبھی واشر میں کپڑے ڈال کے لوگ دو دو دن بھولے رہتے، وہ تو نکالے ہی نہیں، وہ تو سوکھے ہوں گے، اب تو یہ ہو گئے ہوں گے۔ اللہ نے ہم پہ رکھا ہوتا نا کہ تم ذرا اپنے ڈھکنے کھولو اور بند کرو، تو اللہ کی پناہ کب سے فوت ہو چکے ہوتے، لوگ پڑ چکے ہوتے اب پہ ہم پہ انہ لے اللہ، یہ اس کی شان ہے کس طریقے سے ہمارے نفسوں میں ہمیں زندگی اور موت سکھاتا ہے. اگر آپ اسی موضوع پہ جس پہ ہم یہ بات شروع سے کرتے آ رہے ہیں باس بادل موت پہ دیکھے تو کیا ہمارا نفس ہمیں ہر روز جی کے مرنا نہیں سکھاتا اور مرنے کے بعد جینا نہیں سکھاتا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. ہر نیند کیا موت کی بہن نہیں؟ ومما لا یعلمون, ربی تو کیا کچھ ہونے والا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. کیا کچھ اس نے تمہارے لیے بنا کے رکھا ہوا ہے تم اس کے بارے میں تو بھی سوچ ہی نہیں سکتے. اس کی ذات, اس کی معاملات, اس کی چیزوں کو تم دیکھ نہیں سکتے. یہاں جو اوپر آیت آئی نا ازواج, تو ازواج کے لفظ پھر وہی دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے, سپاؤس کے معنوں میں بھی اور کپل کے معنوں میں بھی. یعنی ایک ہی قسم کی مختلف کائنڈز, یعنی ایک عام اعلیٰ درجے کا, ایک کم درجے کا, ایک اس سے کم ہے. ہماری زبان میں کہہ لیں کہ ہمارے ملکوں میں ایک جو امیر کھاتے ہیں, پھر دوسرا جو اس سے کم کھاتے ہیں, اور ایک تو بالکل جو گلا سڑا بےچارے غریب اور گھر کے نوکر کھاتے ہیں. ازواج اس معنی میں بھی آتا ہے, کوالٹی کے معنوں میں, اور ازواج میل اور فیمیل کے معنوں میں بھی آتا ہے. اور آج یہ چیز ثابت ہو گئی کہ جس طرح انسانوں کے جوڑے ہیں نا, اس طرح پھلوں کے بھی جوڑے ہیں. آپ کہیں کھجور کا درخت اگا دیں اور بہت عرصے کے بعد بھی کہ پھل نہیں آ رہا, تو آپ کو پتا, لیکن جو ان چیزوں کو جانتے ہیں وہ فوراً سمجھیں گے کہ اس درخت کے پاس کوئی مادہ درخت نہیں ہے, یا مادہ درخت ہے تو نر درخت. وہ اس کے ساتھ ہی کوئی ایسا درخت لا کے کریں گے پلانٹ, تو آپ دیکھیں گے کہ پھل آ جائے گا. جانوروں کے جوڑے, ان پرندوں کے جوڑے, حیوانوں کے جوڑے, صرف ایک ذات ہے جو جوڑے سے پاک ہے. قل هو الله احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد. اور مما لا یعلمون میں اللہ نے انسان کو مستقبل کے بارے میں سوچنا سکھا دیا کہ کل کیا کچھ ہوگا. دن بدن جو انوینشنز ہوتی جا رہی ہیں, اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو کیا انسان کو بے بس کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آج انسانوں نے ستاروں پہ کمندے ڈال دی. ہبل نام کی ایک مشین یا ایک بہت بڑا کیمرہ ایجاد ہو چکا ہے, ٹیلیسکوپ کہہ لیں, فضا میں چھوڑی دی انہوں نے. یعنی یہ آپ ہال سے بھی بڑی ہوگی, اتنی بڑی ایک دیکھنے میں ٹسی لگتی ہے, اور بس انہوں نے فضا میں چھوڑی دی, اور وہ وہاں سے تصویریں لے لے کے انسانوں کو دکھا رہی ہے کہ دیکھو لوگوں, پاک ہے وہ ذات جس نے اتنا کچھ پیدا کیا. کبھی رات اور دن, دن کو رات میں بدلتے دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی نشانی اگلی آیت میں بتاتے ہیں, وآیت لہم اللیل نسلخ منہ النہار, اور دوسری نشانی ان کے لیے رات ہے, ہم اتار لیتے ہیں اس سے دن کو, فَإِذَا هُمْ مُسْلِمُونَ, پھر وہ یکلخت اندھیروں میں رہ جاتے ہیں. سلخہ کا لفظ آیا ادھر کھال کھینچنے کے لیے کہتے ہیں. جانور کے اوپر سے جب کھال اتر جاتی ہے تو اس عمل کو, کھال اتارنے کو سلخ کہتے ہیں. کسی بھی دوسری چیز سے جب غلاف اتار دیا جائے تو اندر کی چیز ظاہر ہوتی ہے. مثلا کیلا آپ چھین لیتے ہیں تو باہر کے کیلے اور اندر کے کیلے میں فرق ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہاں رات اور دن کے کھینچنے اور کھینچنے کی بات کر دی کہ اصل کائنات جو ہے نا یہ اندھیری ہے. یہ شاید آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں, اصل میں آپ دیکھیں کہ اس کائنات میں کوئی روشنی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے سے سورج کو یہاں قسم کا بلب بنا کر پیش کر دیا کہ جدھر جدھر سے وہ گزرتا ہے نا تو اس کو روشنی دیتا جاتا ہے. تمام سیارے, ستارے, ان کے اوپر یعنی اندھیرا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں سورج کو ایک روشنی کا منبع بنایا جس سے روشنی لے کر پھر بھی چمکتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اس کائنات میں اندھیرا ہی تھا, لیکن اللہ نور السماوات والارض, اللہ ہے زمین و آسمان کا نور جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا اور بنایا, اور اس کے نتیجے میں کائنات کے اندر ہمیں روشنی دکھتی ہے, علم ہدایت دکھتا ہے, علم نور دکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بتا دیا کہ جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدل سکتا ہے, بتاؤ کیا مرنے کے بعد تمہیں زندہ نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. تمہارے لیے مشکل ہے تو ہوگا, کیونکہ تمہارے لیے تو ہونا ہی چاہیے, لیکن نور السماوات والارض کے لیے مشکل نہیں ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے کہ اگر ہمیشہ رات رہتی کون الہ ہے جو رات کو دن میں بدل دے, اگر ہمیشہ دن ہو تو کون ہے جو رات کو لائے. ایک خوبصورت نظام ہے, سیٹلائٹ سے پکچر لی ہوئی ہے کہ کس طرح سے زمین کے ایک حصے پہ رات ہوتی ہے تو دوسرے میں صبح ہو رہی ہوتی ہے. پھر اس کے ڈفرینٹ مراحل دکھائے ہوئے ہیں کہ اب رات اتنی ہو رہی ہے, اب اتنی, اور واقعی پھر نسلخ کا لفظ سمجھ آتا ہے. یہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے, ڈلا ہوا نور القرآن پہ, کہ آپ دیکھیں کہ یوں کورنگ ہوتی ہے. بالکل آپ اپنے اگر امیجنیشن میں لائیں نا تو ہیلمٹ, جو لوگ پاکستان میں موٹر سائیکلس پہ جاتے ہیں ان کے پاس یقیناً ایسی چیزیں ہوتی ہیں. پورا اس کو آپ دیکھیں تو وائٹ کلر کا ہوتا ہے, لیکن اس کے اوپر آگے بلیک کلر کا ایک کیس ہوتا ہے. جب اس نے بیٹھنا ہوتا ہے ڈرائیور نے, تو وہ اپنے پورا منہ کے آگے کر لیتا ہے. پھر جب دیکھنا ہے یا اٹھنا ہے تو اس کو تھوڑا تھوڑا اوپر کرتا ہے، تو یہ جو بلیک حصہ ہے نا یہ اوپر والے حصے پہ جا کے اوور لیپ ہو جاتا ہے، پورا کر لے آدھا کر لے، یہ ہے نسل ہن. یوں رات دن آتے ہیں، ایک چھوٹا دائرہ لگائے اور ایک بڑا لگائے، یہاں پورا ہو گیا تو یہ آدھا اندھیرا آدھا روشنی، اس وقت آدھی دنیا میں روشنی آدھی میں اندھیرا ہے، پھر ایسا ایسا یہ پھیلتا ہے. اب روشنی ادھر موو ہو رہی ہے تو اندھیرا اندر جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جہاں کچھ دیر پہلے روشنی تھی وہاں اندھیرا ہوتا ہے. یہ سب کون کر رہا ہے؟ ایسے ہی ہو رہا ہے. آپ کا ایک بلب جلتا رہ جائے کبھی خود بخود بجھ جائے گا، اور کسی جگہ آپ بلب جلانا بھول جائیں اور دعا کرنی شروع کر دیں، اللہ کرے یہ بلب خود ہی جل جائے، گھر میں اندھیرا اندھیرا ہوگا؟ نہیں ہوگا، ناممکن ہے، امپاسبل ہے. لیکن اس کے باوجود لوگ کم ہی غور کرتے اس کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رات اور دن کا نظام کیسے چل رہا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے. ہم نے اس کو سورج کے ساتھ جوڑ دیا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا، اور یہ آفتاب جو چلتا رہتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ تو اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس ذات کا جو عزیز بھی ہے اور علیم بھی ہے. یہ اس ذات کے کام ہے، یہ وہ ذات ہے جو یہ سب کچھ کرنے کرانے والی ہے. کبھی غور کرو وہ یہ سب کچھ کر کے تمہیں کیا بتاتا ہے. اب یہاں سورج کے مستقر کی بات ہے، تو یہ مستقر کیا ہے؟ لفظی ترجمہ تو اس کا پیچھے بہت جگہ دیکھ چکے، قرر سے قرار، مستقر، جائے پناہ کو کہتے ہیں. اب سورج کا مستقر کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ مستقر زمانی، یعنی زمانے کے اعتبار سے قرار ہے، یعنی وہ وقت جب سورج پورا چمک رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد پلٹ جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت، کی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کی حرکت رکھی ہوئی ہے، اور جب قیامت آئے گی تو سورج اس وقت رک جائے گا. اور اسی طرح اس انداز کو سمجھنے کے لیے چند روایتیں بھی ہمیں ملتی ہیں، جیسے حضرت ابو ذر غفاری ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غروب آفتاب کے وقت مسجد میں تھے، تو آپ نے ان کو خطاب کر کے سوال کیا، ابو ذر کہ آپ جانتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ دیکھیں اللہ کے نبی کا تعلیم دینے کا طریقہ کہ نیچر کو بھی ساتھ لیتے تھے، باہر واک کر رہے ہیں تو سورج کو دیکھ رہے ہیں، چاند کو دیکھ رہے ہیں، بادلوں کو دیکھ رہے ہیں اور اسی کی باتیں کریں. ہم چلے بھی جائیں واک کرنے تو ہمارے دنیا کے دکھڑے ہی نہیں ختم ہوتے، غم ہی سناتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کے سنتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی سورج دکھا کے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کہ سورج کہاں جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتا. آج کا تو کوئی بچہ بھی ہوتا کہتا ہمیں پتا ہے وہ امریکہ سے جاتا ہے تو پاکستان میں نکل جاتا ہے. سائنس نے تو بتا دیا، وہ گلوب میں دنیاوی علوم میں کمی بھی تھی، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ اپنی عقل نہیں لگانی، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ سورج چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ کرتا ہے. پھر آپ نے فرمایا اس آیت میں مستقر سے یہی مراد ہے کہ والشمس تجری لمستقر لها، کہ سورج جو ہے وہ اپنے مستقر پہ چلے جاتا ہے. پھر ابو ذر ایک اور روایت میں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے جب مستقر لہا کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا مستقر روحا تحت العرش، اس کا مستقر عرش کے نیچے ہے. یہ صحیح بخاری کی بھی روایت ہے. اسی طرح ابن عمر سے ایک روایت میں کچھ زیادہ لفظ ہیں، کہتے ہیں کہ سورج روز تخت کے پاس پہنچ سجدہ کرتا ہے اور نئے دورے کی اجازت طلب کرتا ہے، یعنی ہم سے جاتا ہے تو عرش کے پاس جاتا ہے، پھر اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ آپ مجھے پھر دوبارہ نکلنے کی اجازت دیجئے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتے ہیں تو وہ اگلے دن پھر مشرق سے نکل آتا ہے، یعنی ایک سائیکل پورا ہو جاتا ہے. کہا یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کو نیا دور کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، بلکہ حکم یہ ہوگا کہ جہاں سے آئے ہو وہیں سو توبہ کرنے والے اور ایمان لانے والے کو توبہ اور ایمان فائدہ نہیں دیں گے. کسی مبتلا گناہ کی گناہ سے اور شرک میں مبتلا اس کی شرک سے اور کفر میں مبتلا شخص کی کفر سے توبہ قبول نہیں ہوگی. اور یہ قرب قیامت کی علامتوں میں یہ روایات آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا سورج اللہ کے حکم پہ آتا اور جاتا ہے، چلیے مان لیجئے کہ یہاں سے نکلتا ہے تو دوسری طرف جاتا ہے، لیکن یہ سارا کچھ کیسے آرام سے ہو رہا ہے؟ ایک خاموش اندازہ، ایک خاموش طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو کیسے پیارے انداز سے کرتے جا رہے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا. ہم بڑی سے ایک چیز کو ادھر سے ادھر موو کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمیں اس میں کتنی مشکل ہوتی ہے، لیکن اللہ کی ذات اتنے بڑے سورج کو گھما رہی ہے، کوئی شور، کوئی زناٹا، کوئی کسی قسم کی ہلچل ملتی ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے جو یہ سب کچھ کر کرا کے کائنات کو اتنا حسین بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتی ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں. دیکھیے اگر انسانوں کو ہی سورج کو چلانا پڑتا, پہلے تو اس کا بل ہی اتنا آتا ہے, وہ کہتے نہیں سورج نہ ہی نکلے تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. آپ تو یہاں کہتے نا کہ سورج نہیں نکلتا اور نکلے تو ہم خوشیاں مناتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر سورج واقعی پیسوں کا ہوتا تو ہم شکر کرتے کہ نہیں نکلتا. یہ اللہ کی شان, اس نے کائنات کے اندر اتنی پیاری چیزیں رکھ دی اور ہمیں کہتا ہے کبھی غور کرو, سوچو تو صحیح ہے سب کچھ کیسے ہو رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, اس لفظ سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ تقدیر صرف انسانوں کی نہیں ہوتی, بے جان چیزوں کی بھی ہوتی ہے. کیونکہ تقدیر کا لفظی معنی جو ہے نا اندازہ کرنا ہے. کیسا پیارا اندازہ ہے, 19-20 کا فرق نہیں, ایک چیز ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر نہیں جاتی. کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ نہیں میں نے ایسے نہیں سوچا تھا ایسے, اور میرا تو خیال تھا کہ ایسے نہیں ہوگا ویسے ہوگا, بالکل ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اللہ نے چاہا. آپ دیکھیں کہ پریڈکٹیبل ہے. پریڈکٹ کہتے ہیں پیشن گوئی جس کے بارے میں کی جا سکے. ہمیں پتا ہوتا ہے نا کہ آج سن رائز کتنے بجے ہیں. لوگوں نے 100 سال بعد کا بھی کیلنڈر ابھی بنا دیا کہ آپ سے پوچھے کہ آج سے 6 مہینے بعد فجر کی نماز کتنے بجے ہوگی. ایک کلک لگائیں کمپیوٹر پہ آپ کو پورے سال کی نمازوں کا ٹائم بتا دے گا. یہ بھلا کیوں ہے؟ تقدیر العزیز العلیم. غلط ہمارے اندازے ہوتے ہیں کہ تو پتا نہیں. اندازہ لگایا تھا 20 لوگ آئیں گے, آگے 50 لوگ, اور اندازہ لگایا تھا 100 آئیں گے میرا خیال ہے, اور آگے 20 لوگ. ہمارے تو اندازے بھی اتنے خراب ہیں. چاول تو ہمارے صحیح نہیں پکتے اندازوں کی وجہ سے. پانی اندازے سے ڈالا, وہ پتا چلا وہ چاول ہی نئے تھے, وہ ایسا ہو گیا, وہ میں نے چولہا کم ڈال دیا, زیادہ کر دیا. ہم انسان کس بات کا کرتے ہیں؟ کیا ہماری اوقات ہے اور کیا ہماری طاقت ہے کہ ہم اس ذات کے آگے مقابلہ کریں؟ آپ سر اپنے آپ کو سورج کی جگہ پہ رکھ کے سوچیں, کوئی تقابل ہے؟ اور اتنا بڑا سورج العزیز العلیم کے مطابق چل رہا ہے تو میں کیوں نہیں چلتی؟ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے کیے ہوئے اندازے کیوں اپنے لیے اچھے نہیں لگتے؟ ان کا بتایا ہوا لائف سٹائل میرے لیے کیوں ناقابل برداشت ہے؟ انہوں نے جو عورت کی حد بندی کی ہے اس حد بندی کے اوپر کیوں نہیں رہتی؟ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات عزیز العلیم یہ بہت زیادہ شعور دلانے والی ہیں کہ غالب اتنا ہے کہ پکڑ کے لوگوں کو ادھر سے ادھر کر دیں, اور سورج اتنا ڈرتا ہے اللہ کے اس غلبے سے کہ نہ ادھر ٹکراتا ہے نہ ادھر ٹکراتا ہے. اور علیم ایسا ہے کہ سورج کی پوری طاقت, اس کا چلنا چلانا, اس سب کو اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے. اور صرف سورج ہی نہیں, والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. اور ذرا چاند کو تو دیکھو کہ ہم نے مقرر کر دی ہیں اس کے لیے منزلیں, آخر کار ہو جاتا ہے کھجور کی پرانی شاخ کی مانند. عرجون عرجا سے, بہت جب کوئی بندہ جھک جاتا ہے نا تو وہ کیفیت ہے. لفظ جو عروج ہے وہ بھی اسی سے لفظی معنی. دیکھیے عرجا, عروج, عرجا بلندی کو کہتے ہیں, معرج خلص بھی اسی سے. لیکن جب یہ عرجون میں پہنچ جاتا ہے تو مراد یہ ہے کہ یہ بالکل جھک جاتا ہے, جیسے کبڑا شخص ہوتا ہے نا جس کی کمر جھکی ہوئی ہو, اس طرح ہوتا ہے, اتنا پتلا ہو جاتا ہے. اشارہ ہے اس میں بالکل آخری راتوں کے چاند کی طرف, کہ اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ جیسے کھجور کی ایک ٹیڑھی شاخ ہوتی ہے اتنا پتلا ہو جاتا ہے, کھلی آنکھ سے دکھتا بھی نہیں. اب یہاں پہلی بات دیکھیے کہ قمر کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے قدر نہ ہو کا لفظ رکھا, کہ سورج کی طرح چاند کی بھی تقدیر ہے. اللہ نے رکھ دی چاند کی نصیب میں کہ تم نے آنا ہی رات کو ہے, یہ اس کی تقدیر ہے. کوئی چور چرا ہوئی کبھی؟ یہ کیا بات ہے بھائی میں رات کو ہی آؤں, مجھے تو دن میں آنا ہے. آج صرف ایک دفعہ چاند اگر یہ ضد کر لے ہماری ساری کائنات بکھر کے رہ جائے. سورج کو صبح بلائے وہ نہیں کہہ رہا, اللہ مجھے بھی کبھی نائٹ فنکشن میں بلائیں, میں بھی دیکھوں لوگ کیا کرتے ہیں, ذرا میں بھی نظارے کروں. دیکھو لوگ تو سارے محبوب کو چاند سے مثال دیتے ہیں, مجھے آپ نے دن میں جلال ولن بنا کے پیش کر دیا. سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے, رضیت باللہ رب. دوسری بات منازل, منازل منزل کی جمع. چاند کی کتنی منزلیں؟ 28 منزلیں. کہ آپ دیکھیں کہ پورا چاند اس طرح بالکل آپ امیجنیشن میں لائیں نا, ایک گول پلیٹ ہے, پھر اس کا ایک کنارہ بھرا ہوا ہے, پھر ایک بھرا, اور بالکل آخری کنی رہ جاتی ہے. آپ ایک روٹی کو لے لیں امیجنیشن میں, پیزا لے لیں, کوئی پورا ایک پیزا ہے, اس کے 2 سلائس کرے آپ, پھر اس کے کناروں سے اس کو گھٹاتے جائیں گھٹاتے جائیں, 28 ڈیز میں چاند جو ہے وہ مختلف مرحلوں میں ہوتا ہوا پھر چھپ جاتا ہے, پھر ایک آدھا دن چھپ جاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ نکلتا ہے. روزانہ ایک منزل طے کرتا ہے چاند, اور اس کے بعد 2 راتیں غائب رہ کر تیسری رات کو پھر آ جاتا ہے. پھر عربی میں ہر رات کے نام بھی ہیں. پہلے دن کا جو چاند ہے وہ ہلال ہے یا شروع کے اور آخر کے جو بالکل باریک دن ہے. پھر جو 3-4 سے لے کے 14 سے پہلے پہلے اور 15 کے بعد بعد کے جو دن ہیں اس کو کہتے ہیں. اور بدر کیا ہوتا ہے؟ 13, 14, 15 کا چاند جو بالکل کمپلیٹ فل مون ہوتا ہے. یہ ساری چاند کی مثالیں دی. اللہ نے چاند کے گھٹنے سے کیا کہا؟ کہ تم بھی گھٹ رہے ہو, تمہاری زندگی گھٹ رہی ہے. تم سوچو تم کس طریقے سے اپنے انجام کے قریب جا رہے ہو. اسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سالوں مہینوں اور دنوں کا حساب لگوا دیا. اسی سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری عبادات کے وقت مقرر کیے. اگر سورج اور چاند ذرا سی سرکشی کرے تمہاری ساری نمازیں ضائع ہو جائیں, قضا ہو جائے. تم اٹھو اپنے حساب میں فجر پڑھنے, پتہ چلا وہ سورج شوخی میں آ گیا, وہ آج تھوڑا پہلے ہی آ گیا, فجر گئی آپ کی, ختم. آپ روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آج 5 بجے روزہ کھل جائے گا, پتہ چلا 5, 6, 6:30, 7. وہ کیا ہوا؟ وہ چاند صاحب تیار ہو رہے ہیں, وہ آئے نہیں, ان کا دل ہی نہیں کیا آنے کو. کبھی سوچا لشم سو یم بغی لہا, اس کو تو لائق ہی نہیں, اس کی تو مجال ہی نہیں, وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اللہ سبحانہ تعالی کی بات کو چھوڑ دوں. تم انسان اتنی شوخیاں کیوں کرتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کوئی بہت اچھوتی چیز ہو؟ تم بہت بڑے ہو, اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دیا, سورج چاند ستارے تمہارے لیے. پیچھے ہم نے پڑھا کہ رنگ جو ہے وہ صرف انسان کو دیکھتے ہیں, اسی طرح یہ کائنات حسن جو ہے یہ سارے انسان کو دکھتا ہے. جو جانور ہیں ان کو سورج کی یہ سرخی نہیں دکھتی ہوگی, شفق کی لالی نہیں دکھتی ہوگی, یہ سب کچھ ہمارے بعض جانور ہیں ان کو سردی کا احساس بھی نہیں ہوتا. کولڈ بلڈیڈ اور وارم بلڈیڈ اینیملز ہوتے ہیں, انسانوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر تو یہ باڈی ٹیمپریچر خود بہت مینٹین ہو جاتا ہے نا, کچھ جانوروں کو خود کرنا پڑتا ہے. آپ پڑھ کے دیکھیں, میں کہتی ہوں کہ قرآن کو پڑھنے کے بعد کم سے کم 2-3 مہینے کا ایک سائنس کا کورس کرنا چاہیے کہ جس میں آپ دیکھیں تو صحیح اللہ کی ذات کر کیا رہی ہے, کیا کچھ اس نے آپ کے لیے کیا. ذالک تقدیر العزیز العلیم, اور تم اسی کے معاملات میں ڈھیلے رہتے ہو, تم اس کو ہلکا چھوڑتے ہو. کہا نہیں, یہ اس کی ذات ہے جو یہ سب کچھ کر کے تمہارے کاموں کو چلا. لشمس یمبغی لہا ان تدرک القمر, نہ سورج کی یہ مجال کے پیچھے سے چاند کو آپ پکڑے. یعنی چاند موجود تھا رات کو, ساتھ ہی سورج بھی آ گیا, او میں نے سرپرائز دیا آج. ہم تو سرپرائز بھی دے دے کے اپنے آپ کو بھی پریشان رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی رکھتے ہیں. مجال نہیں, ہلنا نہیں اپنی جگہ سے. آپ بچوں کو سلا کے ذرا باہر ہیں, تھوڑی دیر دیکھے آپ سے پہلے باہر آ کے کھڑے, وہ کیا وجہ سرپرائز دے دیا بچے نے. بعض مائیں بےچاری خود سو جاتی ہیں بچے کو سلاتے میں اور بچے سب اٹھے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا, ہم انسان بچپن سے ہی آپ دیکھیں کہ کس قسم کے کام کرتے کراتے دکھتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں بتا رہے ہیں کہ نہ چاند آگے آتا ہے نہ سورج. ولل لیل سابق النہار, اور نہ رات کی یہ طاقت ہے کہ وہ دن سے آگے نکل جائے, دن کا دیکھنے کے شوق میں کہ میں بھی تو دیکھوں سورج ہوتا کیا, آخر میرے بھی تو کوئی جذبات ہیں, آخر میرے اوپر اتنی پابندیاں کیوں ہیں, میرے بھی تو جذبات ہیں. آج عورت جو ہے وہ مردوں سے آگے بھاگنا چاہتی ہے, سورج نہیں جم بغی لہان تدریک القمر, لیکن عورت مرد سے آگے بھاگنا چاہتی ہے اور کچھ مرد عورتوں سے پیچھے رہنا چاہتے ہیں. یہ سب کچھ اللہ کی ذات نے بتا رہا کہ دیکھو وہ کلون فی فلقی یس بہون, یہ سارے ایک فلک میں تیر رہے ہیں, سارے سیارے سیارے ستارے یہ سب کچھ ایک کنارے پہ ایک جگہ جا رہے ہیں. تو نظام چل رہا ہے نا, تو پھر عورتیں کیوں گھروں سے باہر باہر ٹپکتی ہیں؟ وہ سوچتی ہم گھر سے باہر نہیں جائیں گے دنیا کا نظام نہیں چلے گا. یہاں سے آپ سبق لیجئے کہ کائنات میں ہر بندے کو اس کی پوزیشن الاٹ کی ہوئی ہے, وہ اس پوزیشن پہ رہتا ہے بہت اچھا کام چلتا ہے کائنات کا. جو ہی یہ تدریک القمر والی بات ہو جائے یا سابق النہار والی بات ہو جائے نظام بگڑ جائے گا, اور یہ سب کچھ اس طرح پلٹ جائے گا کہ انسان کا سسٹم سارا دھرم برم ہوگا. اسی طرح جب عورت مرد بن جاتی ہے یا مرد عورت بن جاتے ہیں تو گھروں کے نظام چوپٹ ہو جاتے ہیں. عورت اپنے مدار سے نکل کے مرد کے مدار میں کودی, نتیجتاً مرد کو عورت بننا پڑا, اس سے عورت والے کام کروائے گئے, اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہیں, لیکن اللہ کی ذات نے ہر ایک کو راستے دیے, ہر ایک کا وقت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کا ایک مقام ہوتا ہے, ہر انسان کا ایک رویہ ہوتا ہے, اس کی ایک جگہ ہوتی ہے. ہر ایک کو جب اس کی جگہ پہ آپ رکھیں گے تو بات درست ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ بنا کے کیا فرماتے ہیں, وَآیَتُ لَهُمَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ, اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو, فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ, ایک کشتی میں جو بھری ہوئی تھی. کون سی کشتی؟ حضرت نوح کی کشتی, جس میں نسل انسانی کو سوار کیا گیا اور ہم سب کے ماں باپ وہاں موجود تھے کہ وہاں سے نکال کر دوسرے میں رکھا. اور یہ بھی مراد ہے کہ انسان بھری ہوئی کشتیوں میں اپنے بچوں کے ساتھ سوار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبھی سوچا کشتیوں کو, اتنی بھاری, اتنے وزن والی اور پانی کی سطح سے نیچے نہیں جاتی. کس نے پانیوں کو حکم دیا کہ کشتی کو اس سے نیچے نہیں رکھنا؟ اگر کشتی ذرا سا پانی کے نیچے جائے گی تو ڈوب جائے گی. یہ اللہ کی ذات ہے کہ وہ کیسے ایک طرف ایک فلک میں یسبحون ہے. دیکھیے اگر کائنات کا جو سولر سسٹم ہے نا, تو وہ بھی ایسے ہی جیسے پانی میں کشتیاں تیر رہی ہیں. کشتی کا آپ دیکھیں نیچے کوئی سہارا نہیں ہوتا, پانی کے اوپر تیرتی ہے. اسی طرح یہ کائنات میں جو سورج, چاند, پلوٹو اور جو ستارے سیارے نا, یہ کشش سکل کے ذریعے سے باندھے ہوئے ہیں. ذرا سی کشش سکل کم کریں, سارے سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے. نیٹک سسٹم ہوتا ہے نا, ہر چیز ایک خاص اینگل پہ رکھ کے رک جاتی ہے. پیچھے کریں گے تو نکل آئے گی اور آگے جانے نہیں وہ دیتی کشش اس کو. اس کشی سکل کو کم یا زیادہ کرے نا, تو پوری کائنات جو ہے نا جا کے سورج کے اندر گر کے کراک ہو جائے. اور شاید قیامت ایسی کوئی آئے گی, سب نظام ٹوٹیں گے. ہم تیسویں پارے میں پڑھتے ہیں نا کہ وہ عزل بہار و فجیرت, کبھی آتا ہے وہ عزل بہار و سجیرت, دریاؤں میں آگ لگ جائے گی, زمین ہل جائے گی, ازا زلزلت الارض زلزالہا. یہ سارا کچھ کیا ہوگا کہ ڈس آرڈر ہو جائے گا. کائنات میں بھی اسی وقت شر پھیلتا ہے جب ہم اللہ کے دیے ہوئے اصولوں سے ہٹ کے اپنی مرضی کی زندگی بسر کرتے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں, دنوں کو سوتے ہیں. تو فرمایا کہ کبھی سوچو کس طریقے سے تمہیں ایک کشتی میں سوار کر کے زندگی دی تھی, تو آج بھی وہی ذات ہے جو تمہارے لیے زندگی کے نظام چلانے والی ہے. پھر آگے فرمایا وخلقنا لہم من مثلہ, اور ہم نے پیدا کی ان کے لیے اس کشتی کی مانند, ما یرکبون, وہ جن سوار ہوتے ہیں, یعنی وہ کوئی آخری کشتی نہیں تھی. آج اس کے طرح کے بحری جہاز, گاڑیاں, ریلیں, ٹرینیں, راکٹس اور کیا کچھ پیدا. صرف آپ دیکھیے کہ سمندر ہی سرکشی پہ آ جائے, ہر جہاز جو وہ ڈوب کے رکھ ہو جائے. یہ اللہ کی ذات ہے نا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس میں تم داخل ہوتے ہو یہ سب کچھ ہوگا. ابھی تمہیں نہیں پتا, اس میں اشارتاً ہوائی جہاز کا ذکر کر دیا. تمہیں آج نہیں پتا کس چیز کے اندر تم جاؤ گے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ مم مثلی ہی, اسی جیسی اور چیزیں بھی اللہ پیدا کرے گا. کہ آج جو ہے اسی پہ شوق نہ رکھو. تو خلق نہ لہم مم مثلی ہی میں فیوچر کی انوینشن تھی, جس میں آج کچھ ہو گئی اور کل جو کچھ ہونے والا ہے وہ آپ کو آج پتہ ہی نہیں. پتہ لگ جائے تو آپ کہیں گے ہائے اللہ تو نے ہمیں اتنی جلدی کیوں پیدا کیا, ہم تھوڑا آگے جاتے. کل کسی نے ایک ای میل بھیجا, اس میں جو لیٹسٹ جہاز بن رہے ہیں وہ دکھائے. کیا کوئی فائیو سٹار ہوٹل ہوگا جو اس کے لانجز ہوں گے وہ اب جہازوں کے اندر بن رہے ہیں, اور وہاں بھی شراب کی بوتلیں اور گیمبلنگ کے سارے نظام موجود ہیں. اب اگلی دور میں جتنے جہاز بن رہے ہیں نا, وہ لگژریس جہاز بن رہے ہیں. اگر آج ایک عام جہاز میں 300 لوگ ہیں, تو میرا خیال ہے جس قسم کا وہ جہازوں کا سیٹ اپ ہے, یا تو جہاز بڑے کریں گے یا شاید اس میں 20-25-30 سیٹیں ہوں گی. اور لیٹ جاؤ, بیٹھ جاؤ, ٹیڑھے ہو جاؤ, الٹے ہو جاؤ, گردن سیدھی کر لو, ٹانگ اوپر کر لو, آنکھیں ادھر کر لو, سارے انتظام موجود ہیں. چل لو, پھر لو, سو لہا لو, پارٹیاں کر لو, میٹنگز کر لو, یہ سب کچھ اس میں رکھا ہوا ہے. کبھی انسان غور نہیں کرتا کہاں جا رہا ہے انسان. ضرورت کی چیزوں کو جب بھی تعیش کی چیز بنا لیا جاتا ہے تو نعمت جو ہے وہ انسان کے لیے وبال بن جاتی ہے. جب لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو مس یوز کرتے ہیں نا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ ان سے چھین لیتے ہیں. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ, اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں, پھر کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو. وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ, اور نہ ان کو ڈوبنے سے بچایا جائے گا. جاؤ پھر, جب جہاز ڈوبتے ہیں پھر چیخا کرو, پھر ٹائٹینک والوں کی آوازیں سنو یا کسی اور کشتی کے ڈوبنے کی سنو, پھر کوئی ان کی آوازیں نہیں سن سکتا, کسی کو نہیں پتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. دیکھیے کہ زمین پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کوئی بچ ہی جاتا ہے, کوئی امید ہے. جو سمندر میں ڈوبا یا فضاؤں میں جہاز کریش ہوا, اس کے تو فلا صریخ لہو. کبھی بھی کسی جہاز کے کریش ہونے کا تصور ذہن میں لائے. کبھی میں سوچتی ہوں کہ کیا بیتتی ہوگی اس وقت جب وہ جہاز ہلتا ہے اور وہ پھینٹے جاتے ہوں گے اندر, اور چیخے اور یہ تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے نا کیا ہوتا ہے, کیونکہ ان میں سے کبھی کمی کو بچا. لیکن آپ امیجن تو کریں ذرا کہ آگ پھر لگتی, پھر پورا جہاز جلتا ہے, پھر پڑھچے اڑتے ہیں اس کے, پھر انسانوں کے جسموں پہ پلاسٹک کی بیلٹیں لگی ہوتی ہیں، کپڑے ایسے ہوتے ہیں، وہ سب انسان کے ساتھ چپکتی ہوں گی نا، کیسے انسان چیختا ہوگا؟ آپ جتنا مرضی بعد میں اس کے کاک پٹ کو ڈھونڈیں اور اس کے وہ بلیک باکس ڈھونڈیں، کیا تھی وجہ تھی، کوششیں کرتے رہتے ہیں، کبھی کچھ فائدہ نہیں ہوتا. فرما وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ. صَرِيخَ صَرَحَ سے چیخ کو کہتے ہیں نا، تو صَرِيخَ پھر فعیل کے وزن پہ، یعنی ان کی آواز کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں رہتا. اللہ جس کو پکڑ لے اس کو کون چھوڑے گا؟ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. اور نہ ان کو بچایا جا سکتا ہے ڈوبنے سے، مرنے سے، جلنے سے. یہ اللہ کی ذات ہے جو انسان کی ساری چیزوں کا انتظام کر کے اس کو نعمتوں کے طور پہ استعمال کرنے کی دعوت دیتی ہے. آج بڑی کشتیاں بنا کے یہ سمجھتے ہو کہ بڑے مضبوط جہاز بنا لیے، آج ہم نے اس میں برقی آلات لگا لیے، ہم یہ کر سکتے، ہم وہ کر سکتے، ہمارا سیٹلائٹ پہ رابطہ ہے اور ہم اس طرح بچا لیں گے. آپ صرف ایک جہاز کو دیکھیں. میں نے ایک ٹریول جب شعور سے کیا تو جس شپ پہ ہم سوار تھے میں نے گنتی رہتی تھی جب بھی جدھر جاتی تھی. میرا خیال ہے کہ 15 سے 20 اس میں کشتیاں ہیں جو اوپر صرف سٹوریج پہ رکھی ہوتی ہیں. میں نے کہا یہ کیوں ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی جہاز ڈوبنے لگے تو فوراً وہ ان کشتیوں کو پانی میں چھوڑتے ہیں اور جتنے ان کو اس میں موو کیا جاتا ہے. اور یقین کریں کہ ایک جہاز کے اندر لیسٹ نہیں تھی شاید 15 سے 20 کے قریب چھوٹی بڑی کشتیاں تھیں. عام سائز کی کوئی 10-15 تھی، پھر کوئی 2-2 لوگوں کی تھی، کوئی گول تھی، کوئی کچھ تھی. تو یہ سب کچھ وہ کیوں انتظام کیے ہوئے؟ میں نے کہا کبھی آج تک اس جہاز کی استعمال ہوئی؟ کہ نہیں ہوئی. کب سے بنا ہوئے؟ زنگ لگا ہوگا اور اس کی مینٹیننس کا کتنا خرچہ. اور وہ صرف کشتیاں نکال دیں تو اس کی اسٹوریج جو وہ ڈبل ہو جائے. لیکن انسان اتنا ڈرتا ہے کہ نہیں، کچھ نہ کچھ انتظام کرنا، ڈوب نہ جائیں. لیکن میں سوچتی جب جہاز ڈوبتے ہوں گے تو یہ کشتیاں بھی ڈوب جاتی. کس کو ملتا ہوگا کہ ان کشتیوں کو پھینکیں پانی میں اور لوگ جائیں؟ ولا هم ينقذون. جس کو اللہ ڈبو دے وہ کہاں باہر آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کے آگے کی حیثیت ایک تنکے کی ہے. طوفانوں میں ایک تنکا جس طرح ہلتا ہے، اسی طرح گہرے سمندروں میں کشتیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن اللہ کی ذات ایسے وقتوں میں لوگوں کو دعوت دیتی ہے کہ دیکھو الا رحمت منا، یہ ہماری رحمت ہے. ایک کوئی بچ جائے ان حادثات میں، کوئی ان چیزوں سے سبق لے لے، کشتیوں میں ڈوبنے سے کوئی بچا لے، یہ اللہ کی رحمت ہے. لیکن ومتان الہین، فائدہ اٹھانا ہے کچھ وقت تک. آج اس سمندر کے طوفان سے بچ بھی گئے تو کیا بچے ہوئے ہو؟ ادھر سے نکلو گے، ہو سکتا ہے خشکی پہ پاؤں رکھتے ہی تمہارا پاؤں مڑے اور تمہارے جانے کا وقت آ جائے. آج ایک موت کے سبب سے بچ گئے ہو، کل پھر موت آ جائے گی. کس کو ضرورت ہے نہیں کیا ہوگا؟ کوئی ایسے بچ سکتا ہے؟ ایک سمندر میں نہیں ڈوبو دیا جائے گا. کچھ دن مزے لے لو، کچھ فائدہ لے لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو کچھ عرصے غور کرنے کی توفیق دیتے ہیں کہ کر لو، کیا فائدہ ہوگا پھر اس کے بعد انسان کو کہ انسان غور کرے. آپ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی آیتیں ہم نے پڑھی اس سب کے اندر ہمیں ایک ہی پیغام ملا نا، کہ اللہ کی قدر پہچانو. دیکھو اس نے تمہارے لیے کتنا خوبصورت نظام کیا ہوا ہے. اللہ کی رحمتوں پہ غور کرو تو سرکشی چھٹ جائے. تفکر کرو، تواضع اختیار کرو، اپنے رب سے امیدوں کا رشتہ جوڑو. اس نے تمہیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، وہ تمہارے ساتھ مہربان ہے. اگر وہ ظالم رب ہوتا تو کبھی سمندروں کے اوپر تمہاری کشتیوں کو چلنے نہ دیتا، اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے جہازوں کو پہلی ہی اس کی ٹرائل پہ وہ گرا کے رکھ دیتا. تو تم بھی تو اس کی پہچانو، تم بھی تو اس کو مانو، تم بھی تو دیکھو کہ اس نے تمہارے لیے کیا تیار کیا ہے. اپنے دلوں کو اللہ کے لیے نرم کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی قدر کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.
والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کیسی لگی ابھی تک تفسیر؟ کیسی کیا فیلنگ ہے آج کی سورہ؟ کیونکہ سورہ یاسین ہے اور سب کو بہت پسند ہے، پڑھتے بھی ہیں. تو ابھی تک کیونکہ میں صرف 5 منٹ کا ریکیپ کراؤں گی اور آپ سے ایک مشورہ لینا تھا کہ ابھی آپ کو بریک دے دیں، نیا لیکسن چلائیں یا ابھی سٹارٹ کر دیں، تو مجھے یہ بھی پلیز بتائیے گا. زبردست آیات تھی، واقعی بہت خوبصورت آیات ہیں الحمدللہ. تو آج کی آیات سے کیا سیکھا؟ بریک. چلیں ٹھیک ہے، ابھی پھر آپ کو بریک دے کے تو پھر نیکسٹ سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے جی، آپ کو بریک ہی دیں گے. صحیح، تو مجھے بتائیں ابھی کیا سیکھے آج کی آیات سے؟ سورج اور چاند کا کیا سیکھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزوں کو، ایک سب سے بڑی بات، جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے. یہ سب کو پتا تھا، یہ قرآن میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، چاہے وہ نباتات ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ہر چیز کو. جی میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ ایک نظام کال رہی ڈسپلن سے، بالکل چل رہا ہے ڈسپلن سے، بالکل صحیح بات ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، چل رہا ہے جی. یہ جو نظام ہے یہ بہت ڈسپلن سے، اور اس کو چلانے والا بھی تو دیکھے نا، اس کی سب سے اچھی جو ڈسکرپشن جو وہ آپ اس کو یاد کر لیں، اس کی ٹرانسلیشن کو، اس کی تفسیر کو، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے نا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. یہ تو نیند بھی نہیں آتی نہ بولتا ہے، یعنی جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے بھائی، کیونکہ وہ اس کائنات کا مالک ہے اور بہت خوبصورت انداز سے کر جو چیز بھی ان کے اندر ہے، سورج چاند کو دیکھ لیں، کائنات کو دیکھ لیں، ہر چیز سوائے انسان کے جو سرکشی کرتا ہے. صحیح ہے نا؟ اچھا اور یہاں پہ کیا سیکھا آپ نے؟ اپنی ذات کو ہر حال میں اللہ کا حکم کا پابند بنانا ہے انشاءاللہ. ویری گڈ ویری گڈ. خالق کا شعور ویا قرآن اینڈ حدیث اینڈ اسماء الحسنی. جی بالکل صحیح بات ہے کہ آپ کو کتنی چیزوں سے مل رہا نا، یہ ایک اللہ سے محبت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی صفات بتائی جا رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ غضب پہ حاوی ہے، اور بہت خوبصورت آیات ہیں کہ ہم نے یہاں پہ تبلیغ کے طریقے بھی سیکھے، تبلیغ کیسے کرنی ہے. ایک شخص کا سوچ تڑپ دیکھی تو وہ کس طرح اپنی عوام کے لیے، اپنی قوم کے لیے تڑپتا ہے. جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی وہ کہتے ہیں کاش یہ لوگ اس کو مان لیتے. پھر آج آسمان کا، زمین کا، کائنات کا بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے نا، اس میں تخلیق کا، کوئی لشکر ایسا آسمان میں یا کچھ بھی جس کو اللہ تعالیٰ کو نہ پتا ہو. پھر دیکھیں قوموں کا ذکر آیا کہ کیسے قوموں کو کس طرح ہلاک کیا گیا. دین کی عزت کے لیے دنیا کی عزت مانگ سکتے ہیں جی، دین کی عزت کے لیے دنیا کی عزت مانگ سکتے ہیں. جی سنیا، مجھے اس کی کیا تھوڑا کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ دین کی عزت کے لیے دنیا کی عزت مانگ سکتے ہیں، مجھے اس کی نہیں سمجھ آئی، تھوڑا سا اور مجھے بتائیں کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ. پھر دیکھیں یعنی ریاکاری نہ ہو. جی ٹھیک ہے، ریاکاری نہیں ہونی، بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی الحمدللہ. اسے کہہ رہی ہوں کہ کافی ساری چیزیں ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں نا ساتھ میں الحمد الحمدللہ دیکھیں کائنات کی تخلیق ہے غور و فکر. آج کا موسم چینج ہو رہا ہے, سپرنگ سیزن آ رہا ہے نا, تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ پودے دیکھیں, ہر چیز باہر نکل رہی ہے نا, تو یہ ایک معجزہ ہی ہے نا. ایک چیز بالکل خزاں میں تھی, پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے آہستہ سے دوبارہ جان دے دی, دوبارہ سے وہ ہرے بھرے ہو رہے ہیں. پھر اسی طرح جو آیت نمبر ہے یہ 33 میں ہے نا کہ وہ ایک نشانہ ہے, اخراج نمین حبا فمین یا کلون, تو کچھ وہ کھاتے ہیں, پھر ہر چیز کا مطلب ذکر کیا گیا. تو انشاءاللہ ابھی ایسے ہے کہ کافی باتیں ہیں اس پہ, تو انشاءاللہ جو نیکسٹ تفسیر کریں گے اس کے بعد پھر تھوڑی سی اور بات کر لیں گے. انشاءاللہ سورہ یاسین کمپلیٹ ہو جائے گی. قرآن پڑھنے والوں کو خوش مزاج خوشحال ہونا چاہیے تاکہ لوگ دین سے نہ ڈریں. ویری گڈ, یہ ضروری ہے. ہمارے اندر جتنی آتی اور انکساری ہوگی اسی سے لوگ سیکھیں گے. وہ سب سے پہلے ہمیں دیکھ, وہ یقین کریں آپ کے بولنے کو نہیں دیکھیں گے, آپ کی چال ڈال دیکھیں گے, آپ کا چال چلن دیکھیں گے کہ آپ کا رہن سہن کیسا ہے, آپ میں کتنی چینج آئی ہے. وہ آپ کی بولنے کو دیکھیں گے, آپ چاہے جتنا مرضی ان سے بات کریں, ان کو انسپائر کرنے کی کوشش کریں, وہ سے نہیں, وہ سب سے پہلے دیکھیں یہ خود کتنی چینج ہوئی ہے. تو ہم نے اپنے عمل سے لوگوں کو اس دین کی طرف لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے, اب ایسے کرتے ہیں آپ 15 منٹ کی بریک لے لیں, اس کے بعد انشاءاللہ سے ہم جو ہے تفسیر دوبارہ سے جو ہے نہیں سٹارٹ کرتے ہیں. سورہ یاسین آج انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی. اچھا لباس بھی عبادت بن سکتا ہے, بن سکتا ہے, بس ریاکاری نہ ہو. جی بالکل, یہ آپ کی نیا پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس نیا سے لے رہے ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے سے اچھا لباس بھی پہنا ہے جب وقت آتے تھے, بہت بہت قیمتی بھی پہنا ہے, لیکن اس میں ان میں ریاکاری نہیں تھی. کیونکہ جب آپ کے پاس ہے تو نظر آنا چاہیے لیکن شو بازی نہ ہو. تو اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے بچائے, اور ہم ضرور کوئی بھی کام کریں صرف اللہ کی ذات کے لیے کریں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن, ہر شے سے عظمت برتر ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. کیا شان یہ رب نے دے ڈالی, ہر نطق پہ قرآن ہے جاری. کیا شان یہ رب نے دے ڈالی, ہر نطق پہ قرآن ہے جاری. بوڑھے جوایا ہو بچے, یہ یاد سبھی کو ازبر ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن ہوا ہے محبوب نبی مرسل پر, قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر. دے تو مسکن کو سینا نبی انور ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. منشور ہدایت قرآن ہے، دستور اطاعت قرآن ہے، منشور ہدایت قرآن ہے، دستور اطاعت قرآن ہے، بات کی دعوت قرآن ہے، تو مان لے اس کی بہتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے روتے اب انسان کی، برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے روتے اب انسان کی، بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ، بس امن و اماں کا یہ گھر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، روشن یہ جہاں قرآن سے ہے، اس کرن سے چمکا در در ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے، اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے، قرآن بھی اس پر شاہد ہے، ہر ایک جہاں سے برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، با میں ملے گی رسوائی، حیوان سے وہ انسان بدتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، ہمارا رہبر ہے، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کے پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کے پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، بن جائے جو عامل گیلانی، قرآن تو اس کا زیور ہے، بن جائے جو عامل گیلانی، قرآن تو اس کا زیور ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا،
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا،
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا،
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا،
كتاب الله
لا شيء سواه
يهذبنا، كتاب الله
لا شيء سواه
يهذبنا،
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا،
هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا،
هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا،
فالعمل نحن بمنهجه، هيا يا رب هلم بنا، فالعمل نحن بمنهجه، هيا يا رب هلم بنا،
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي،
آيات الله حمدتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات،
آيات الله حمدتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي،
إن القرآن لنور يتفجر في جنبات.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعالج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی سب بریک سے واپس آ گئے. میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. کوشش کیا کریں سب ضرور یہاں پہ لبیک ٹائپ کیا کریں کلاس میں جیسے بریک آف ہونا، کیونکہ ہمیں اسی سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی آئی ڈیز نظر آ رہی ہوتی ہے ہمیں، تو ہمیں بس ہم تو یہی گمان کرتے ہیں آپ لوگ کلاس میں ہے نا. تو لازمن یہ ایک دفعہ جب آپ کی بریک کی بات ہوتی ہے، جب کلاس میں جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا بتا جیسے بتا دیتے ہیں کہ نیٹ کی پرابلم ہے تو وہ بھی بتا دیتے ہیں آپ، تو اس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو ہمیں پتا ہوتا ہے وہ کلاس میں ہے. تو خاص کر سے بریک آپ کو دی جاتی ہے تو لازمن آ کے جو ہے نا لبیک ٹائپ کیا کریں. ٹھیک ہے جی، سٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ آیات سوریہ
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 221 آیت نمبر 45 سے سورت کے آخر تک یعنی آیت نمبر 83. Lesson number 221, ayat number 45 to 83, Surah Yasin. Lafzi tarjuma dohrayenge. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa iza qila lahum. Aur jab kaha gaya inko. اتقوا ڈرو ما بین ایدیکم اس چیز سے جو تمہارے آگے ہے وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے وما تاتیہم اور نہیں آتی ان کے پاس من آیتن کوئی نشانی من آیاتی ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے الا کانوا عنہا مگر ہیں اس سے موعدین منہ پھیرنے والے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے انفقوا خرچ کرو مما رزقکم اللہ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے قال الذين كفروا کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں للذين آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے انطعموا کیا ہم کھلائیں من لو یشاء اللہ اس شخص کو کہ اگر چاہتا اللہ اتأمہو
کھلا
دیتا اس کو
انتم
نہیں تم
الا
فی دلال مبین کھلی گمراہی میں ہو ویقولون اور وہ کہتے ہیں متا ھذا الوعد کب ہوگا یہ وعدہ ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے ما ينظرون نہیں وہ انتظار کرتے الا صیحة واحدہ مگر ایک چنگھاڑ کا تأخذهم آ پکڑے گی ان کو وہم یخصمون اور وہ جھگڑ رہے ہوں گے فلا یستطیعون بس نہیں وہ استطاعت رکھیں گے توصیتن وصیت کی لا الہ اہلہم اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف یرجیون وہ لوٹ سکیں گے ونفخ فی الصور اور پھونکا جائے گا سور میں فَإِذَا هُمْ بس اچانک وہ من الْأَجْدَاثِ قبروں سے إِلَى رَبِّهِمْ
يَنْسِلُونَ
اپنے رب کی طرف دوڑیں گے قالوا وہ کہیں گے یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر من باسنا کس نے اٹھایا ہم کو من مرقدنا ہماری خواب گاہوں سے ہذا ما وعد الرحمن یہ وہ وعدہ ہے جو رحمان نے کیا وصدق المرسلون اور سچ کہا رسولوں نے ان کانت نہیں ہوگی وہ الا صیحت واحدہ مگر زور کی ایک آواز فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ لَدَيْنَا
مُحْضَرُونَ
بس اس وقت وہ سب کے سب ہمارے پاس موجود ہوں گے فَالْيَوْمَ لَا تُسْلَمُ نَفْسٌ
شَيْئًا
بس آج کے دن نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی لَا تُجْزَوْنَ اور نہ تم بدلہ دیے جاؤ گے إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مگر اس کا جو تھے تم عمل کرتے ان اصحاب الجنتی بے شک جنت میں رہنے والے الیوم آج کے دن فی شغل مشغلے میں فاکہون خوش ہونے والے ہوں گے ہم و ازواجہم وہ اور ان کی بیویاں فی ظلال سائے میں علی الارائک تختوں پر متکیون تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے لہم فیہا فاکہتن ان کے لیے اس میں میوے ہوں گے ولہم ما یدعون اور ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے سلامن سلام قولم من رب الرحیم کہا جائے گا مہربان رب کی طرف سے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اور الگ ہو جاؤ آج کے دن، ایوہ المجرمون اے مجرموں، الم احد الیکم کیا نہیں میں نے عہد لیا تھا تم سے، یا بنی آدم اے اولاد آدم، اللہ تعبد الشیطان کہ نہ تم پوجا کرنا شیطان کی، انہو لکم بے شک ہے وہ تمہارے لیے، عدو مبین دشمن اللہ، وانے بدونی اور یہ کہ عبادت کرنا میری، ہذا صراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ، ولقد ضل منکم اور البتہ گمراہ کیا اس نے تم میں سے، جبلن کثیرہ بہت خلقت کو، افلم تکونو کیا پس نہیں تھے تم، تعقلون تم عقل رکھتے، ہذہ جہنم اللتی یہ ہے جہنم وہ جس کا، کنتم توعدون تھے تم وعدہ دیے جاتے، اس لوح الیوم داخل ہو جاؤ اس میں آج، بما کنتم تکفرون اس کے سبب جو تھے تم کفر کرتے، الیوم نختم علی افواہہم آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، وتکلمنا ایدیہم اور بیان کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون جو کچھ تھے وہ کرتے، ولو نشاء اور اگر ہم چاہیں، لتمسنا تو مٹا دیں، علی اعینہم ان کی آنکھیں، فاستبقوا الصراط پھر دوڑیں راستے کو، فانا یبصرون تو کہاں وہ دیکھ سکیں گے، ولو نشاء اور اگر ہم چاہیں، لمسخناہم تو مسخ کر دیں ہم ان کو، علی مکانتہم ان کی جگہ پر، فما استطاعوا پھر نہ استطاعت رکھیں گے، مدین آگے جانے کی، ولا یرجیون اور نہ لوٹ سکیں گے، ومن نعمرہ اور وہ شخص جس کو ہم عمر دیتے ہیں، ننکسہ فی الخلق ہم اوندھا کرتے ہیں اس کو پیدائش میں، افلا یعقلون کیا پس نہیں وہ عقل رکھتے، وما علمناہ الشعر اور نہیں سکھایا ہم نے اس کو شعر، وما ینبغی لہ اور نہیں وہ شایان شان اس کی، ان ہوا الا ذکر نہیں ہے یہ مگر نصیحت، وقرآن مبین اور قرآن صاف صاف لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا تاکہ خبردار کرے اس کو جو ہو زندہ، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ اور ثابت ہو بات، عَلَى الْكَافِرِينَ کافروں پر، اولم یرو کیا نہیں انہوں نے دیکھا، انا خلقنا لهم یہ کہ ہم نے پیدا کیے ان کے لیے، مما عملت ایدینا اس میں سے جو بنایا اپنے ہاتھوں سے، انعامن چوپائے، فہم لہا مالکون بس وہ ان کے مالک ہیں، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ اور ہم نے قابو میں کر دیا ان کو ان کے، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ بس ان میں سے ان کی سواری ہے، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور ان میں سے وہ کھاتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اور ان کے لیے ان میں فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، اَفَلَا يَشْكُرُونَ کیا بس وہ نہیں شکر کرتے، وَاتَّخَذُوا اور انہوں نے بنا لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، آلہتن معبود، لعلہم ینصرون شاید کہ وہ مدد کیے جائیں، لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے، نصرہم ان کی مدد کی، وہم لہم اور وہ ان کے لیے، جندن لشکر ہیں، محضرون حاضر کیے جائیں گے، فلا یحزنک قولہم بس نہ غمناک کریں تجھ کو ان کی باتیں، انا نعلم بے شک ہم جانتے ہیں، ما یسرون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اولم یر الانسان کیا نہیں دیکھا انسان نے، انا خلقناہ بے شک ہم نے پیدا کیا اس کو، من نطفت نطفے سے، فإذا ہوا خصیم مبین بس وہ جھگڑالو صاف صاف، وضرب لنا اور بیان کی اس نے ہمارے لیے، مثلا مثال، ونسی خلقہ اور بھول گیا اپنی پیدائش کو، قال من یحیی العظام اور اس نے کہا کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہی رمیم اور وہ بوسیدہ ہوں، قل یحییھا الذی کہہ دیجئے زندہ کرے گا ان کو، الذی انشأھا وہ جس نے پیدا کیا ان کو، اول مرہ پہلی بار، وہو بکل خلق علیم اور وہ ہر قسم کی پیدائش کو جانتا ہے، الذی جعل لکم وہ جس نے پیدا کی تمہارے لیے، من الشجر الاحدر سبز درخت سے نارن آگ فَإِذَا أَنْتُمْ پھر جب تم مِنْهُ تُوْقِدُونَ اس سے آگ جلاتے ہو اَوَلَيْسَ الَّذِي کیا نہیں ہے وہ جس نے خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو بقادر قادر علی ان یخلق مثلہم اس پر کے پیدا کرے ان جیسوں کو بلا کیوں نہیں وَهُوَ الْخَلَّاقُ
الْعَلِيمُ
اور وہ بڑا پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے انما امره صرف حکم اس کا اذا اراد شيئا جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا ان یقول له یہ کہ فرماتا ہے اس کے لیے کن فیکون ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے فسبحان الذی پس پاک ہے وہ ذات بیدہ ملکوت جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے کل شیئن ہر چیز کی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے بس جی تلاوت سنیں گے الحمدللہ سورۃ پوری ہوئی
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبق نمبر 221 آیت نمبر 45 سے سورۃ کے آخر تک یعنی آیت نمبر 83 لیسن نمبر 221 آیت نمبر 45-83 سورۃ یاسین تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 45 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے بھی ہے اور تمہارے پیچھے بھی ہے، اور ڈرو کیوں؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ان کا کیا جواب ہوتا ہے یہ نہیں بتایا گیا، لیکن یہاں ان لوگوں کے حالت کھول دی گئی کہ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا. اگر آپ سورت یاسین کے شروع سے مضامین کو دیکھتے جائیں تو اس میں ہمیں اللہ کی خشیت کا بہت ذکر ملتا ہے، من خشی الرحمن بالغیب. اور حقیقت یہ ہے کہ تقویٰ ہی وہ کیفیت ہے جو بندے کے اندر عمل کا جذبہ ابھارتی ہے. انسان کے نفس میں گناہوں کی طرف رغبت اور نیکیوں سے دوری ہوتی ہے، لیکن تقویٰ ایک ایسا چوکی دار ہے، ایک ایسی فورس ہے کہ جو انسان کو نفس کے تقاضوں سے اوپر اٹھا کر جینا سکھاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزٹ دا ونڈ، ہواؤں کے مخالف چلنے والی کیفیت ہے. اگر ہم نفس کے ہاتھوں پہ اپنے آپ کو چھوڑ دیں تو وہ ماں اوبر ریو نفسی ان نفس الامارہ تم بسو، کہ میں نفس کو بے نیاز نہیں کہتا، بے گناہ نہیں سمجھتا، کیونکہ نفس تو بے حیائی اور برائی کا ہی حکم دیتا ہے. اگر ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں کہ اگر صرف ہم سے یہ کہہ دیا جائے کہ جو آپ چاہیں وہ کر لیں، جیسا آپ چاہیں وہ ٹھیک ہے، تو آپ سوچیے کہ انسانیت جو ہے وہ تباہی کے گھڑے تک پہنچ جائے. آج کے دور میں لوگوں نے تقویٰ کی اس لگام کو توڑا اور ہر بندہ من چاہی زندگی بسر کرنے کے شوق میں اللہ کی حدوں کو توڑتا ہوا اپنے لیے بھی مشکل چیزیں پیدا کرنے لگا. تو لہٰذا انسان کو اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے، آپ کو اللہ کی فرما برداری پہ مائل رکھنے کے لیے جتنی کوشش کرنی پڑے وہ کرے، اور اسی کا نام جہاد بن نفس ہے. اور تقویٰ کے راستے کی رکاوٹیں سب سے پہلے انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے. دوسروں کی بات ہم بعد میں مانتے ہیں، پہلے اپنی بات سے ہار چکے ہوتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے تو ان کی بہت بات مانتے ہیں لیکن وہ خود اپنی بات نہیں مانتے. بعض دفعہ ہم دوسروں کو وہ بات سمجھا لیتے ہیں جو ہم خود کو نہیں سمجھا پاتے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان تقویٰ کی زندگی بسر کرے. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا ساتھ، اس کا معاملہ، اور پیچھے جتنی ہم نے نعمتیں دیکھی ان سب کو نظر میں رکھیں تو کیا واقعی اللہ تعالیٰ اس قابل ہیں کہ اسے ڈرا جائے؟ کیا اللہ سے نڈر رہ کر کوئی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ اور آپ دیکھیں نصیحت کن کو کی جا رہی تھی، جو خدا فراموش تھے، جو اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر اپنی دنیا میں من موجیاں کرنا چاہتے تھے. تو جب ان کو سمجھایا جاتا تھا کہ دیکھو ذرا ہوش کرو، سنبھل جاؤ، ساری عمر گناہوں میں اور فسق و فجور میں تم نے برباد کر دی، اب تو باس آ جاؤ، آؤ اللہ کی طرف، وہ تمہارے گناہوں کی معافی قبول کر لے، اپنے رحم اور کرم سے تمہیں جنتیں دے دے، ایک نئی زندگی دے دے، پاکیزہ زندگی بسر کرنے کا ایک نیا موقع تمہارے سامنے آ جائے. لیکن ایسے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ سن کے نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا جواب نہیں لکھا، بس یہ بتا دیا کہ ان کو کہا کہ ڈرو. دوسری بات ہے وما بین ایدیکم وما خلفکم سے کیا مراد ہے؟ آگے اور پیچھے، یعنی ڈھکے اور چھپے، ماضی اور مستقبل، اس دنیا کے معاملات یا آخرت کے معاملات. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کو آگے اور پیچھے کا تصور دلا کر اللہ کی موجودگی کا احساس دلایا گیا اور اس کو بتا دیا کہ دیکھو تم سب سے چھپ سکتے ہو لیکن تم اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اور اگر ڈر جاؤ گے تو ملے گا کیا؟ لعلکم ترحمون. یہاں بہت ہی خوبصورت لفظ بن گیا کہ رحم کس پر ہوگا؟ جو ڈرے گا. اور ڈرے گا کون؟ جو بچنے کی کوشش کرے گا. متقی انسان بالکل نیک نہیں ہو چکا ہوتا لیکن نیک بننے کی طلب جاگ چکی ہوتی ہے. وہ سارے گناہ چھوڑ نہیں چکا ہوتا لیکن گناہوں کو چھوڑنے کا جذبہ دل میں موجے مارنے لگتا ہے. قرآن کے پاروں کے ساتھ ساتھ یہ جذبات بڑھتے جاتے ہیں اور تقویٰ کے ساتھ انسان کا لائف سٹائل نمایاں ہوتا ہوا دیکھتا ہے. دنیاوی مال و دولت کے بڑھتے ہی گھر کی کرسیاں، میز اور گاڑیوں اور سیل فونز کی کیفیت بدلتی جاتی ہے نا، اسی طرح جس کے اندر تقویٰ کی دولت آتی جاتی ہے نا، اس کی عبادات چمکنے لگتی ہیں، اس کے معاملات خوبصورت ہوتے ہیں، اس کو اپنی عام نیکیاں بہت چھوٹی لگتی ہیں. وہ کہتا ہے یہ تو سب کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ کپڑے یہ تو سب پہنتے ہیں، یہ تو کوئی خاص نہیں ہے، میں تو کوئی اور اچھے پہننا چاہتی ہوں. اس طرح متقی انسان عام نیکیاں جو سب کرتے ہیں وہ اس کو تو کہتے ہیں یہ تو ہے ہی، یہ تو لیسٹ ریکوائرڈ تھنگ تھی، مجھے تو اس سے بڑھ کے کرنا ہے، مجھے تو نمایاں ہونا ہے، مجھے زیور بھی پہننا ہے، مجھے جوڑیاں بھی پہننی ہیں، مجھے میچنگ جوتے بھی پہننے ہیں. اور تقویٰ بندے کو سجا دیتا ہے. یہ تقویٰ یہ جو بندے کو سونے نہیں دیتا.
اور کچھ کر کے بھی انسان اپنے آپ کو یہ کہہ کے میں کچھ نہیں کرتا، یہ ہے تقویٰ۔ کچھ کر کے اس احساس میں کڑنا اور جلنا کہ ہم تو اتنا کچھ کر رہے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تقویٰ کی کمی کی علامت ہے۔ ایسے لوگ سنی انسنی کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ ہاں، ان کا رویہ اگلی آیت میں بتا دیا کہ جب ان کو اتنی پیاری نصیحت کی جاتی ہے تو وما تاتیہ من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی نشانیوں میں سے، یا نہیں آتی ان کے سامنے رب کی کوئی آیت یعنی قرآن کی آیت اس کی آیتوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ دونوں معنوں میں یہاں نشانیاں آئیں گی۔ کونی نشانیاں، کائنات سے گزرتے ہیں، سورج چاند ستارے دیکھتے رہتے ہیں، برف کو بھی دیکھتے ہیں، گرتے اور اگتے پتوں کو بھی دیکھتے ہیں لیکن غور ہی نہیں کرتے، کانوں پہ کچھ اور لگا ہوتا ہے، فطرت کی آوازیں کیسے سنیں، آنکھوں پہ موٹے موٹے پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کو تو بس اپنے غم اور اپنی ہی خوشیاں دکھتی ہیں، لہٰذا وہ لوگ کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے، کچھ بھی نہیں سن پاتے، اور نتیجہ کیا کہ اندھے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح آیت کا لفظ اگر قرآن کی آیتوں یعنی قرآنی آیات میں لے تو آیتوں پہ آیتیں گزرتی جاتی ہیں، اور ہر آیت ان کے دل کے دروازے پہ کھٹکھٹاتی ہے، کھولتے ہی نہیں دروازہ، پھر آیت تو گزر جاتی ہے۔ جہاں کسی کو چاہ نہیں وہاں راہ نہیں والی کیفیت۔ تو جو انسان آیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا نا، وہ اصل میں بے شعور انسان ہے، وہ ان اویلیبل شخص ہے، وہ ایبسنٹ مائنڈیڈ شخص ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں جو ہے نا، یہ انسانوں کے اندر تبدیلیاں لاتی ہیں، انسان کو جھنجھوڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانی انسان کو کائنات کے ہم آہنگ کر دیتی ہیں۔ اور یہ آیتیں، یہ نشانیاں ہیں جس سے انسان اپنے خالق کو پہچاننے لگتا ہے۔ اس کی عظمت کی وجہ سے انسان کے دل میں ڈر پیدا ہونے لگتا ہے۔ لیکن جب انسان ان آیتوں سے، ان نشانیوں سے منہ پھیر گزرتے ہیں، تو امیجنیشن میں ذرا لائیے کہ گاڑی میں کوئی بیٹھا ہو اور اس نے اپنے شیشوں کے اوپر موٹے پردے ڈال دیے ہوں، کیونکہ وہ اندر سکرین پہ کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے جس کو ڈسٹریکشن ہوتی ہے اس کو دیکھنے میں، لہٰذا وہ اپنے آپ کو آگے سے آگے اسی میں ماہر کرتا ہے۔ اب بتائیے کہ باہر پھول گزرے یا پھل گزرے، کہیں کوئی لوگ دکھی تھے یا تکلیف میں تھے یا خوش تھے، اس کو کیا لگے؟ اس طرح جو انسان تقویٰ سے محروم ہوتا ہے نا، اس کا اپنا فن ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک زندگی ہے، اس کا ایک اپنا لائف اسٹائل ہے، لوگ روئیں لوگ ہنسے، اس کا سٹائل اپنا ہی چلتا رہتا ہے اور وہ اسی کے مطابق جیتا رہتا ہے، اور اس کو ایسے لگتا ہے کہ بالکل اب مجھے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا اور میں کسی کی کیوں سنوں، میری اپنی مرضی ہے، میرا اپنا سٹائل ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں یہ جو بات ہم نے کی کہ نشانیوں سے منہ پھیرتے ہوئے گزرتے ہیں، آپ اس چیز کو تھوڑا سا اپنے مائنڈ میں جگہ دیں۔ ہم صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دے۔ اب جب اس راستے پہ چلے تو 6600 آیتیں سامنے آ گئی ہمارے، جس میں سے ہم نے آدھی سے زیادہ پڑھ لی۔ اب آپ سوچیں کہ قرآن کی ہر آیت ایک سٹون ہے، ایک سائن بورڈ ہے۔ جو شخص کسی روڈ پہ چلے اور اس منزل پہ جانے والے 666 سائن بورڈ لگے ہوں کہ ادھر مڑو مڑو، بس ادھر رہ گیا، ٹیک لیفٹ ٹیک رائٹ، کیا وہ شخص بھٹک سکتا؟ 666 آیتیں، اصل میں 666 قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وارننگز ہیں، سائن بورڈ سڑکوں کے کناروں پہ لکھی ہوتی ہیں کہ اب یہ شہر آنے والا، یہ آنے والا۔ تو جس بندے کا قرآن سے تعلق جڑا رہتا ہے نا، الحمدللہ وہ بھٹکتا نہیں۔ تھوڑا نیچے ہو سکتا ہے، دیکھیے آپ روڈ پہ جاتے ہیں نا، ہائی وے پہ جاتے ہوئے کبھی کبھی رانگ ٹرن لے لیتا ہے، جان کے تو کوئی بھی نہیں لے گا، کوئی من چلا ہی ہوگا تو لے گا۔ پھر آپ فوراً ایگزٹ ڈھونڈتے ہیں اور اوپر چڑھاتے ہیں۔ یہ ایگزٹ لینا کیا؟ توبہ۔ اوپر چڑھانا کیا ہے؟ رجوع، کیا اب دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے۔ آپ کو فوراً کھٹک لگ جاتی ہے کہ میں صحیح نہیں جا رہی۔ یہی کھٹک فرقان ہے، یہی مومن کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں اس راستے پہ چلاتا رکھے۔ شیطان عموماً کیا خیال ڈالتا ہے؟ نہیں نہیں، تم اس روڈ پہ نہیں چل سکتی، یہ بہت لمبی روڈ ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بھی تھوڑا سا انجوائے کریں اس چیز کو، کہ بعض دفعہ آپ کی جرنی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جہاں سے ٹرین شروع ہوتی ہے۔ مثلا ہم یہاں کی مثال لیتے ہیں، اوسلو اسٹیشن سے ٹرین شروع ہوتی ہے، آپ یہیں سے لیتے ہیں نا، اور آپ کو پتا ہے کہ جہاں سے شروع ہوتی ہے یا جہاں ختم ہوتی ہے وہاں تھوڑا زیادہ وقت رکتی ہے، ایزی بھی ہوتا ہے، سائنس بھی لکھے ہوتے ہیں، جانے آنے کی انفارمیشن ملتی ہے۔ آپ یہاں سے چڑھ گئے، اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہاں سے اگر لیلسٹرم پہنچنا ہے، آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ نے یہاں سے لے لی، بالفرض آپ یہاں نہیں فہرست میں کھڑے ہیں، یا آپ سمجھ لے کے لانچ کلب میں کھڑے ہیں اور جانا آپ کو بھی للسٹر میں, تو آپ کیا کہیں گے؟ میں تو ٹرین لے ہی نہیں سکتی, کیونکہ یہ ٹرین تو چلی تھی وہ اسلو شہر سے, اور میں بیچ میں کیچ اپ نہیں کر سکتی. کیا کرنا ہوتا ہے بھلا؟ الرٹ, تیار. سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں سامان پکڑ کے, ٹرین آئی جھٹ سے, وہ بےچارے پہلے نکلتے بھی نہیں, لوگ اگلے جانے لگتے ہیں. یہ ہے قرآن کے سفر میں قافلے میں بیچ میں شامل ہونے والے لوگ. بس آپ میں سے کچھ لوگ پہلے پارے سے ادھر بیٹھے ہوئے, کچھ دوسرے پارے, کچھ تیسرے چوتھے. آن لائن میں تو تیسویں پاروں پہ بھی رجسٹریشن اسٹوڈینٹس کی آ رہی ہوتی ہے. کوئی بات نہیں, نو پرابلم. یہ تو راستہ ہی ایسا ہے کہ جہاں سے لیں گے اصل منزل ایک ہی ہے. آپ کو للسٹرم پہنچنا ہے نا, کوئی آپ سے نہیں کہے گا کہ آپ لانگ شکوک سے بیٹھی تھیں, آپ ہیلتھ اسپیڈ سے بیٹھی تھیں, یا پوسلو سے بیٹھی تھیں. ایز سون ایز کہ آپ صحیح ٹرین میں بیٹھ گئیں, آپ پہنچ جائیں گی. کچھ کہتے ہیں بیچ میں راستہ چھوٹ جائے گا, اب تو عمر ہی اتنی بڑھ گئی. نو پرابلم, بیٹھ تو جائیے, کل کیا ہوگا دیکھی جائے گی. شیطان کیا کرتا ہے, نہیں نہیں یہ ٹرین میں کیچ نہیں کر سکتی. بھائی نہیں نہیں, ابھی تو صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں, اور میں یہاں سے بھاگ کے بھی جاؤں گی تو مجھے 8-9 منٹ تو لگیں گے, پھر بیچ میں کوئی پرابلم ہو گیا تو میں ٹرین نہیں لے سکتی, میں جاتی نہیں. کوئی کہتا ہے اٹھو تو چلو, تو کیا پتا ٹرین 2 منٹ لیٹ ہو, کیا پتا تم 8 کی بجائے 6 منٹ میں پہنچ جاؤ. زندگی میں جوڑ توڑ کرتے ہیں نا, لیکن شیطان قرآن کی طرف آتے ہوئے بندے کے قدم روکتا ہے. پہلے کہے گا یہ ٹرین نہیں لے سکتے, دوسری لوں گی. پھر کہتے ہیں نہیں وہ تو ذرا آہستہ چلتی ہے, یہ ٹرین تو بہت فاسٹ چل رہی ہے نا, تو یہ تو 20 منٹ میں ہمیں پہنچاتی ہے, بس میں بیٹھیں گے تو 40 لگیں گے, چلو میں وہ لے لوں گی. آپ دیکھیے گا, آپ ادھر جانے کے خیال میں ہوں گے تو آپ کو کوئی اور پرابلم دکھ جائے گا. پھر آپ کہیں گے اچھا میں نے تو اس سمر میں پاکستان چلے جانا ہے, تو پاکستان جانا ہے تو پھر تو میرے 2 مہینے چلے جائیں گے, لہٰذا میں تو پھر بھی پیچھے رہوں گی. ساری زندگی لگ جاتی ہے اس میں. تو ایک ہی سوچ ہے, بے خطر کود پڑے, آج ہے ہے, کل جو ہوگی دیکھی جائے گی. کہہ دیں گے اللہ کو ٹرین میں بیٹھے تھے, نہیں پورا ہوا سفر, تو نے بلا لیا. تو لہٰذا جو بندہ اللہ کی آیتوں سے اعراض کرتا ہے نا, وہ منزل کو نہیں پاتا. اب ایسے رویے دیکھیے گے کہ اعراض کے نتیجے میں کیا رویے پیدا ہوتے ہیں. آیت نمبر 47, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا. غور کیجئے گا, اللہ نے تم کو دیا, کوئی تمہارے دیے میں سے نہیں مانگ رہا. اللہ کی نظریں تمہارے مال پہ نہیں, بلکہ اپنے دیے ہوئے ہی میں سے تمہارے تم سے مانگتا ہے. تو ایسے لوگ جن کا دل اعراض کر رہا ہوتا ہے آیتوں سے, یا جو آیتوں کی روح کو سمجھ نہیں پاتے, یا جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی نہیں آتی, ان کا جواب دیکھیے کہ کتنا سرمایہ دارانہ قسم کا ہے. کیا کہتے ہیں؟ قال الذین کفروا, تو انکار کرنے والے کافر نہ شکرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ للذین آمنوا, ایمان والوں کو کہتے ہیں. یعنی جو بھی لوگ ان کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اللہ کے راستوں میں خرچ کرو, تو ایسے ایمان والوں کو یہ کیا کہتے ہیں؟ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ, کیا ہم کھلائیں ان کو جن کو اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا لیتا. کتنا خوبصورت جواب ہے. اس کو کہتے ہیں ریٹرک. کچھ لوگوں کا رویہ بلا پیسے کرنے کو ہوتا ہے, اتنی خوبصورت بات لے کے آتے ہیں کہ واہ واہ کوئی کر دے, یہ تو کسی اور کو نقطہ ملا ہی نہیں. بظاہر دیکھنے میں یہ جملہ کتنا لاجیکل مل رہا ہے کہ اس کو اللہ نے نہیں کھلایا, یا جس کام کو اللہ نے نہیں کیا ہم کیوں کریں, خود ہی کر لیتا. اب ہوتا کیا کہ جب انسان اس طرح کی بات کرتے ہیں نا کہ دیکھو بھائی جس کام کو اللہ نے کرنا ہوگا خود ہی کر لے گا, ہم سے کیوں کرا رہا ہے, ہم غریبوں کو کھلائیں, ہم مسکینوں کو کھلائیں, اس طرح کا جملہ بولنے والے بحثوں اور مباحثوں اور اپنے انٹلیکٹ ہونے کی وجہ سے بہت بڑی نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں. ان انتم الا فی ضلال مبین, نہیں ہوئے نصیحت کرنے والوں, تم تو بالکل بہکے ہوئے ہو. نعوذ باللہ. جو ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں, جو ان کو نیکی کا ماحول دیتے ہیں, جو ان کو ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں نیکی کرنے کا, یہ ان کو ضلال مبین کہتے ہیں. یہ کون سا ضلال مبین ہے؟ جو حضرت یعقوب کو ان کے بیٹوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارا باپ تو بھٹکا ہوا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں ہے, یہ جذباتی ہیں, یہ جلد باز ہیں, یہ بے صبرے ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ بہت ناممکن بات سوچ رہے ہیں کہ یوسف اتنے سال کا بھٹکا ہوا پھر آ جائے گا. 40 سال ہو گئے یوسف کو بھٹکے ہوئے, یہ آ جائے گا. یہاں آپ دیکھیے کہ یہ انداز اس دولت مند طبقے کا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو, اللہ کے راستے میں لگاؤ, تو بڑی بے حیائی سے اس دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں کہ لو جی تم تو ہر وقت بھیک مانگتے ہو, اب ان غریبوں کو ہم کھلاتے رہے, ہم ان کے لیے تھوڑی کماتے ہیں, جن کو اللہ نے نہیں دیا ان کو ہم کیوں دے. آج بھی آپ دیکھیے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے نا, اس کا عموماً ذہن ایسا ہی بن جاتا ہے.
مال اپنی جگہ ایک نعمت ہے حقیقت میں. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ پہلے دور میں لوگ مال کو برا کہتے تھے، لیکن آج کے دور میں مال جو ہے یہ انسان کی زندگی یعنی اس کے قیام کا ذریعہ بن چکا ہے. لیکن جو سوچ پیدا ہو جاتی نا مال کے ساتھ، وہ ہوتا کیا کہ بھئی دیکھو آج ہم اگر مال رکھتے بھی ہیں تو لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے خرچے کتنے ہیں، ہماری ضروریات کتنی ہیں، ہم کتنے ہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس کو وہ علامہ اقبال نے بھی غالباً کہا تھا نا کہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. کہ جتنی مشینیں بن گئی اتنے احساس مروت ختم ہو گئے. دولت کی والے خانہ محبت انسان کو اس مقام پر لا دیتی ہے کہ وہ حجت پاس بن جاتا ہے، ہیل احساس بن جاتا ہے. سیدھی اور صاف بات اس کو سمجھ نہیں آتی، اور سیدھی بات کا کتنا الٹا جواب دیتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. نہ تو اللہ کی دیوی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ان کو توفیق ہوتی ہے، اور نہ دوسروں کا دکھ، ان کی تکلیف ان کے دلوں میں کوئی نرمی پیدا کرتی ہے. ایسے بیمار ذہن معاشروں میں پھر خون کے انقلاب تو آتے ہیں. کئی شاہی خاندان جب وہ خون کے اس تلاطم میں بہہ کر چلے گئے، اور جھونپڑیوں میں بسنے والے لوگوں نے تنگ آ کر ایسے محلات کو اور حویلیوں کو جلایا اور خود بھی خودکشیاں کی. آج ہم دنیا کا جو نظام دیکھ رہے ہیں بالکل اسی قسم کی سوچ کا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسا شخص گزرا کہ جس نے سارے غریب لوگوں کو مروا دیا. کہے گا چھوڑو کیا فائدہ ان کو رکھنے کا، کام کرتے نہیں، پیسہ ہے نہیں، ان کو مروا دو. بوڑھوں کو مروا دیا، گولی مار دو ان کو، انہوں نے تب جوان ہونا کوئی نہیں، انہوں نے ہمیں فائدہ کیا دینا ہے، ان کو مار دو. آج بھی آپ دیکھیے کہ جب لوگ بیماروں کو مشینوں پہ لگاتے ہیں، تو جب کوئی نیا مریض آتا ہے جو ذرا ینگ ہے یا جس کے لیے لگتا ہے ان کو کہ اس کی زندگی زیادہ ہے، میں وہ بوڑھے کی مشین اتار کے جوان کو لگاتے ہیں اور بوڑھا چند گھنٹوں میں مر جاتا ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ حدیث میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے. اب وہ کمزور عمر کے ناطے نہیں بزرگ ہو سکتے ہیں، مال کے کمزور ہو سکتے ہیں، بےچارے مفلس ہو سکتے ہیں، بے وقوف لوگ ہو سکتے ہیں. گھروں میں بیٹھے کئی بوڑھے لوگوں کو برداشت ہی نہیں ہوتے کہ ان کی تو دوائیوں کے خرچے ہی بہت ہیں. لیکن پتہ اس دن چلتا ہے جب وہ بوڑھا دنیا سے جاتا ہے کہ آج تو دعائیں کرنے والے ہاتھ ہی اٹھ گئے. وہی ہاتھ جس کے اندر تم کچھ دیتے ہوئے ڈرتے ہو، وہی ہاتھ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، تمہیں رزق ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے یہ رزق تمہیں کہاں سے مل گیا؟ کبھی تم نے سوچا؟ آج جوانی کے نشے میں چور ہو، آج اقتدار اور دولت کے خزانوں کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں، تو بتاؤ تو صحیح کہ پھر تم لوگ کس طریقے سے اللہ سے دور ہوئے. دیکھیے یہ سوچ جب ہوتی ہے نا تو پھر لکشمی دیوی کی پوجا ہوتی ہے، جس کو دولت کی دیوی کہتے ہیں. پھر انسان سام بن کر خزانوں کے اوپر بیٹھنے لگتے ہیں. پھر مزدوروں اور کسانوں اور محنت کشوں کے ساتھ بے رحمی کا معاملہ ہونے لگتا ہے. کبھی غور کر کے دیکھیں، جو بھی دنیا میں فتنے مال کے آ رہے ہیں، سب کے پیچھے وجہ اللہ کا خوف نہ ہونا اور قیامت کے محاسبے کا یقین دل میں پیدا نہ ہونا. ایسے وقتوں میں اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بتاؤ کہ دیکھو تم اس دنیا کی محبت میں چور چور ہو، تمہیں ملے گا کیا اور کتنے دن ملے گا؟ اور یہ مال جو تمہارے پاس ہے، کیا تم اس کو لے کر دنیا میں ہمیشہ جیتے رہو گے؟ کیا تم ایسا مال رکھ کر اپنی موت کو اپنے سے دور کر لو گے؟ نہیں. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو. یہ کون ہے؟ یہ مال کی محبت میں چور لوگ، جن کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستوں میں خرچ کرو. یہ کہتے ہیں اچھا جی کون سی قیامت؟ کہا کہ جاتا ہے کہ دیکھو تم اللہ کے راستے میں دو گے نا تو تمہیں کل مل جائے گا. تو کہتے ہیں اچھا جی یہ بتاؤ یہ واپسی کی ڈیٹ کب ہے؟ یہاں نوٹ کیجئے گا، قیامت کے آنے کا پوچھنا ان کا اپنے لگائے ہوئے مال کی واپسی کی امید پہ. جیسے کوئی کسی کو قرض دیتا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کرتا ہے تو کہتا ہے یہ بتائیں جی پلٹائیں گے کب، کہاں آئے گا، کب دیں گے، کتنا آئے گا، قیامت آنی کب ہے اور کتنی دور ہے. ہم تو اتنے سالوں سے سنتے آ رہے کہ قیامت کے بعد تمہیں اپنے تکلیفوں کے اور دکھوں کے صبر کے اور اجر ملیں گے جو تم نے اللہ کے راستے میں وقت لگائے محنت کی. تو کہتے ہیں اچھا یہ آ کیوں نہیں رہی؟ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ بھائی ہماری پیمنٹس کیوں ڈیلے ہو چکی ہیں، ہمیں واپس کیوں نہیں آ رہی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، آخرت سے بے فکر ہیں، جو اپنی زندگیاں عیش اور آرام میں گزارنا چاہتے ہیں اور غفلت میں ڈوبے ہوئے کھیل کھیل میں پوچھتے ہیں اچھا جی بتاؤ کب آئے گی قیامت. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا ان کو یقین دلا دو کہ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ نہیں جس کا انتظار کر رہے مگر وہ ایک ہی گرج ہے. کیسی؟
تأخذهم وهم يخصمون، وہ ان کو اچانک دبوچ لے گی اور وہ اس وقت بھی بحث مباحثے کر رہے ہوں گے. یہ جو مان نہیں رہے نا، تکرار میں مصروف ہے نا کہ قیامت آنی بھی ہے کہ نہیں آنی، یہ کچھ ایسی بحثوں میں ہوں گے اور اس وقت قیامت آ جائے گی، اچانک آئے گی قیامت. سورۃ حج آیت 2 میں ہم پڑھ چکے، یوم ترونھا تدخل کل مرضیۃ عما ارضعت، اور جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی جسے وہ دودھ پلا رہی ہوگی، اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی، ان لوگوں کو مدہوش دیکھو گے حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت اتنی اچانک آئے گی کہ لوگ اسی طرح بیٹھے ہوں گے اپنے کاموں میں اور قیامت آ جائے گی، جس کا اگلی آیت میں بھی آتا ہے، فلا یستطیعون توصیتم ولا الی اہلہم یرجعون، پھر تو وہ وصیت بھی نہ کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے. یعنی وصیت کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا اور گھر سے باہر ہوں گے تو قیامت آ جائے گی، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرمایا قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، انہوں نے کپڑے کا تھان کھولا ہوا ہوگا اور اس سے بیشتر کہ وہ اس تھان کو لپیٹیں قیامت برپا ہو جائے گی. اسی طرح ایک شخص اپنے مویشیوں پانی پلانے کے لیے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا اور انہیں پانی پلانے سے پہلے قیامت آ جائے گی. ایک آدمی کوئی چیز تول رہا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ ترازو کو اونچا کرے قیامت برپا ہوگی. انسان لقمہ منہ میں ڈالے گا اور اسے نگلنے سے پہلے قیامت برپا ہو جائے گی، اور اتنی افراتفری پھیلے گی کہ کوئی نہ وصیت کر سکے گا اور نہ اپنے گھروں کو جائے گا. سوچئے ذرا، ایسے ہی کوئی دن ہوگا نا، کوئی خبر دے کے تو نہیں آئے گا، کوئی اخبار میں خبر تو نہیں چھپے گی، کوئی منٹ منٹ کا اس کا ٹی وی بلٹن تو نہیں چاری ہوگا کہ اب اتنی دور رہ گیا ہریکین اور اب اتنی دور رہ گیا. وہ اچانک آ جائے گی، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہماری موت کب آ جائے. چلیں دوسری قیامت تو آپ کہیں گے نہیں، ابھی تو جی ہمیں بڑی تسلی ہے کہ حضرت عیسیٰ نہیں آئے اور دجال نہیں آئے اور یاجوج ماجوج نہیں آئے، تو مان لیتے ہیں ٹھیک ہے، آپ نے بالکل صحیح سمجھا. لیکن یہ بتائیں کہ ہماری قیامت آنے کے لیے تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مم مات فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. تو ہر ایک اپنے لیے تیاری کر کے بیٹھے، سامان لے کے بیٹھے، دے کے بیٹھے. بس اب انسان ہاسپٹلس میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر ان کو کسی وجہ سے بتا دیتے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، لوگ پہلے سے تیاریاں کر لیتے ہیں. کسی نے کہا کسی کا انتقال ہوا، لیکن پہلے سے ڈاکٹروں نے بتایا ہوا تھا کہ آج یہ ہوگا، آج کل میں ہم مشینیں ہٹا دیں گے اور یہ مر جائیں گی، اور ساری تیاریاں کی ہوئی تھی. کفن تک ان کا تیار تھا، تابوت تیار تھا، مسجد والوں سے بات کی ہوئی تھی. چلیں یہ تو خوش قسمت ہے جن کو پہلے پتا تھا، مجھے آپ کو تو نہیں پتا کہ ہم کب کہاں پکڑ لیے جائیں. کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ اس وقت کو غنیمت جانا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نیکیوں کے موقع دیے، کیا ہم ان موقعوں کا صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو فوراً اپنی قبروں سے نکل نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے جانے لگیں گے. ینسلون نسل سے، نسل اوپر سے نیچے کسی چیز کا کتنا ہوتا ہے، جب کسی بھی ڈوری کا دھاگا کھل جاتا ہے نا تو ایک کے بعد دوسرا موتی نیچے آتا ہے. آپ یہاں بالکل وہی تصور کریں، ایک سور آیا اور اس کے بعد دوسرا، پھر دوسرا، نسلوں کی نسلیں جو تھی وہ اوپر سے نیچے آتی گئی. کب سے لوگ قبروں میں ہیں نا، اور قیامت کا دھماکہ ایک ایسی بیل ہوگی کہ ہر بندہ رول کال لگوانے کے لیے بھاگ رہا ہوگا. پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو کائنات تباہ ہو جائے گی، نہ آسمان اپنی جگہ پر رہے گا نہ زمین باقی رہے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں تیرنے لگیں گے، اور انسان جلے ہوئے کیڑوں کی طرح، پتنگوں کی طرح بے سود ادھر ادھر گرنے پڑنے لگیں گے. کچھ عرصہ یہی کیفیت رہے گی، اس کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا. اس سور پہ لوگ اپنی آنکھیں ملتے ہوئے قبروں سے نکلیں گے اور بول رہے ہوں گے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اس وقت وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم برباد ہوئے، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری خواب گاہوں سے. ان کو قبر کا اور حشر کا اور برزخ کا معاملہ اتنا مختصر لگے گا قیامت کے ان جھٹکوں کے مقابلے میں. یعنی وہاں بھی تکلیفیں تھیں، یہ نہیں کہ وہاں کو وہ نرم گدوں پہ سوئے ہوئے تھے، لیکن وہاں کی تکلیفیں چھوٹی لگیں گی قیامت کے جھٹکوں کے آگے. یا آپ ایسی سمجھ لیں کہ ایک شخص ہے وہ ایسے بستر پہ سویا ہوا جو آرام دہ نہیں ہے, سخت ہے, یا کوئی اس کے اندر اس کو پرابلم ہو رہی ہے, اتنے میں وہاں زلزلہ بھی آ جائے تو زلزلے کے وقت اس کو وہ بستر کیا لگے گا؟ نعمت لگے گی نا, وہ مرقد لگے گی. اور مرقد رقدہ سے رقود, پڑھ چکے ہیں سورت کہف میں, آرام کی جگہ, آرام گاہ. بعض لوگ قبروں کے اوپر لکھے لگاتے ہیں آخری آرام گاہ. اللہ کرے وہ آرام گاہ ہو, کسی کو نہیں پتا کہ وہ بے آرام گاہ نہ ہو, اور کافر کی قبر بے آرام گاہ ہی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے, اور پریشانیوں سے, ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو ہم دور کریں کہ جس چیز کو ہم نے اپنی زندگی میں لیا ہوا ہے اور ہم کتنا ایزی لیتے ہیں. میں سوچتی ہوں صرف ایک انگلی کا کٹ لگنا ہو نا کچھ دن کے بعد تو غم پڑا, ہائی ڈاکٹر پہ جانا ہے, ہائی کیا ہوگا, کاٹ نہ دے, پتہ نہیں کوئی بیماری نہ اندر سے نکل آئے. ہم قیامت کے جھٹکوں کو کتنا آسانی سے لیتے ہیں. اٹس اوکے, نو پرابلم, ہو بھی گئی تو کیا ہوا, ایسے نہیں ویسے نہیں, جے نہیں وہ نہیں. اور یہاں دیکھیں اجداس جدس سے اور پرانی قبر کو کہتے ہیں. اب دیکھیں کچھ کی تو قبر نظر آتی ہے اور کچھ کی تو قبر نظر بھی نہیں آتی. لفظ قبر ہو تو وہ قبر ہوتی تو دکھتی ہے گریو کے معنی میں, اور جو قبر اتنی پرانی ہو گئی کہ اثرات بھی مٹ کے اس کو جدس کہتے ہیں, اور اسی سے پھر جمع اجداس. ایک اور جگہ بھی آتا ہے یوم یخرجون من الاجداس سراعا کانہم, یہ غالب 29 پارے کی دوسری یا پہلی صورت کے اندر آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ لوگ قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے ٹڈیاں زمین میں سے نکلتی ہیں بارش کے بعد. کانہم جراد مشر, صورت قمر کی آیت ہے کہ گویا کہ وہ جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں. کیا اپنے آپ کو کہتے ہیں, ذرا اپنے نام کے سامنے لکھے تو صحیح, ٹڈی کیسا لگتا ہے, ایسے پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے انسان ہوں گے, اور اپنے آپ کو یقین دلا رہے ہوں گے کہ آ گیا وہ دن جس کا انکار کرتے تھے. آئے گا نا ایک دن. دیکھیے ہر امتحان کا دن آ جاتا ہے. کبھی آپ سوچتے ہیں کہ یہ امتحان نہیں ہوگا, ہونا ہے کب ہوگا, پھر آتا ہے, آگے چلا بھی جاتا ہے, پھر ایک وقت آتا ہے کہ ریزلٹ بھی نکل آتا ہے. ہم کہاں تک اپنے آپ کو بچائیں گے؟ قیامت کے وعدوں کا یقین بندے کو عمل پہ ابھارتا ہے, اور بے عملی کے پیچھے یقیناً بے خوفی ہوتی ہے. کوئی امید رکھی ہوئی ہے, کوئی آئے گا لے جائے گا, ایسی انہوں نے سختیاں کی ہوئی. بلا اس سے کیا, یہ نیکی اس سے تو میں رک بھی جاؤں گی تو میں پھر بھی مسلمان تو رہوں گی نا. کوئی ضروری ہے کہ ہم ہر نیکی کریں؟ کوئی ضروری ہے کہ ہم یہ کام بھی ضروری کریں؟ اب اتنے جو میں کر لیتی ہوں کام, تو اب یہ بھی کام بولا میں ہی کروں, یہ سوچ ہوتی ہے. دیکھیے کہ سمپل سی بات رکھیں, جو میں نے شروع میں آپ کو تقوی کی پہچان بتائی ہے کہ جیسے تقوی آتا ہے تو دنیا کا مال ہے, جیسے کسی کا تو اس کا سٹائل بڑھتا ہے نا. کبھی اپنے کسی شخص کو شعوری طور پہ یہ کہتے سنا بھائی بس بہت مال آ گیا, اب مجھے اور مال کی ضرورت نہیں, ختم, میری دکان بہت اچھی چل رہی ہے, میری روزی روٹی چل رہی ہے, مجھے کچھ بچت بھی ہو رہی ہے, میں اپنا اور رشتے داروں اور کا حق دینے کے ساتھ اللہ کا بھی کچھ حق دیتا ہوں, مجھے اب اور ضرورت نہیں, سکون سے بیٹھوں. کوئی ہے ہمارے کلچر میں تو مردوں کو جس کو کہتے ہیں نا کہ فوبیا ہے کمانے کا, وہ جو فارغ وقت ان کی زندگی میں ہوگا وہ یہ نہیں کہتے کہ لاؤ میں ایک کتاب دے دوں, میں بھی ذرا کچھ پڑھ لوں. میں آپ کو تھوڑا سا اس کے ساتھ ریلیٹ کرواتی ہوں. آپ سب کے پاس گھر ہے نا, ہر خاتون کو گھر میں کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور ڈیفینیٹلی جب چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو ٹوٹتی بھی ہیں, پرانی بھی ہوتی ہیں, ضائع بھی ہوتی ہیں, پھر اور آتی ہیں. آپ اس خاتون کو کیا کہیں گے کہ جس کے گھر میں پہلے سے 3 ڈنر سیٹ ہیں اور پھر بازار جائے اور 4th ڈنر سیٹ بھی لیا, اور اس کے پاس بل فرض بیڈ شیٹس نہیں ہے, مثال لے لیں, ختم ہو گئی, پرانی ہو گئی, گندی ہو گئی, ایک ہی ہے, دو ہی ہے, جب بازار جائے پھر ایک ڈنر سیٹ لے, 3 سے 4, 4 سے 5, 7, 8 ہو جائے, پھر جائے پھر ڈنر سیٹ لے آئے, اور گھر میں کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک بھی نہیں ہے, لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ بالکل کہیں گے, سمجھ ہی نہیں آپ کو, بھائی گلاس گھر میں ہے ہی نہیں پینے والا, اب گلاسوں کے بجائے پلیٹیں لاتی جا رہی ہیں, اتنی پلیٹوں کو کیا کروں کہ نہیں, بس مجھے شوق ہے پلیٹیں جمع کرنے, پلیٹوں میں پانی تو نہیں پیئیں گے نا. اس مثال کو لائیں دوسری طرف, ایک وہ عورت جس کے پاس جو چیز پہلے تھی پھر اور لے آتی ہے, اور جو تھی ہی نہیں اس کی فکر ہی نہیں کرتی, اس کو ہم بے وقوف کہتے ہیں. تو ہم اپنے دین اور دنیا کے معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس دولت ہوتی ہے کہ نہیں, کپڑے ہوتے ہیں کہ نہیں, پیسہ ہے, گاڑیاں ہیں, سیل فون ہے نا, کس چیز کی عموماً لوگوں میں کمی ہے؟ علم, دین, اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے, ہم پھر جاتے ہیں دنیا ہی بڑھاتے ہیں, پھر جاتے ہیں دنیا ہی بڑھاتے ہیں, پھر جاب کر لیتے ہیں تاکہ پہلی دنیا پہ ایک اور تہلک جائے دنیا کی, بھائی تمہیں پتا ہے تمہیں قرآن ٹھیک نہیں آتا؟ ہاں ہے تو صحیح، فکر تو بڑا ہے، بس ذرا فارغ ہو جاؤں گی نا پھر کروں. کوئی بندہ اللہ جس کا دل کھول دے کہ وہ کہے ختم سٹاپ، جو ہے دیٹس اٹ، یہ میرے گھر کی ضروریات اگلے 4 سال کے لیے، میں ایک پلیٹ بھی نہ خریدوں تو مجھے کام آئیں گی، میرے کپڑے دیٹس اٹ، میرے برتن جو بھی ہیں جو زندگی کی چیزیں، آپ خاموشی سے بیٹھ کے میں ذرا اپنے لیے وہ چیزیں پوری کروں جو میری نہیں ہیں. میک اپ تو کریں، عقل مندی کہے کہ آپ کے گھر میں ہر چیز ہو، اتنی ہو کہ آپ ایک یہ نہ ہو کہ کھانا پکانے بیٹھے اور صرف نمک نہ ہونے کی وجہ سے کھانا نہ پکے، بےوقوفی ہوگی نا. اس عورت کے گھر میں گوشت کے ڈھیر لگے ہوں فریزر میں، سب کچھ ہے، نمک نہیں ہے. آپ بتائیں کہ آپ دعوت چھوڑیں اپنے گھر والوں کے لیے کھانا نہیں پکاتے، یہ سگھڑاپا نہیں ہوتا، یہ بےوقوفی ہے. لیکن دین کے معاملے میں جو چیز ہوتی ہے اس کو اور بڑھاتے ہیں، اس کی فکر بھی اور ہے، اس کا غم بھی اور ہے، اور جو نہیں ہے کہتے ہیں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو کتنے دن رہو گے، کتنے دن اس دنیا میں رہو گے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب بہت ساری چیزیں نہ ہونا تو آپ کو اتنا افسوس نہیں ہوتا. آپ کہتے نہیں آج نہ گھر میں سبزی ہے نہ گوشت ہے، ابھی میں کھانا نہیں پکاتی. لیکن اگر صحیح تیاری کر کے چولہے پہ چیزیں رکھیں اور اینڈ پہ پتا چلے صرف نمک نہیں اور چولہا بند کرنا پڑے اور کسی کو بھیجنا اور انتظار کرنا پڑے، اس وقت کتنا غصہ آتا. کہتے ہیں کتنی میں جاہل ہوں، اتنا کچھ لیا صرف نمک بھول گئی. اب آپ سوچیں قیامت کے دن ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جنہوں نے وہ چیز جو ہے ہی نہیں اس کو پھر پیچھے ڈال کے پھر کچھ اور لینے لگ گئے. یہ تو ایسے ہی کہ آپ سویٹ ڈش بنا رہے ہیں، اس میں ضرورت ہے چینی ڈالنے کی اور آپ دودھ ہی ڈالتے جا رہے ہیں، دودھ ہی ڈالتے جا رہے ہیں، پھر دودھ ڈالتے ہیں، پھر چکھتے ہیں، پھر دودھ ڈالتے ہیں، کیا ہوگا؟ چینی اور کم ہوتی جائے گی. پہلے پھر بھی گزارے لائق تھے، آپ بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے، پھر کیوں گی؟ یاد رکھیے جس کو اللہ نے دنیا میں کچھ دے دیا یا نہیں دیا، ہم دوسری طرف کو چھوڑ کے اسی کو بڑھاتے ہیں نا، اتنی دنیا پھیکی ہوتی جاتی ہے. جیسے چینی کے بجائے دودھ ہی بڑھاتے جائیں، کیوں؟ کہ ان کے پاس اپنے لیے وقت نہیں. فانساہم انفسہم، اللہ نے ان کی جانیں بلا دی، نہ آرام نہ خوشی نہ سکون، نہ بچوں کو انجوائے کر پاتے، نہ بیوی کو نہ شوہر کو، اور وہ ایک مشینی زندگی بسر کرتے کرتے جس دن قبر میں آئیں گے تو کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ ہے وہ دن جس کے وعدے کیے جاتے تھے. ہاں ہاذا ما وعد الرحمن، یہ ہے وہ چیز جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا. پھر دیکھ لیجئے کہ لفظ رحمان آ گیا. اس صورت میں اس لفظ کی کئی دفعہ ہم نے تکرار دیکھی، کیونکہ اللہ کی صفت رحمانیت ہی ہمیں بے عملی پہ ڈالتی ہے. اپنے آپ کو ہر وقت تاویلوں پہ ڈالتے رہتے ہیں، عذروں پہ، ہاں نہیں یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں ہو سکتا، ابھی یہ نہیں، میرے لیے کہاں ممکن ہے، ابھی تو میرے بچے چھوٹے ہیں، ابھی تو میرے بڑے ہیں، اور ابھی تو میں سسرال میں رہتی ہوں، بس ایک دفعہ اکیلے گھر میں چلی جاؤں پھر تو اپنی مرضی ہوگی. جا کے تو دیکھیے پھر پتا چلے گا ساتھ رہنے کے کتنے فائدے ہوتے ہیں. ابھی تو یہ ہے، ابھی تو چھوٹے بچے ہیں، بڑے ہوں آپ دیکھیں گے، بچے بڑے ہوں گے تو آپ کی تو جان اٹکی رہے گی. تو زندگی میں جس بندے نے نیکی کو ڈیلے کیا، وہ نیکی دن بدن مشکل ہوتی جائے گی. جیسے ایک شخص تھا تو کچھ کہاوت سے مجھے یاد آ رہی ہے کہ اس نے ایک درخت کاٹنا تھا جس میں اس کا کچھ فائدہ تھا یا غالباً کچھ دین کا فائدہ تھا، مجھے کچھ سے یاد نہیں سکا بات. تو شیطان نے اس کو سستی دی، چھوڑو نا ابھی نہیں، اگلے سال کاٹ لینا، اگلے سال، ابھی نہیں ابھی نہیں. شروع میں اس نے تھوڑا سا اس کی بات کو سن لیا، پھر کہنے لگا دیکھو میں کتنا بیوقوف ہوں، وقت کے ساتھ کیا ہوگا کہ درخت موٹا ہوتا جائے گا، اس کے ارد گرد ہر سال ایک ایک چوڑی لہر لگتی جائے گی، اور وقت کے ساتھ میری طاقت کم ہو جائے گی، میں بوڑھا ہو جاؤں گا، انرجی کم ہو جائے گی. تو اگلے سال میری طاقت کم ہے، درخت مضبوط ہے، تو کیوں نہ میں اس کو بھی کاٹ لوں. کبھی سوچیں نا صرف اس ایک کلیے کو دین کے معاملات میں، تو جو نیکی آج آ کرنی تھوڑی مشکل ہے نا، کل دیکھیں گے اس سے ڈبل مشکل ہوگی. وقت کے ساتھ ہمت کم ہوتی ہے، وقت کے ساتھ نیکی مشکل ہو جاتی ہے. چھوٹی سی ایک ذہن میں مثال آ گئی کہ کچھ لوگ کتنے زیادہ دور اندیش ہوتے ہیں، 4 ماہ پہلے ہی ٹکٹیں بک کرا لیتے ہیں، کہتے نہیں وہ پھر سمر شروع ہوگا نا تو ٹکٹیں مہنگی ہو جائیں گی، اور ایک ہفتہ پہلے چھٹیاں لے کے چلے جاتے ہیں پاکستان کے سستا ٹکٹ لیا. ہے نا بہت کرنے آتے ہیں کہ بھئی اب یہ چیز سستی ہو رہی ہے، اب یہ مہنگی ہو رہی ہے. تو نیکیاں ہی ہمیں ہمیشہ سستی لگے یا نیکیاں ہی مہنگی لگے، کہاں سے لوگ قیامت کے دن پریشان ہوں گے کہ کیا ہوا بھائی ہمارے ساتھ، تو کہیں گے یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے. یعنی ہے وہ رحمان لیکن قیامت پھر بھی لائے گا، اور اس دن یقین آئے گا کہ وصدق المرسلون، اور سچ کہا تھا اس کے رسولوں نے، سچ کہتے تھے رسول. اس وقت پہ وہ ساری پٹیاں آنکھوں سے کھلیں گی،
دنیا داریوں کی، دنیا کی محبتوں کی، تعصبات کی پٹیاں، اور پیغمبروں کو جھوٹا کہتے تھے، انہونی باتیں ان کی طرح گھڑتے تھے، اس وقت اپنا سر پیٹیں گے کہ آج تک جس چیز کا انکار کرتے رہے، جس کو سمجھتے تھے یہ تو عقل میں نہیں آ سکتا، یہ کام ہو گیا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پہلے نفخے اور دوسرے نفخے کی درمیانی مدت میں کفار سے عذاب قبر ہٹا لیا جائے گا اور وہ سو جائیں گے. واللہ عالم یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے. اللہ کو پتا ہے کہ انہوں نے کس کس طریقے سے لوگوں کو پکڑنا اور بھاگنا. ان کانت اللہ صیحتا واحدتا، پھر وہ نہیں ہوگی مگر ایک زوردار کڑک. فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، پھر وہ سارے کے سارے فوراً ہمارے سامنے کر دیے جائیں گے. یہ تیسرا صورت ہے. پھر ایک اور کھٹکائے گا اور سب لائنوں میں لگے ہوئے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے. ایسے وقت میں پھر ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ تھی وہ قیامت، یہ تھی جس کے بارے میں ہم انکار کرتے تھے، جس کے بارے میں بحثیں کرتے تھے. قیامت کا میدان ہو چکا، قائم قبروں سے نکل چکے، حشر برپا ہو چکا، اور اب یقین آ گیا کہ واقعی یہ سچ تھا، یہ دنیا کی چیز ہے جس کے بارے میں ہم غلطیوں میں تھے. جو جہاں ہوگا وہیں کھڑا ہوگا، اور ہر بندہ قیامت کے میدان میں چلنے والا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اسرافیل سور پر مور رکھے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں، امیجن کریں، اور منتظر ہیں کہ کب پھونک مارنے کا حکم ہوتا ہے. اور یہ سور تین مرتبہ پھونکا جائے گا. پہلا ہوگا نفخت الفضا، اردو میں کہتے ہیں نا جزا و فضا، وہی والا یہ فضا جو زمین آسمان کی ساری مخلوقات کو سہما دے گا، ڈر جائیں گے لوگ، خوف آئے گا. دوسرا نفخہ ہے نفخت السائق، سواد سے، سواد عین کاف، سائق بے ہوش ہوا، سائق بے ہوش ہونے والے کو کہتے ہیں. اس میں سب ہلاک ہو کر گر جائیں گے. پھر اللہ واحد الصمد کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا، تو زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی. یعنی جس وقت یہ دوسرا نفخہ آئے گا، اس دوران زمین کو رینوویٹ کیا جائے گا. اس دوران پھر زمین اور آسمان بدلے جائیں گے. ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جس دن زمین بدل دی جائے گی، زمین کے سوا اور آسمان بدل دیے جائیں گے. اور یہ دوسرے نفخے کے بعد ہوگا. اور اس کے بعد پھر تیسرا نفخہ ہوگا نفخت الباعث. اب دیکھ رہے ہیں جتنی بھی آیتیں ہماری پیچھے سے چلتی آ رہی ہیں، وہ ساری دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں آتی ہیں. اور پھر زمین ایسی کر دی جائے گی کہ اس میں کوئی ایوج نہیں ہوگا. لا ترافی ہاں ایوجا، سورہ کہف میں آتا ہے، کوئی سلوٹ نہ ہوگی. پھر اللہ اپنی خلق کو بس ایک جھڑکی دے گا، جسے سنتے ہی ہر شخص جس جگہ مر کر گرا تھا اسی جگہ وہ اس بھی زمین پر اٹھ کھڑا ہوگا. اور یہی نفخت قیام لرب العالمین ہے. یعنی باس کہہ لیں یا قیام لرب العالمین، یہ ہے. بعض جگہ تین نفخوں کا بات آتی ہے، بعض جگہ چار کی آتی ہے. اب ہونا کیا ہے؟ اس کو سنتے اور سناتے وقت ہم سب صرف اپنے آپ کو فیل کر لیں بس. آپ امیجن کریں ایک بہت بڑی کورٹ ہے، عدالت کچہری، آپ کسی کو نہیں جانتے، اور جو جانتے بھی تھے جن کو وہ سارے آج اجنبی بنے ہوئے، سب نے نظریں پھیری ہوئی ہیں، اور آپ لوگوں پہ نظریں لگانے والے وہاں اپنے آپ کو کتنا بے بس محسوس کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا تُسْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی نفس پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا، کمی نہ کی جائے گی، ذرہ برابر حق تلفی نہیں ہوگی. کوئی یہ سوچے کہ بنا کہ میرا وہاں حق مارا جائے گا، میں نے دنیا میں کوئی نیکی کی اور وہاں اس کا صلہ نہ ملا، یا میں نے یہاں کوئی جان بوجھ کے زیادتی کی اور پکڑا نہ جائے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، نہیں ان کو بدلہ دیا جائے گا مگر صرف اسی کا جو وہ عمل کرتے تھے. دیکھیے پھر لفظ عمل آ گیا. یہ نہیں کہا جو وہ تمنا رکھتے تھے، پھر تو ساری جنت میں چلے جائیں. تمنائیں تو بہت نے رکھی ہوئی ہیں نیکیوں کی، ارادے بھی بہت کیے ہیں، خواہشات بھی ہیں، لیکن کچھ نہیں ہے. صرف تمنا پہ رک جاتا ہے انسان کا، وہاں تو عملوں کا مول ہے. عدل اور انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے. آج دنیا کی کسی عدالت میں کسی کی صرف نیت پہ کسی کو نہیں بچایا جاتا، کسی کو چھوڑا نہیں جاتا، کسی کو پکڑا نہیں جاتا. قیامت کے دن بھی کچھ اسی قسم کے حالات ہو جائیں گے کہ سب کے سامنے ان کے عمل ہوں گے. ان اصحاب الجنت الیوم هم فی شغل فاکحون، بے شک آج جنت والے مزے میں ہوں گے، لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اپنے مرتبوں کے مطابق، اپنے عملوں کے مطابق، اپنی کوششوں کے مطابق، اس طرح کھو جائیں گے وہاں لطف اور سرور میں کہ ان کو کسی دوسرے کی ہوش نہ ہوگی. ان کی بیویاں ہم و ازواج ہوں فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں، مرصع یعنی ہیرے موتی لگے ہوئے تختوں پر تکیاں لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. متکئون، متکی ان کی جمع، تکیے ہوں گے وہاں ان کے پاس اور بیویاں ہوں گی سایوں میں. کس کا سایہ ہوگا اللہ کو پتا ہے، لیکن ان کے لیے شیڈز ہوں گے، امبریلاس ہوں گی. اور لہم فیہا فاکہتم ولہم ما یدعون، ان کے لیے وہاں طرح طرح کے لذیذ پھل ہوں گے اور ان کو ملے گا وہ جو وہ طلب کریں گے. یہ کیا بات ہوئی، جنت کی نعمت آئی اور ساتھ ہی شوہروں کا، بیویوں کا آپس میں ہنسی مذاق کا تذکرہ ہوا. اس لیے کہ ہو سکتا ہے زندگی میں یہ ایک ایسی زندگی بسر کر رہے تھے کہ ان کے پاس ان تعیشات کا وقت ہی نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے گھر، بیوی، بچوں سے اتنے زیادہ بے نیاز ہو چکے تھے بعض موقعوں پہ کہ یہ کسی کے ساتھ اس طرح آرام سے بیٹھ کے بات کریں، اس کو تو مدتیں گزر چکی تھیں. کھاتے بھی تھے تو بھاگتے ہوئے، سوتے تھے بھی تو بھی تھکن سے چور، اٹھتے بھی تھے تو جانے کی تیاریاں، بیٹھنے کی تیاریاں. دنیا میں تو واقعی وہ فی شغل انفاق کے ہون ہو نہ سکے، لیکن وہاں اللہ جنتوں کے دروازے کھولے گا، آؤ عیش کرو. اور دیکھا جائے تو اصل میں وہ چیز جو جنت میں چاہیے ہم اس کو دنیا میں چاہنے لگتے ہیں. ہم چاہتے ہیں اس دنیا میں عیش کرو، مزہ کرو، حالانکہ یہ امتحان ہے. ہم سب یہاں کلاس روم میں، آپ دیکھیں کہ امتحان والے کمرے میں کوئی اسٹوڈینٹ سارا سال بھی پڑھتا رہے اور کمرے امتحان میں سو جائے کیسا رہے گا؟ کسی کو کوئی کیئر ہوگی اس کے پڑھے ہوئے کی؟ ساری رات جاگ جاگ کے کام کرتا رہے، پڑھتا رہے، تیاریاں کر لے اور جو ہی کمرہ امتحان آئے تو وہاں سو جائے، یا صبح آنکھ ہی نہ کھلے وہاں جا کے کہ نہیں میں تو ٹو سٹریسڈ ہوں، پہلے میں ایک مووی دیکھتی ہوں، تھوڑے سے گانے سن لوں، ذرا اپنے آپ کو فریش اپ کر لوں. کیسا لگے گا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ساری محنت ضائع. تو اگر اس دنیا کو امتحان کا سمجھ لیں تو اس دنیا میں جینے کا انداز بھی سمجھ آ سکتا ہے. ایسے لوگ پھر حقیقت میں وہاں اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کو پائیں گے، وہ ڈیزرو کرتے ہیں. آپ دنیا میں کسی کو بہت دور کرتا دیکھیں نا، تو پھر آپ انہیں کہتے ہیں بس آج آپ کچھ نہیں اور کریں گے، آپ انجوائے کریں، میں آپ کا سارا کام کروں گی، میں آپ کے لیے یہ کام کرتی ہوں. یعنی دنیا میں ہم لوگوں کو بریکس دیتے ہیں، ریلیکسیشن دیتے ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نہ دے گا؟ اور خاص طور پہ اگر اللہ کے دین کے لیے ہم محنتیں کریں گے، ہم اللہ کے دین کو پھر کی اللہ کی کتاب کو عام کرنے کی کوششیں کریں گے اور لوگوں کے غموں کو دور کرنے کے لیے ان کو آخرت کا ابدی غم اس کی فکر لگائیں گے، تو آپ بتائیے کہ کیا ہم اس کے بعد اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے؟ ہم اپنے آپ کو اس چیز میں محسوس کرا سکتے ہیں کہ کیا یہ اپنے آپ کو ہم اس دنیا کے مزوں میں لیتے ہیں؟ لہم فیہا فاکہتم ولہم ما یدعون، ان کے لیے وہاں طرح طرح کے لذیذ پھل ہوں گے اور ان کو وہ ملے گا جو وہ طلب کریں گے. لفظ غور کیجئے گا، طلب کریں گے. کہاں طلب کرنا ہے؟ جنت ایک ایسا ریسٹورانٹ ہے کہ جس کی سلپ اس دنیا سے لینی پڑتی ہے. کبھی آپ کسی بہت بڑے ہوٹل میں گئے ہیں؟ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے کیا ٹکٹ آپ کو کہیں اور سے لینا پڑتا ہے، پھر وہاں جا کے صرف آپ کو وہ وزٹنگ کارڈ دکھانا پڑتا ہے یا انویٹیشن دکھانا پڑتا ہے؟ بعض دکانوں پہ اتنا رش ہوتا ہے وہ ٹوکنس دیتے جاتے ہیں، ٹوکن دو پھر لائن میں لگ جاؤ، ٹوکن لیتے جاؤ اور چیزیں دیتے جاؤ. اس دنیا میں ٹوکن بکتے ہیں جنت کے، آج یہاں آرڈر کرنا پڑے گا، ایڈوانس آرڈرز دینے پڑتے ہیں. اگر یہاں ہم نے آرڈر بک نہیں کروایا نا، اگر آج ہم نے یہاں اپنے لیے یہ چیزیں نہیں رکھی، تو وہ منہ دیکھتے رہ جائیں گے. یقین کریں ہونکوں کی طرح منہ دیکھیں گے، جیسے دنیا میں کبھی کسی کا کوئی ایکسپیرینس ہو. آپ وقت پہ وہ کام نہ کریں جو اس وقت کرنا تھا اور ایک دم رجسٹریشن بند، کلوز ونڈو، کلوز، لوگ چیزیں لے رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کا منہ دیکھ کے رو رہے ہوتے ہیں. لہم فیہا فاکہتم ولہم ما یدعون، پھر وہاں ان کو وہ سب کچھ ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے شغل کیسے رکھے گا؟ جیسے ان کے عمل تھے. روایات میں آتا ہے کہ جو جتنا دنیا میں اللہ کی ذات کے لیے دوڑ دھوپ کرے گا، اس کا درجہ اس کے شغل کا اور اس کے
اس چیز میں منہمک ہونے کا اتنا ہی بڑھتا جائے گا. جو لوگ اپنی دنیاوی لذتوں میں اپنی خواہشوں کے ساتھ لگے رہے ان کو وہاں کی لذت نہیں ملے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے نا تو جنت میں گھستے ہی اپنے گھر کو پہچان لیں گے. آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی جلدی کہ تم اپنا گھر دنیا کا پہچانتے ہو تم جنت کا اپنا گھر پہچان لو گے. وہاں جا کے کوئی ڈائریکشن نہیں لینی پڑے گی کہ ادھر الٹے موڑوں سیدھے موڑوں سیدھے جاؤں کیا کروں, خود بہت گھر لگ جائیں گے. اور فرمایا ایک مومن ہوگا جب جنت میں جائے گا تو اپنے خیمے میں داخل ہوگا اور اس کا خیمہ موتی کا ہوگا, ایک موتی کا اتنا بڑا کہ اس کے چاروں طرف کونوں میں جو اس کی بیویاں بیٹھی ہوں گی وہ ایک دوسرے کو دیکھ ہی نہیں سکیں گی, اور مومن اس میں یوں گھومتا پھرے گا. میں سوچتی ہوں کہ ہم نے اس جنت کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں ہے. یقین کریں صرف وہ جنت آنکھوں کے آگے رکھ لینا تو دنیا کے غم دور, دنیا کی خوشیاں اور دنیا کی چیزیں پھیکی ہونے لگتی ہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا بندے کے پاس. اور یہاں دیکھیں ازواج کا لفظ جمع کار ہے, اللہ نے پتہ نہیں کس کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے, کس طرح سے اللہ تعالیٰ وہاں خوشی دے گا کیا دے گا کوئی بندہ اس بارے میں سوچ سکتا ہے. اور سب سے بڑھ کے سلام قولا من رب رحیم, سلام ہو تم سلامت رہو, ان کو ایک پکار لگے گی ان کے رب رحیم کی طرف سے, ساری خوشیاں ساری راحتیں بجا, لیکن اللہ رب کائنات کی طرف سے یہ پکار ملنا جس کے لیے ساری زندگی کی مان والا تڑپتا. اسے کہتے ہیں نا کہ ماہی بے آب, وہ مچھلی جو پانی سے باہر نکال دی جائے جیسے وہ تڑپتی ہے نا, ایسے متقی دنیا میں اپنے رب سے ملنے کے لیے تڑپتا ہے. خود سے پوچھیں 22 پارے پڑھ لی ہیں, تڑپ لگی ہے, رونا آتا ہے, چاہت ہے, غم دکھ خوشیاں پیچھے اور اللہ سے ملاقات, اس کو پانے کا شوق, اس کی باتیں, کیا مجھے اس کے لیے میرے دل میں تڑپ آتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت جابر کی روایت ہے کہ جس وقت اہل جنت اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے اچانک اوپر سے ایک نور چمکے گا, جب وہ سر اٹھا کر دیکھیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ ان کا رب کریم ان کی طرف جھانک رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گئے جنتیوں السلام علیکم یا اہل الجنہ, اور سلام قولا من رب رحیم میں یہی مراد ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا اور وہ اس کی طرف دیکھتے رہیں گے. محویت کا یہ عالم ہوگا, یعنی اتنے فوکسڈ ہوں گے اس وقت کہ جب وہ جمال حقیقی کا دیدار کر رہے ہوں گے تو جنت کی کسی دوسری نعمت کا ان کو خیال تک نہیں آئے گا, یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پردہ فرمائیں گے لیکن اس کا نور اور اس کی برکت ان پر ان کے مکانوں پر روشنیاں بکھیرتی رہے گی. کیا ہوگا کیسے ہوگا میں اور آپ نہیں جان سکتے. جیسے ایک شخص جس نے دیہات سے باہر نکل کے شہر بھی نہیں دیکھا وہ تصور نہیں کر سکتا نا دنیا کی کوئی سب سے بڑی اونچی عمارت کا, اور جس نے نیاگرا فال دیکھی نہیں وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ نیاگرا فال کیا ہوتی ہے. اس طرح میں اور آپ جنت کی نعمتوں اور اس کی نہروں اور وہاں کے چشموں کا تصور بھی نہیں کر سکتے. کہتے نہ دیکھی نہ سمجھی, نہ ہم نے سنا, بس باتیں ہی ہیں نا. آپ لاکھ بتائیں لوگوں کو یہاں برف ایسی ہوتی ہے, یہاں پتوں پہ پڑتی ہے, یہاں ٹہنیوں پہ پڑتی ہے, یہاں ایسی ہے, وہ کہیں گے اچھا اچھا, لیکن جب پہلی دفعہ کے دیکھیں گے کہیں گے واہ اتنی خوبصورت, یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. تصویریں کھینچ لیں, ویڈیوز دکھا دیں, نیٹ سے دکھا دیں آپ کسی کو تصویریں, جو اصل اس برف کو چھو کر خوشی ملتی ہے وہ ویسے نہیں ملتی. کیا مشکل ہے اس جنت کو پانا, کیا رکاوٹیں کیا ہمارے راستے کی, کیا وجہ ہے کہ چلے باہر والوں کو تو چھوڑ دیں, وہ تو بےچارے اس دنیا کو جنت بنانے والے ہیں, ہم جو جنت کی طلب میں اپنے آپ کو کئی مہینے سے کھپا رہے ہیں ہماری کیا وجہ ہے؟ کیوں یقین نہیں آتا اس بات کا کہ اللہ اتنی پیاری جنتیں بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ایسے ہی صحیح ہے. دیکھیے کہ سمپل سی بات ہے, آپ سب یہاں جتنے بھی اسٹوڈینٹ ہیں ہر بندے کے سیکھنے سمجھنے کا اسٹینڈرڈ اور اس کی سوچ فرق ہے نا, کیونکہ آپ کے پیچھے کیا حالات ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ فرسٹ آیا, میں کہتے ہیں یہ فرسٹ نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس ساری اسکلس تھیں, یہ پیچھے رہ گیا, وہ پیچھے نہیں رہا, اس لیے کہ اس بےچارے کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. آپ کیسے لوگوں کو انعام دے سکتے ہیں, آپ کیسے کو گریجویٹ کر سکتے ہیں, یا آپ کیسے لوگوں کو ڈگریاں اور انعام اور شیلڈز اور ٹرافیز دے سکتے ہیں, اصل تو اللہ کو پتا ہے نا. لیکن جو تڑپ پیدا ہوتی ہے وہ ہر ایک میں ہو سکتی ہے. آج راستے میں ہم بات کر رہے تھے تو ہمارے ساتھ بزرگ ایک آتی ہیں تو وہ کہنے لگی کہ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میرے اندر بڑی طاقت آ جائے اور میں بھاگ بھاگ کے بھی ان کے کام کروں. یعنی میں ان کے جذبات سمجھ رہی تھی جو وہ سوچ رہی تھی کہ کبھی میں فلاں کو کام کرتے دیکھتی ہوں، فلاں کو بھاگتے ہوئے دیکھتی ہوں، اور میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھے بہت دے کے میں اللہ کے راستے میں آ جاؤں۔ ان کی بات سنتے کہ اصل میں خود کو اپنی عمر سے 20-25-30 سال آگے لے کے جا رہی تھی کہ کبھی اگر زندگی میری ہوئی اور مجھے اللہ نے کوئی ایسی عمر دی تو مجھے پھر کیا فیل ہوگا اس وقت۔ بے بسی ہے نا، ہاتھ بندے ہوئے فیل ہو رہے تھے ان کی بات سے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ کیوں نہیں اس جنت کا اتنا سننے اور اتنا سمجھنے کے باوجود اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتے؟ اب اگلی آیتوں میں کچھ چیزیں جہنم کے بارے میں فرمایا، وَمْ تَعْزُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور حکم ہو گئے مجرموں میرے دوستوں سے اب الگ ہو جاؤ، تم چھوڑو ان کو، پیچھے ہو جاؤ۔ دنیا میں تو گھلے ملے رہے تھے نا، اب تم الگ ہو جاؤ، اپنی صفے بناؤ، کوئی فرقہ دوسرے فرقے کے ساتھ، کوئی گروہ دوسرے کے ساتھ نہ ہو۔ سارے یہودی یہودیوں میں، عیسائی عیسائیوں میں، آتش پرست ان میں، بت پرست، ملحد، تحریر، جو جہاں تھا سب جا کے کلاسیفیکیشن کر کے اپنی اپنی جگہ پہ آ جاؤ۔ دنیا میں تو انسان دوسروں کی وہ کہتے ہیں نا کہ آڑ میں چھپ جاتا ہے کہ چلو میں نے کر لیا تھا، کام کر لیا تھا، چار نے نہیں بھی کیا وہ بھی اس میں چھپ گئے۔ لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ کھلا ملا رکھتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو الگ کر دے گا کہ آج کوئی تمہارا تعلق نہیں۔ اس طرح اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی کیا ہے کہ قوم، برادریوں، خاندانوں، فیملیز کے لوگوں تم الگ ہو جاؤ، دنیا میں ملے ہوئے تھے اب الگ ہو جاؤ، کیونکہ آج ہر بندے کو ذاتی پیشی کا سامنا کرنا پڑے گا، آج ہر بندے کا امتحان انڈیویجول لیول پہ ہوگا۔ دنیا میں کئی ایسے مراحل آتے ہیں کہ بالآخر آپ تنہا ہو جاتے ہیں۔ ایون اگر آپ آپریشن تھیٹر میں گئے، آپ کے ساتھ پیارے پیارے پیارے، لیکن اس کے بعد لوگ کہیں گے جی اب صرف پیشنٹس ہوں گے۔ آپ منتیں کریں، ترسیں، تڑپیں کہ پلیز مجھے ساتھ جانے دو، وہ کہیں گے آپ کو چاہیے مریض کا علاج کہ نہیں، کہیں گے لے جاؤ۔ پھر قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ ایک وقت سب کو تنہا کرے گا، اور وہاں جا کے اب سوال جواب ہو رہے ہیں۔ الما حد الیکم یا بنی آدم ان تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تم کو یہ حکم نہ دیا تھا اولاد آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کہاں جا کے تنہائی میں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا بھائی کوئی ان ایکسپیکٹڈ بات ہو گئی، ہم نے دنیا میں منع نہیں کیا تھا، کیا ہم نے شیطان کی عبادت سے روکا نہیں تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کون کرتا ہے؟ تو یہاں عبادت اپنے تیسرے معنی یعنی اطاعت کے معنوں میں، سورت فاتحہ سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ عبادت لفظ کے تین معنی ہیں، عبادت، بندگی، پرستش، اور یہاں اطاعت۔ کیونکہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شیطان کو سجدہ کریں یا رکوع کریں، سوائے وہ ڈیول ڈسیپرز کے نام پہ جو گروپ بنے ہوئے ہیں کہ واقعی شیطان کی ڈمی بنا کے اس کو پوجتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان شیطان کی پوجا نہیں کرتے، اطاعت کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اسی لیے امام راضی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نہ اس کی اطاعت کرو، اس کو دیکھو نہیں، اس کی بات نہ مانو، کیونکہ اطاعت کرنا بھی کسی کی عبادت کرنے کے اندر آنے لگا۔ تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ تم اس کی بات نہ مانو لیکن تم چل پڑے۔ وہ تمہارا دشمن ہے، تم نے دشمن کو دشمن نہیں سمجھا۔ کتنا بھولا ہوگا وہ شخص جو دوست اور دشمن کا فرق ہی نہ کر سکے، سوچیے۔ اور کتنا بدبخت ہوگا وہ شخص جو دوست کے روپ میں دشمنی کرے۔ بدترین انسان وہ ہوتا ہے کہ جو کسی سے دشمنی کرے لیکن ظاہر دوستی ہو۔ یہ شیطان کا کام ہے، اپنا بن کے ڈستا ہے، اپنا بن کے ہم سے غلط کام کرواتا ہے کہ آؤ میں تمہاری بات مانتا ہوں، آؤ میں تمہیں یہ کر دوں گا، تمہیں یہ دلا دوں گا۔ پیچھے ہم اس پہ بہت بات کر چکے سورت ابراہیم میں، عین وقت پہ پیچھے ہو جائے گا، کہے گا میں نے بھی ایک وعدہ دیا تھا، تم کو اللہ نے بھی دیا تھا، نہ مانتے، میں نے تو صرف تم کو پکارا تھا، تم نہیں آئے، تم نے نہیں مانی، تو لہٰذا تم آج اپنی بات کرو۔ اللہ تعالیٰ شیطان کی عبادت سے روکا تھا اور ساتھ ہی کہا تھا وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میری عبادت کرو، هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، یہ ہے سیدھا راستہ۔ یعنی شیطان کی اطاعت، شیطان کی بات کو ماننے کا راستہ ٹیڑھا راستہ ہے، اور ٹیڑھے راستے جہنم میں لے جائیں گے، اور سیدھا راستہ، جنت کا راستہ، صراط مستقیم، سبیل الجنہ ہے، اس پہ چلنے والا اللہ کی عبادت کرے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انے بدونی ہاذا صراط مستقیم، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم حد میں اللہ تعالیٰ نے کس عہد کی بات کی ہے؟ تو یہ ہے وعدہ الست، یوم الست جو ہوا، اور اسی طرح یہ وہ وعدہ ہے جو پیغمبروں کے ذریعے سے یاد دلایا گیا. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے سے اس کی روح کی شکل میں وعدہ لے لیا تھا کہ کہنا لا الہ الا اللہ. شیطان کی نہیں ماننی، ہم بھول گئے. ہر دور کے نبی نے یہ وعدہ یاد دلایا، لیکن انسان ان کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے لگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عموماً شیطان کی عبادت پریکٹیکل اسپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ تو فرشتوں، قبر والوں کی عبادت کر کے، ان کے نام پہ کئی کئی روایتیں کھڑ کھڑ کے، ان سے امیدیں لگا کے، ان سے منتیں مان کر، ولیوں بزرگوں کو بعض دفعہ وہ درجہ دے لیا جاتا ہے جو رسولوں کا بھی نہیں ہوتا. یہ سب شیطان کی عبادت ہے، اور اس کے وسوسوں سے خود کو روک لو، کیونکہ یہ تمہارا دشمن ہے. انے بدونی حاضر صراط مستقیم، سیدھے جانا چاہتے ہو جنت میں تو یہ راستہ ہے. دیکھیے، ایک سمجھ لیجئے بات چھوٹی سی، شاید فائدہ ہوگا. کسی جگہ جانے کے دو راستے ہوتے ہیں، یہ بات بڑے غور سے سنیے گا، پھر آپ کو فیصلہ کرنا آسان ہوگا. آپ کو یہاں سے سمن جانا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہاں سے نکلے، E6 پہ بڑھ جائیں، اور جہاں سرومن کا سائن دیکھیں وہاں ایگزٹ لے لیں. یہ ہے سیدھا راستہ. فاسٹ بھی ہے، ڈسٹینس وائز بھی کم ہے، ٹریفک بھی کم ملے گا، اور بھولنے کے چانسز بھی کم ہوں گے. کوئی کہتا ہے کہ مجھے یہ تو نہیں لینا بھائی، میں ہائی وے پہ نہیں چلا سکتی، پھر آپ اس کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں. پھر جس کو بھی رستے آتے ہیں وہ اندر کے رستے بتائے گا. آپ کبھی جی پی ایس سے روڈ میپ لینا تو وہ آپ سے پوچھتا ہے شارٹیسٹ چاہیے یا ایزیسٹ چاہیے یا رش والا چاہیے، وہ پوری سارٹ آؤٹ کر کے آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ جو مرضی لے لیں، کبھی ڈسٹینس زیادہ ہے لیکن ٹائم کم لگتا ہے. اور اسی طرح اب دوسرا بندہ جو کہتا ہے نہیں مجھے ہائی وے پہ تو نہیں چڑھنا، میں نیچے چلتی ہوں. آپ امیجن کریں، اب جن کو تھوڑی سی بھی ڈرائیونگ کا اندازہ ہے اپنا، تو اب آپ جب نیچے سے نیچے جائیں گے کیا ہوگا؟ پہلی بات ٹریفک میں پھنسیں گے، پھر دوسری بات ہے کہ آپ ہو سکتے بھول جائیں، لاسٹ ہوں گے، ادھر سے ادھر جائیں گے. پھر ایک اور تیسرا چانس کیا ہے کہ ہو سکتا ہے عین کسی راستے میں آپ کی نیت بدل جائے اور آپ راستہ بدل لیں. آپ ہائی وے پہ چڑھ جاتے ہیں، پھر راستہ نہیں بدل سکتے، پھر تو ایکسٹ آئے گا ہی تو نکلیں گے نا. آپ نکلنا چاہتے ہیں، لوگ نکلنے ہی نہیں دیتے. جو نیچے ہے نا، ہو سکتا ہے وہ آدھے راستے میں کہ نہیں ٹو مچ ٹریفک ہے، میرا نہیں خیال میں پہنچ سکوں گی، چلو میں واپس چلوں. اب آپ آئیے اس کو جنت کے راستے پہ، آپ ہیں سبیل الجنہ پہ کھڑے، پہنچنا ہے آپ کو جنت میں. سیدھا راستہ کیا کہ اس دنیا میں بھاگے، ففروا الی اللہ سابقون بالخیرات السابقون الاولون، تن من دھن کی بازی لگا دیں، ساری ہرڈلز پھینکتے جائیں، رستے کی رکاوٹیں. وہ نیکی کریں جو دوسرا نہیں کر رہا، اور وہ گناہ چھوڑیں جو دوسرے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جنت میں موت کے بعد ساتھ ہی جنت. آ جاؤ میری طرف، اس کا دوسرا ایک رخ بھی ہے. کچھ لوگ جو جانا تو سبیل الجنہ پہ چاہتے ہیں، منزل جنت ہے، ہائی وے نہیں لینا چاہتے، بھاگ بھاگ کے نہیں نیکیاں کرے، وہ نیچے ہیں، وہ ان تینوں خطروں کا شکار ہے. نمبر ایک، وہ گھیر لیے جائیں گے بیماریوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، مینٹل ٹارچرز میں. اللہ نے جنت دینی ہے. یہاں میں ایک بات جو سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جنت سب کو ملنی ہے، راستہ چوز کر لیں. ہائی وے لیں گے، بھاگے نیکی، اور دیکھیں جو ہائی وے پہ ہوتے ہیں لوگ سوچتے ہیں بہت خطرناک راستہ ہے، لیکن وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ بھاگ بھاگ کے چلے گئے. وہ کہتے ہیں دیکھو وہ نیچے والے ابھی تک لائنوں میں لگے ہوئے. اسی طرح جو اللہ کے راستے میں بھاگتا ہے نا، اللہ کے راستے سے نہیں بھاگنا، کی طرف بھاگنا ہے. کچھ لوگ اللہ کے کاموں سے بھاگتے ہیں، وہ نیچے سٹک ہو جائیں گے، اور جو اللہ کے راستوں پہ چلتے گئے وہ تو پہنچ جائیں گے جنتوں میں، اور دوسرے ابھی حساب کتاب ملتے ہوں گے. اللہ نے جن کو جنت دینی ہے وہ پھر نیچے کے راستوں میں، پھر اللہ ہم کو پاک کرتا ہے دکھوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے. اور اسی طرح پھر جو نیچے تھوڑا تھوڑا چلتے ہیں، ہلکا ہلکا نیکیوں کا کام کرتے ہیں نا، بہت چانسز ہیں ڈسٹریکٹ ہونے کے، راستے میں نیتیں بدل جائیں گی. پھر دیکھیں کہ جو نیچے ہوتا ہے نا، اس کو لوگ بھی کیچ کر سکتے ہیں. کبھی آپ نے پولیس کی گاڑیوں کو پیچھا کرتے دیکھا ہو نا، تو جو بند گلیوں میں، چھوٹی گلیوں میں مجرم ہوتے ہیں نا، ان کو آسانی سے وہ پکڑ لیتے ہیں، ادھر سے گھیرا ڈالا، ادھر سے ڈالا، ادھر سے ڈالا. لیکن بعض دفعہ جو لوگ ہائی ویز پہ ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں جرم کر کے. تو یہ میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اپنے لیے لکھیں، میں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے جنت میں ہائی وے کے ذریعے پہنچنا ہے، ہاں صراط مستقیم، یا مجھے پگ ڈنڈیاں اور چھوٹی چھوٹی سروس روڈ سے گزرنا ہے، دیٹس اٹ. انشاءاللہ مل جائے گی چندر، لیٹ پہنچے کوئی بات نہیں، کھانا ختم ہو گیا تھا اینڈ کا بچہ کھا لیں گے جا کے. جیسے کوئی کھانا کھلتا ہے تو سب سے پہلے لائن میں ہوتے کہتے ہیں فریش کھانا ہمیں مل جائے. جنت لینی ہے فوراً مل جائے گی، جب بھاگ کے جائیں گے پہنچ جائیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جو مسافر ہوتے ہیں نا، ایک مسافر وہ کہتے ہیں پہلے زیادہ سب کر لوں، شروع میں انرجی بھی، ابھی دن بھی ہے، ابھی وقت بھی ہے، ابھی سب فریش ہے، خوب سفر کر لوں، پھر جتنا کر سکا، پھر جب نیند آئے گی تو سو جائیں گے. وہ 80% راستہ طے کر لیتے ہیں، پھر سوتے ہیں کہیں، پھر جب اٹھتے ہیں نا تو اٹھتے امید لگ جاتی ہے بس یہ 2 گھنٹے رہ گئے ہیں پہنچ جائیں گے. کچھ ہے وہ جو شروع میں فن پہ بیٹا مکڈونلڈ کھائیں گے، ویکٹونالا آپ کیا کھائیں گے، آپ کو ادھر تو نہیں جانا، وہ شروع میں کھڑ مستیاں کرتے رہتے ہیں. اتنے میں رات ہوتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں دیکھو نا اب تو رات ہو گئی، اب تو کیا کرنا، چلو ہوٹل لے لیتے ہیں. ول میں رات بسر کر رہے ہوں گے اور صبح فکر یہ ہے کہ ابھی تو سارا ہی رستہ پڑا ہے اور دوسرے منزل پہ پہنچ چکے ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو جلدی چلا وہ جلدی پہنچے گا، جو دیر سے چلا وہ پھنس جائے گا. مومن جو ہے نا اپنی جنت کا سفر موت تک طے کر چکا ہوتا ہے، بس ایک لاسٹ ٹائم ہے کہ قبر کا تھوڑا سا وقت، رات کا 1-2 گھنٹے نیپ لو، اٹھ کے پھر چل پڑنا، وہ فوراً جنت میں پہنچتا ہے. اس کے برعکس فاسق یا فاجر یا جس کا جو عمل ہے، وہ دوسرا شخص جو ہے نا اس کا بھی سفر بڑا لمبا ہے اور وہ الجھنوں میں پڑا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ اس میں الجھ کے جائے گا اور پتا نہیں اس کے ساتھ آگے کیا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کی بات سے منع کیا تب اس کی دلیل بھی دی، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور اس نے تو یعنی شیطان نے تو بڑی جبلتوں کو گمراہ کر دیا، یعنی یہ بہت چھٹا ہوا ہے، اس کو بہت پریکٹس ہے، اس نے تو پوری پوری مخلوقوں کو اپنے ہاتھوں میں، یہ جو جبلن ہے نا یہ جبلت سے ہے، لفظ آپ پڑھ چکے جبل سے، یعنی اس نے تو بڑے بڑے گروہوں کو پکڑ لیا، کڈنیپ کر گیا. افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے پھر بھی اس کے پیچھے چل رہے ہو؟ دیکھو یہ تو ایک امبوہ کثیر کو لے گیا، کیونکہ یہ پہاڑ کی طرح عظیم ہوتا ہے جبلن، اس لیے اس کو کہتے ہیں، جسے جبل ہوتا ہے نا پہاڑ، تو جبلن کہتے بہت زیادہ لوگ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ شیطان بڑا ٹرینڈ ہے، یہ پورا ایکسپرٹ ہے کہ کیسے کس کو بہکانا ہے، اس نے بڑی نسلوں کو گمراہ کیا ہوا ہے. تمہیں عقل نہیں کہ دشمن کی بات مان رہے ہو، نافرمانیاں کر رہے ہو اللہ کی، شیطان کی دشمنی کو دوستی سمجھتے ہو، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ میری عبادت کا حق ہے؟ مت اس کی باتوں میں ہو. جیسے کوئی جوان ہوتے ہوئے بچے کو ماں باپ سمجھاتے ہیں، دیکھو وہ فلان جو تمہارا دوست ہے ٹھیک نہیں ہے، وہ بڑا کھانٹ ہے، اس نے بڑوں کو بہکایا ہوا ہے، تم اس کے آگے تو کل کے بچے ہو. اور آپ دیکھیں تو شیطان کے آگے انسان تو کل کا بچہ ہے، آدم تو شیطان کے آگے پیدا ہوئے سامنے، وہ تو اس وقت تک ماشاءاللہ کتنے رتبوں پہ پہنچا ہوا تھا. تو لہٰذا تم اس کو بھولا نہ سمجھو. افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ حماقت اور نادانی کر رہے ہو، کس کی باتوں میں آ رہے ہو؟ ہاذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اصلوها الیوم بما کنتم تکفرون، آج اس میں داخل ہو جاؤ اس کفر کے سبب، اس ناشکری کے سبب جو تم کرتے تھے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم مہر لگا دیں گے کفار کے منہوں پر اور بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں ان بدکاریوں پر جو وہ کمایا کرتے تھے. یہ ہے تمہارا آخری ٹھکانہ، داخل ہو جاؤ، چلو اس میں بھو. جیسے جہنم میں کسی کو ڈالا جاتا ہے نا، اس طرح توڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ سنائیں گے کہ جاؤ پھر آج مزہ کرو. دنیا میں یہی تمہارے ہاتھ اور تمہاری زبانیں بہت چرک تھی نا اور بہت چلتی تھی، آج انہی سے تمہاری گواہی دی جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جہنم کی وعید سنائیں گے تو کہے گا اللہ تعالیٰ کہ میرا کوئی گواہ پیش کرے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا تم اپنا گواہ خود ہی لے آؤ. مکر جائے گا نا، جیسے انکار کرے گا کہ میں نے تو غلط کام کیے ہی نہیں تھے، تو کہا جائے گا اچھا تم گواہ لاؤ، تو کہا جائے گا بھی کون ہے تمہارا گواہ، تو وہ اپنے جسم کو گواہ بنائے گا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں نے کبھی غلط کام نہیں کیے. تو اس کے بعد جب اس کی زبان بولے گی، سب سے پہلے انسان کی ران بولے گی، تھائیس ہوتی ہے نا ہپس، ران بولے گی انسان کے خلاف، جب وہ سارے بولیں گے اس کو کہ یہ کیا ہو گیا، شروع میں جو کافر ہوں گے نا وہ انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ مشرکوں کو بلائیں گے کہ کیا بھائی تم نے شرک کیا تھا، تو وہ کہیں گے ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، سورۃ الانعام کی آیت 23 میں ہم پڑھ چکے، وہ کہیں گے اللہ تیری قسم کہ ہم مشرک نہیں تھے، جھوٹ بولیں گے، پھر اس کے سوا کوئی فتنہ نہیں ہوگا، آزمائش نہیں ہوگی، بہانہ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس وقت ان کے منہوں پر مہر لگائے گا کہ اب تم چپ ہو جاؤ اور تمہارے ہاتھ پاؤں بولیں گے۔ کیسے بولیں گے ہاتھ پاؤں؟ ویسے ہی بولیں گے جیسے یہ زبان بول رہی ہے، اور آپ کو پتا ہے یہ سکن ہماری ہر چیز کو جذب کر رہی ہے، ریسپٹرز ہیں ہمارے ہاتھ، ہماری چیزیں اس کی گواہی دیں گی، قیامت کے دن ہمارے گواہ خود ہی، یہ جسم انہیں کو تم سجاتے سنوارتے رہے اور انہیں کو ہم قیامت کے دن اپنا دشمن پائیں گے، کیا افسوس ہوگا اس وقت۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان کی آنکھوں کا نشان تک محو کر دیتے، یعنی آنکھوں کی جگہ صرف گھڑے پڑ جاتے۔ تمس پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، حضرت موسیٰ کی دعا تھی بنی اسرائیل کے لیے، جو بد دعا تھی بیسیکلی، ربنا اطمس علی اموالہم، تو تمس کہتے ہیں ایسی چیز کہ جس میں چیز ختم ہو جائے لیکن اس کے کچھ نشان رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آنکھیں غلط چیزوں کو دیکھتی ہے، کیا ان آنکھوں کو پکڑ کر ہم ایسے نہ ختم کر دیں کہ منہ پہ صرف نشانی ان کے رہ جائے؟ تم آج اللہ کی بات نہیں مان رہے تو اللہ ان آنکھوں کو ختم کر دے۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر وہ راستے کی طرف دوڑے جاتے ہیں، فَأَنَّى يُبْصِرُونَ، پھر کس طرح وہ دیکھیں گے؟ بھاگ کے اللہ کی نافرمانیوں کی جگہوں پہ جاتے تھے، تو بتاؤ کہ پھر کون روکے گا ان کو، کون مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں کو روک سکتا کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو، اور اس طرح سے یہ اس وقت بھاگے ہوں گے۔ اب دیکھیے کہ کس طریقے سے قیامت کا منظر ہے، ہم اس کو سمے امیجن نہیں کر پاتے، ورنہ چیخیں نکل جائیں، دنیا میں نکل جائیں کہ اللہ کیا ہوگا۔ سورت نور کی آیت 24 میں بھی ہم پڑھ چکے تھے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کے خلاف گواہی دیں گے۔ سورت حامیم سجدہ کی آیت 20 میں بھی آتا ہے، حتی اذا ما جاؤوها شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے ان کے پاس ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں اس بات کی جو وہ گواہی دیتے تھے۔ جب ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا نا تو ہمارے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں، آپ نے ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے اس پہ، آج اکیلے میں بیٹھ کے آپ اپنے ہاتھوں کو دیکھیں اور پھر پوچھیں، ہاتھوں تو میرے خلاف بولو گے، کانوں کو پوچھیں، آنکھوں کو پوچھیں اور ان سے بات کر لیں، آج ہی کو سیٹنگ کر لیں کہ دیکھو تم میرے خلاف نہ بولنا، تو آپ کو ان کے اندر سے ایک چپکے سے آواز آئے گی کہ پھر تم ہمیں غلط استعمال نہ کرنا۔ یہی وہ چیزیں ہیں جس کا انسان غلط استعمال کرتے ہیں۔ زبان تو کینچی کی طرح چلتی ہے ہماری، رکتی نہیں، ہاتھ تو نہ حق اٹھتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، حق تلفیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فانا یبصرون ولو نشاء لمسخناهم علی مکانتہم، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو مسخ کر،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سٹارٹ تو نہیں کرنا تھا لیکن ہماری کلاس کا ٹائم اینڈ ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم کل سٹارٹ میں اسے کو سٹارٹ کریں گے، لیکن بہت سخت آیات چل رہی ہیں، ڈر لگ رہا تھا، تو تھوڑا سا مجھے بتائیں گے کیا فیلنگ ابھی ان آیات کے ساتھ، کیا سیکھے سورہ یاسین سے ابھی تک کیا سیکھا ہے، یہاں پہ تھوڑا سا مجھے بتائیں، کیونکہ ہمیشہ ہم سورہ یاسین کو پھر کہتے ہیں جی عالم نجات، جس وقت موت کا وقت اس وقت پڑھیں، مرنے والے کے پاس پڑھیں تو اس کی جان کو نہیں بخش، مطلب آسانی ہوتی ہے موت نکلنے میں۔ میرے حال میں ابھی تک آپ نے جتنا اس میں دیکھا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی، اس میں سب سے زیادہ اپنا چیک کرنا ہے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں آپ نے کیا سیکھا، کیونکہ بہت سخت آیات تھیں، سٹاپ نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن مجبوری ہے کہ ٹائم ہمارا اوپر جا کر چلا جائے گا، اور ڈرانے والی آیات ہیں، بہت زیادہ ڈرانے والی ہیں۔ شیطان کا بتایا یہ کہ شیطان جو ہے اس کی پیروی نہیں کرو، وہ بے شک ہمارا کھلا دشمن ہے، اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ صرف میری ہی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، جو بھٹک جاتا ہے، بہت لوگ اس نے بھٹکایا ہے، تو پھر اللہ پاک یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو تم عقل سے کام نہیں لے رہے. This is for us while we are alive to get the most benefit from the surah. جی الحمدللہ بہت پینفل فیکٹس ہیں. جی صحیح بات ہے، یہ بہت زیادہ ہم ایک اور بھی چیز پتہ ہے آپ کو، یہ کامن ہے ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں، جہاں پہ بھی تلاوت یا قرآن خوانی کرتے ہیں، یہ برسی پہ یا سالانہ جو بھی نا ختم وغیرہ کرواتے ہیں، جو نام دیا جاتا ہے، بعض کا یہ ہوتا ہے جی ایک اگر کوئی پڑھ رہے ہیں تو ہم لوگ ایک تو ہم اس کو پڑھتے ہیں اتنی جلدی جلدی اور دل میں پڑھ دیتے ہیں، ہم نے پارے ختم کر لی، نمبر دو جی بعض وقت کرتے ہیں ایک پیج تم پڑھو ایک پیج میں پڑھو، اور ہمیں بالکل اسی ایک لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی تو ہم اس کو ایسے ختم کرتے جاتے ہیں. موت کا خوف اور اس کی قربت کا احساس تازہ ہو گیا. صحیح، ہر عمل سے پہلے اللہ کی خشیت محاسبہ. صحیح بات ہے، بہت زیادہ بہت زیادہ ڈرانے والا ہے. تو دنیا اور آخرت دو چوائسز ہیں. صحیح بات ہے، کچے راستے اور پکے راستے، ویری بیوٹیفل ایگزامپل، بالکل صحیح. یہ ایگزامپل جو استاد جی دے رہے ہیں اس کا مقصد یہی ہے نا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو ہم سمجھ سکیں، ان کو زیادہ سے زیادہ ابزارب کر سکیں، اور اپنے مقصد پہ نظر رکھیں کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. یہاں پہ دیکھیں جب ایک شخص کہتا ہے کہ میرا تو کوئی گواہ نہیں ہے، تو اس کی اپنے ہی اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کی اپنی ہی باڈی کے پارٹس جو ہیں اس کے خلاف بولیں گے. اللہم لا تجعلنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمل کرنے والا بنا، کہ کل کو ہم شرمندہ نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ پاؤں یا جو بھی چیز ہمارے در و دیوار ہیں، جیسے ہمیں پیچھے پڑا نا وقدم و سارا وکل شعین اقسین کے امام مبین، وہاں پہ بھی آپ جو در و دیوار نیکی کے آپ نے قدم اٹھائے ہوں گے، اچھے راستے کے لیے اٹھائے ہوں گے تو وہ اچھے کے لیے گواہی دیں گے، اگر برا ہوگا تو وہ بھی آپ کے سامنے ڈال دیا جائے گا. شیطان سے پہلے ہمارا نفس ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کے لیے خالص کر لے. اللہم اخلصنا لوجهی. استاذہ جی کی یہ مثال بہت موٹیویٹنگ لگی کہ جنت ایک ایسا ریسٹورنٹ ہے جس کی رجسٹریشن دنیا میں ہوتی ہے، بالکل ایڈوانس میں جسے بکنگ آپ کو بتایا گیا. انسان جکڑالو ہے، قیامت میں بھی پروف مانگے گا. صحیح بات ہے، ویری گڈ، یہ واقعی بات صحیح ہے. ہم جس نے نہیں ماننا ہوتا نا وہ بہت ادا کرتے ہیں. لانگیسٹ روڈ ورسز اسپیڈی روڈ، بالکل صحیح بات ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس قرآن سے سیکھنے والا بنائے، عمل بنائے جو اتنی سخت. ابھی کل بھی چلیں گی آیات خیر وفیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کل وقت لے کے آئے، تو اس پہ ضرور غور و فکر کیجئے گا کہ کیا سیکھا. ایران از دا اوپن اینمی، وی ہاں جی شیطان از دا اوپن اینمی، وی شوڈ سی دا پروٹیکشن آف دا. بالکل صحیح بات ہے، شیطان باقی ہمارے کھلا دشمن ہے، تو اس کو ہم نے اور زیادہ اس کے لیے اپرچونیٹیز نہیں اس کو دینی، پرووائڈ نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی، اب انشاءاللہ کلاس کا اینڈ کرتے ہیں باقی باتیں، کیونکہ اس پہ تو جتنی بات کی جائے کام ہے. اور بہرحال میں استاذہ جی نے ماشاءاللہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز کو سمجھایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر دے، اور ہمیں بھی عمل بنائے جو ہمیں باتیں سکھائی جا رہی ہیں ہم اس پہ عمل ہوں، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے حامی و ناصر ہو، کیونکہ یہ ضروری ہے. کیونکہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کوشش میں جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی نا ہم کامیاب نہیں ہوں گے. تو لازمن ساتھ ساتھ دعا کیا کریں، صدقہ خیرات کریں، بچوں کو سکھائیں، بہترین صدقہ جاری آپ میرے لیے بنوائیں، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. کیونکہ آپ کو جیسے ساتھ کچھ کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی موت آ رہی ہے، ان کو بتا دیا گیا جی آپ ان کا اتنا ٹائم رہ گیا، لیکن کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ضرور کوشش کیجیے گا، دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و خیریت کے ساتھ ہمیں کل دوبارہ اس کلاس میں لے کے آئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الهي امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.